أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عائشة ترابي كرر أبان عائشة خالد مها أزد سادي أصلاح الدين ياسمين بانو رزوانة قمر فريدة خان فوزي عزيز الرئيس مصور آليا قريشي فاطمة محمدي نيجر سوال وحيدة غدرو آليا أختر نشاط قوسن نائلة قياني نعيم فرزانة سلوت شاهين ناصر ريا سبا فاطمة مقبول اسرا فاطمہ انیرا فاطمہ اسما فاطمہ نمیرا قلویائی نیرج فاطمہ بشرا صدیقی سائرہ آزاد غزالہ رشید اشیا گلناز خان نصرت بیگم مریم طلال سامیہ شہباز فضا فرحان زوریہ رضوان عبیرہ شیراز فوزیہ یعقوب شہناز سلطانہ کیسرا چودھری عروج فاطمہ ماریا شگفتہ عائشہ تسنیم زوبیا کوسر شاداب صبا امبر عمر حنا فرحج آسما شاہ حمیرہ بدر تسنیم فاطمہ سیدہ سعدیہ رفت نازیہ حبیب واسیہ حسین تبسم قریشی محلہ کا عابد امید تفشیش عروب احسان ناسمہ پروین رانی شاہین محج بن حان بن سجاد صبا سیدہ شبانہ مجید سیدہ ملکہ مدیحہ اقبال سائمہ ازر. جی آج ہماری آپ کو پتا ہے ابھی تو انشاء اللہ آپ کا کیونکہ فیو منٹس ابھی جب تک سسٹر عائشہ ہینڈ ریز نہیں کرتی اس وقت تک انشاء اللہ ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ آج جو ہم نے سورہ کاف اور سورہ کاف کے فوراً بعد جو ہے ابھی سورہ بنی اسرائیل کے بعد سورہ کاف آ رہی ہے اور یہ اتنی خوبصورت سورت ہے اس کا آپ نے لازمن ذہن میں رکھنا ہے اور اس کو بلکہ میں نے جیسے آپ کو کل بھی بولا تھا سب کو انوائٹ کریں کیونکہ یہ جو لوگ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم لوگ لیتے ہیں فالو کرتے ہیں تو ان کو اس کی تفسیر کا پتہ ہونا چاہیے ان کی تفسیر کا پتہ ہونا چاہیے تو وہ ہم نے لے کے چلنی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا لاسٹ ٹائم آپ نے کیا سٹرائشہ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کتنا حروف صفات حروف آپ نے کتنے کہاں تک کیے ہوئے ہیں کیونکہ آپ کی پریکٹس کروائی گئی تھی تھوڑا سا بتائیں گے آپ نے لاسٹ ٹائم کہاں تک. جی استعالہ استغفار ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی تجوید کی بات عائشہ کر رہے ہیں نا عائشہ جو لاسٹ ٹائم آپ نے ریسائٹ کیا تھا کروایا گیا تھا اس کی پوچھ لیا جی اسٹوڈنٹ نے ریسائٹ کیا تھا بالکل صحیح ہے. کیا آپ ابھی جیسے آپ کو اس میں آپ کر رہے ہیں پریکٹس کر رہے ہیں اس کا فائدہ ہو رہا ہے آپ کو جن لوگوں نے فرسٹ ڈے سے ماشاء اللہ کلاسز لی ہیں اتباق کا انفتاح. اچھا اتباق کے کتنے حروف ہیں تھوڑا سا پوچھ لیتی ہوں آپ سے تھوڑا سا پوچھوں گی اتباق کے کتنے حروف ہیں کتنے لیٹرز ہیں اس کے. جی اتباق فور لیٹرز ہیں کون سے ہیں کون سے ہیں لکھیں گے یہاں پہ جی دود سود پ و. جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ جی ایکسلنٹ آپ لوگ تو واقعی بہت اچھا فالو کریں. اچھا ہمس کے کون کے لیٹر بتائیں ہمس کے لیٹر بتائیں ہمس کے کتنے لیٹر ہیں میں آپ تھوڑے سے پیچھے جاتی ہوں نا کہ کتنا آپ کو یاد ہے ہمس کے کتنے لیٹر ہیں. جی کاف کس کا بتایا آپ نے کاف ٹھیک ہے ٹوٹل کتنے لیٹر ہیں چلے پہلے لکھ لیں پھر میں کرتی ہوں ہمس کاف ہا اچھا ہا ہے فا ہے پھر اس کا ایک ہے نا جی نائن لیٹر ہیں ہنسا ہوں شسن سکت بالکل جی صحیح ہے ماشاء اللہ آپ. اچھا یہ جو ہمس اور جہر جو آپ کو سسٹرائشن کرائے کہ اس کو اپلائی کرنا آ رہا ہے نا آہستہ آہستہ کیونکہ سلولی ایک دم بولے نا جن کو تو ابھی تجوید بھی تھوڑی اتنی اچھی نہیں ہے اور اس کے لیے آپ نے گھبرانا نہیں ہے نا. میں اپنا پرسنلی بتاؤں گی کہ جب میں نے بھی اسٹارٹ کیا تھا نا تو میرا بھی اسی طرح تھا کہ میری کیونکہ مجھے بھی لفظ اٹھانے نہیں آتے ہم نے اس طریقے سے نہیں پڑھا ہوا تھا جو جس کاری نے پڑھایا بھی تھا بچپن میں تو وہ بھی اتنا اچھا نہیں کروایا ہوا تھا. جی تو اس میں ہم جو ہے یہ کرتے تھے ठीक है, अभी ऐसा है कि वो श्राशा कह रहे हैं कि हम ऐसे करते हैं, अभी स्टार्ट कर लेते हैं ट्रांसलेशन उसकी, क्योंकि थोड़ा सा उनको टाइम चाहिए, तो जैसे ही वो रेडी होती है तो हम जो है ट्रांसलेशन को स्टॉप करके तो उनकी क्लास ले लेते हैं, ठीक है, ना हुआ तो हम बीच में गा लेंगे, ठीक है, तो मतलब हम आपको बता देंगे, ठीक है। अब इंशाल्लाह ऐसे करते हैं, हम अभी स्टार्ट कर लेते हैं तफसीर अपनी इंशाल्लाह ताला अजीज, ये 2 आवर्स की तफसीर है, लेकिन अगर मैं उनसे मैसेज करके अगर ट्रांसलेशन के बाद हम स्टॉप कर सके तो इंशाल्लाह फिर आपका जो है तजवीद का हम लाइव सेशन अभी स्टार्ट के साथ करवा देंगे, ठीक है। आप लोग रेडी रहें, अपने नोट्स भी जी जरूर आपकी अटेंडेंस मार्क कर देती हूँ, तो आप लोग अपने नोट्स अभी रेडी रखें, ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं तो मैं उनसे बात करके इंशाल्लाह यहाँ पे मैं लिख दूंगी कि ट्रांसलेशन के फौरन बाद जो है आपका तजवीद का सेशन है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।
नबी सल्लम ने फरमाया अल कुरानु हुज्जतुन अलैक औ लक, फर्क बदल भी सकते हैं दोनों का मफहूम क्या है, कि ये कुरान लहिल करीम अहमबादु फाउसु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। सबक नंबर 150A, आयत नंबर 1-8 सूरत अल कहफ, लेसन नंबर 150A, आयत नंबर 1-8 सूरत अल कहफ। लफ्ज़ी तर्जुमा देखेंगे, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں الذي انزل جس نے نازل کی على عبده الكتاب اپنے بندے پر یہ کتاب ولم يجعل له عوجا اور نہ رکھی اس میں کوئی ٹیڑھ پن قیمن سیدھی لینذر تاکہ وہ ڈرائے بأساً شدیداً سخت عذاب سے من لدنہ اس کی طرف سے ویبشر المؤمنین اور خوشخبری دے مومنوں کو الذین جو یعملون الصالحات عمل کرتے ہیں نیک ان لهم اجرا حسنا یہ کہ ان کے لیے بدلہ ہے اچھا ماں کسی نفی ہی ابدا وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ وَيُنذِرَ الَّذِينَ اور ڈرائے ان لوگوں کو جو قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا کہتے ہیں بنا لیا ہے اللہ نے بیٹا مَا لَهُمْ بِهِ نہیں ان کو اس کا من علم کوئی علم وَلَا لِآبَائِهِمْ اور نہ ہی ان کے باپ دادا کو کبرت کلیمتن بڑی سخت بات ہے تخرج من افواہہم جو نکلتی ہے ان کے منہوں سے این یقولون نہیں وہ کہتے الا کذبا مگر جھوٹ فلعلک بس شاید تو باخع
خلاف کرنے والا ہے
نفسک
اپنی جان کو
علی آثارہم
ان کے پیچھے
ان لم یومنو
اگر نہ ایمان لائے وہ
بہذا الحدیث اسفا
اس بات پر غم کے مارے
انا جعلنا
بے شک ہم نے بنایا ماں علل اردی جو زمین پر ہے زینتن آرائش لہا اس کے لیے لینا بلوا ہوں تاکہ ہم آزمائش کریں ان کی ایہم کہ کون ان میں سے احسن عملا اچھا کرنے والا ہے عمل وَإِنَّا لَجَائِلُونَ اور بے شک ہم کرنے والے ہیں ماں علیہا سعیدن جو کچھ اس پر ہے صاف میدان جرزا چٹھیل بس جی تلاوت سنیں گے آیتوں پہ جانے سے پہلے چند باتیں ہم کریں گے اس سورت کے بارے میں، کیونکہ سورت الکہف جو ہے یہ قرآن پاک کی بہت ہی اہم سورت ہے. ترتیب کے اعتبار سے 18 یعنی 18 نمبر کی سورت ہے، مکی سورت ہے، 110 آیتیں، 12 رکوع، 1608 کلمات ہیں اور 6620 حروف ہیں. تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، مختلف جگہوں پہ آپ دیکھیں تو آپ کو مختلف ملتی ہیں اور اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا. سورت کہف جو ہے اس کا نام سورت الکہف، اسی سورت کی آیت نمبر 9 میں ایک قصہ آتا ہے اس کے اوپر ہے. یہ سورت جو ہے مکی ہے اور اس کا نزول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے تقریباً 8ویں سے 10ویں سال کے بیچ میں ہوا. یہ وہ وقت تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت عروج پہ تھی، گھر گھر میں فتنے اٹھے ہوئے تھے، کہیں بچے پہلے دین کی طرف آ رہے تھے تو کہیں بیویاں پہلے آ رہی تھیں. گویا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خاندانی نظام بگڑ رہا تھا، کیونکہ جب گھر میں دین آتا ہے تو کچھ نہ کچھ تبدیلیاں تو آتی ہیں. ایسے حالات میں جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ بوجھ تھا اس بات کا کہ کس طریقے سے لوگوں کو اس دین سے جوڑا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کر کے اس میں ایک قصہ بیان کیا کہ جس میں جوان بچوں نے وقت کے رواج سے انکار کرتے ہوئے روایات کو توڑا اور حقیقی دین پایا. اس کا تذکرہ انشاءاللہ آیت نمبر 9 میں ہوگا، تو وہاں ہم اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے. اور اس سورت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند روایات ہیں، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور مسند احمد میں. ابو دردا سے ایک روایت ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور اسی طرح ایک روایت میں آخری 10 آیتوں کے حفظ کرنے کی بھی بات آتی ہے. پھر دوسری روایت اس صورت میں مسند احمد کی سہل بن سعد سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو سورہ کہف کی پہلی اور آخری آیتیں پڑھ لے اس کے لیے اس کے قدم سے سر تک ایک نور ہو جاتا ہے، اور جو پوری سورت پڑھ لے تو اس کے لیے زمین سے آسمان تک نور ہو جاتا ہے. اور جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے کے لیے آتا ہے کہ اس کے قدم سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ہوگا جو قیامت کے دن روشنی دے گا، اور پچھلے جمعے سے اس جمعے تک کے اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو سب سے مختار روایت ہے وہ یہی ہے، جو سورہ کہف جمعے کے دن پڑے گا تو اگلے جمعے تک اس کے لیے نور ہوگا۔ میں اس نور کو اسی طرح سوچتی ہوں کہ جیسے زندگی میں بھی نور، دل میں نور، روشنی میں معاملات جو ہوتے ہیں اس کو سیٹل کرنا آ جاتا ہے انسان کو، اور جو اللہ تعالیٰ چاہے جو اس کا اس سے مراد ہے وہی چیز اس میں آتی ہے۔ تو لہٰذا ایک انسان اس شوق کے ساتھ اس کو پڑھے کہ اللہ کے نبی پڑھتے تھے۔ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو نہیں پڑھتا جمعے کو تو اب نیت کر لیں۔ چلیے آج ہم سب نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد کوئی جمعہ ہمارا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں ہم سورۃ الکہف نہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ جمعے کی کلاس کے سیشن میں کچھ اس طرح سے کریں الفت کہ بیچ میں کوئی بھی ایسا وقت جو بریکس کا یا آپ لوگ دیتے ہیں تو ترتیب سے شروع کریں سورۃ کہف پلے کرنا۔ شرائم اور سدیس کی سنتے ہیں تو 18 منٹ میں پوری ہو جاتی ہے یہ سورت میں، پورے 18 منٹ میں۔ تو کسی ایک قاری کو جو چلاتے، قاری اجمی کی، اس سے بھی شاید تھوڑی جلدی پوری ہوگی۔ تو بہرحال اس کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، جتنے فتنے ہیں ارد گرد کے خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ اور ہے کیوں، پڑھنا کیوں ہے، یہ اب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، تو آپ خود ہی دیکھیں گے۔ اور پھر لوگ سوچتے ہیں کہ واقعی ہم اس کو بغیر سمجھے ابھی تک پڑھتے آئے، وہ بھی شاید اسی لیے وہ روشنی ہماری زندگیوں میں نہیں آتی۔ اس پوری سورت کا جو تھیم ہے نا وہ مٹیریلزم کا خاتمہ ہے، مادہ پرستی کا جو بت آج کے دور میں ہمارے ارد گرد دکھتا ہے اس کو توڑنے والی ہے۔ تین بہت بڑے بنیادی واقعات ہیں اس کے اندر۔ اس سورت کی شان نزول کے بارے میں بھی تھوڑی سی ہم بات کریں گے۔ ایک روایت اور ہے اس سورت کے بارے میں، روح المعانی میں دلمی سے روایت ہے حضرت انس کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف پوری کی پوری ایک وقت میں نازل ہوئی اور 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آئے، جس سے اس کی عظمت اور شان دکھتی ہے۔ چلیے سورت کی شان نزول دیکھیں گے کہ امام طبری کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا ہوا اور قریش مکہ اس سے پریشان ہوئے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی سچا دین آتا ہے تو شہرت تو ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ ساتھ ساتھ پریشان بھی ہوتے ہیں۔ خیر جب وہ پریشان ہوئے تو انہوں نے دو لوگوں کو، ایک نظر بن حارث اور دوسرے عقبہ بن ابی معیط، ان کو مدینہ طیبہ کے علماء یہود کے پاس بھیجا کہ وہ لوگ کتب سابقہ یعنی تورات اور انجیل کے عالم ہیں، وہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ہر دور میں ایسے ہی ہوتا ہے، جب بھی کوئی نئی تحریک آتی ہے کسی بھی سوسائٹی میں تو لوگ پہلے سے موجود دیندار جو ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں۔ تو یہ گئے، اب ان دینداروں کا فرض کیا ہوتا ہے کہ وہ حق بات کرے، لیکن علماء یہود جو ہوتے ہیں ان کے اپنے دل میں تعصب تھا اللہ کے نبی کے بارے میں، اور خوف یہ تھا کہ اگر ہم نے کہہ دیا کہ ہیں یہ ٹھیک نبی تو پھر تو لوگ ہمارے بات سے ہٹ کے ادھر جائیں گے۔ حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوا، جس کو جہاں جانا ہے وہ ویسے بھی جانا ہوگا۔ انہوں نے شک میں ڈالنے کے لیے ان دو ساتھیوں کو کہا کہ تین سوال پوچھ لو ان سے، جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر یہ ان تین سوالوں کے صحیح جواب دے دیں تو سمجھ لو کہ وہ نبی اور رسول ہے، اور اگر نہ کرے تو سمجھو یہ صرف باتیں بنانے والے ہیں۔ اچھا ان کے تین سوال تو ہم ابھی پڑھیں گے، آج کے دور میں بھی کسی کو چیک کرنا ہو نا عقیدہ تو تین ہی سوال لوگ پوچھتے ہیں۔ عورت اور مرد کی نماز کا فرق بتا دیں، نماز میں رفع الیدین کرنا چاہیے کہ نہیں، اور اونچی آمین کہیں کہ نہ کریں، یہ تین سوال آج بھی دیکھتے ہیں لوگ۔ کئی نئی جگہ جائے تو فوراً اس سے یہ پوچھو، اور ایک ساتھ چوتھا قضاء عمری کا بھی پوچھ کے آ جانا۔ تو لوگ دوسروں کا علم چیک کرتے ہیں، ہر سوال کے اندر خیر نہیں ہوتی، بعض دفعہ صرف آپ کو چیک کرنے کے لیے بھی لوگ ہوتے ہیں اور آپ وہاں بیٹھ کے جوش میں پورے دلائل دے دیں، یہ مسئلہ، کوئی نہیں سنے گا، وہ جا کے کہہ دے گا یہ وہابی ہے۔ اس لیے ایسے سوالوں کو انٹرٹین نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو ان سے پوچھو کہ ان نوجوانوں کا حال بیان کرو کہ جو پرانے زمانے میں اپنے شہر سے نکل گئے تھے اور غار میں چھپ گئے تھے، یعنی اصحاب کہف کا قصہ پوچھ کے آؤ۔ دوسرے اس شخص کا حال پوچھو کہ جس نے دنیا کے مشرق اور مغرب کا سفر کیا اور پوری دنیا کا سفر کر لیا، ذوالقرنین کی طرف اشارہ تھا۔ اور تیسرا ان سے پوچھ کے آؤ کہ روح کیا ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ تو بہت اچھا ہوا۔ یہ دونوں قریشی واپس آئے مکہ میں اپنی برادری کے لوگوں کے پاس، کہا دیکھا آج تو ایسی چیز مل گئی کہ صاف پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص سچا ہے کہ جھوٹا، اور پڑھا کتنا ہوا ہے، اس کا علم ذرا ہم جان لیں گے. انہوں نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات کر دیے. اب یہ تینوں وہ چیزیں تھیں, نہ آپ نے پچھلی زندگی میں کبھی اس کا تذکرہ کیا, نہ آپ کی تعلیمات تھیں, اور مکہ میں ایسی کوئی چیزیں معروف بھی نہیں تھی یعنی جو روایتوں سے سنی ہوتی ہیں. خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کو کل اس کا جواب دے دوں گا. آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ جبرائیل آتے ہیں, اور جبرائیل اس دنوں میں اکثر آتے تھے یا آپ کہہ لیں ڈیلی بیسس پہ آتے تھے. انہوں نے کہا کہ جبرائیل آئیں گے, میں ان سے پوچھ لوں گا اور آپ کو جواب دوں گا. لیکن آپ بھول گئے انشاءاللہ کہنا. اب کیا وقت ٹھیک ہے, اب اللہ کے نبی وحی کا انتظار کرنے لگے اور جبرائیل آئی نہ, اگلے دن وحی نہ آئی. 15 دن اس حال میں گزر گیا. آپ ذرا امیجن کریں, کسی کو آپ نے کہا ہو کچھ اور وہ کام کرنے کے لیے وہ نہ کر پائے تو آپ کے دل کی کیا حالت ہوگی, ظاہر ہے کہ امبیرسمنٹ بھی ہوگی. قریش مکہ نے آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا, آپ کو سخت غم ہوا. 15 دن گزرے تو پھر جبرائیل علیہ السلام سورت کہف لے کر آئے, اور وجہ بھی بتا دی. اسی سورت میں آئے گیا پڑھیں گے کہ جب بھی کبھی کوئی کام کہیں تو ولا تکل لشیئن انی فاعل ذلک غدا, کہ کبھی بھی کسی کام کے لیے یہ نہ کہا کرو کہ میں اس کو کل کروں گا, بلکہ یہ کہا کرو الا ان یشاء اللہ. تو اس میں آپ کی تربیت بھی کر دی. اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ قرآن کے نزول کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بھی ہوتی تھی قرآن میں, اور کبھی نہ کبھی کوئی بشر ہونے کے ناطے اگر کوئی بات ہوتی تو اس کی اصلاح بھی کر دی جاتی تھی. پھر اس کے بعد آپ کو یہ صورت بیان کی گئی. تو یہ جو دو واقعات ہیں ذوالقرنین کا اور خواب کہف کو, وہ اس صورت میں آئیں گے. اور روح کا معاملہ ہم پہلے پڑھ چکے صورت بنی اسرائیل کے اندر. تو بہرحال آپ دیکھیے کہ کس طرح ہر صورت کے پیچھے آگے سوالات جوابات اور چیزیں ہوتی ہیں, اور جب تک آپ اس کو نہیں سمجھتے آپ باتوں کو سمجھ بھی نہیں پا سکتے اور کس طریقے سے یہ سب کچھ ہوگا. باقی صورت کے مضامین جو ہیں بڑی خوبصورت ہیں. صورت کا آغاز جو ہے حمد باری تعالیٰ سے ہے, اللہ کی تعریف سے کیا گیا, اور اس کی وجہ بھی بتا دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کریم ہے رحیم ہے, کیونکہ اس نے دنیا کو رشد اور ہدایت کا آخری صحیفہ دیا. قرآن کے نزول کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی. کوئی عام ذات نہیں ہے وہ کہ جس نے لوگوں کو زندگی گزارنے کے لیے ایک خوبصورت طریقہ دیا. یہ نہیں دیا کہ بس اپنی مرضی سے جی لو اور مر لو, بلکہ پورا پیکج دے دیا. پھر اس صورت کے اندر کچھ واقعات ہم پڑھیں گے, جس میں سے ایک واقعہ آیت نمبر 32 سے 44 میں باغ کا قصہ ہے. ایک دنیا پرست شخص کتنا کم ظرف ہوتا ہے, خود اپنے اوپر ہی نظر رکھتا ہے اور اپنی دولت کو خود اپنے تک رکھتا ہے, اور اس کے برعکس ایک بندہ جو اللہ سے محبت کرنے والا ہے اس کا مال کے معاملے میں کیا معاملہ ہوگا, اس کو ہم انشاءاللہ اس میں تفصیل سے دیکھیں گے. پھر اسی طرح اسی صورت کے اندر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا قصہ بھی دیکھیں گے, جس کی روشنی میں علم کے آداب پہ بات ہوگی, استاد اور شاگرد کے تعلقات کے اوپر اس میں بہت ساری ٹپس ملیں گی انشاءاللہ. اور پھر ذوالقرنین کے قصے میں فی زمانہ حکمرانوں کا کردار کیا ہونا چاہیے اس پہ بات ہو سکے گی, کیونکہ کس طریقے سے اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے دولت بھی دی لیکن چونکہ عادل تھا تو اس دولت نے اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑا. تو انشاءاللہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ لیں گے. خلاصہ شروع میں ہو گیا تو پھر بعد میں تو آپ سوچیں گے کہ سب کچھ سمجھ آ گیا. تو شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے سورت کو آیات کے ساتھ ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو مہربان ہے اور رحم فرمانے والا ہے. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. سب تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے جس نے نازل فرمائی اپنے محبوب بندے پر یہ کتاب اور نہیں پیدا ہونے دی اس میں ذرا سی بھی کجی. اور کیا کرتی ہے یہ کتاب؟ قیم لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. معاش اور معاد کو درست کرنے والی ہے تاکہ ڈرائے سخت گرفت سے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اور یہ خبر سنائے ان اہل ایمان کو جو نیک عمل کرتے ہیں کہ بے شک ان کے لیے بہت عمدہ جزا ہے. اور اس سے آگے کچھ باتیں. سورت کا آغاز ہے الحمدللہ سے. ہم نے دیکھا سورت بنی اسرائیل کا آغاز ہوا سبحان الذی سے, اور اختتام ہوا وکبرہ تکبیرہ پہ, اور سورت الکہف شروع ہو رہی ہے الحمدللہ سے. یہی ہیں وہ تین کلمات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی روایات سے ثابت ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد 33 بار پڑھے جائیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے کفایت کرتا ہے. اس سورت کے اندر 38 بار الحمدللہ کا لفظ آیا. قرآن پاک میں 5 صورتیں ایسی ہیں جن کے آغاز میں الحمدللہ آتا ہے, جس میں ایک ہم پڑھ چکے, سورت الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین, پھر سورت الانعام الحمدللہ الذی, سورت فاطر, سورت سبا اور سورت کہف. تو اب ترتیب کے اعتبار سے تیسری سورت شروع ہو رہی ہے جو الحمد سے شروع ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشکلات کے دور میں مشکلات سے نکلنے کا راستہ بتاتے ہیں, اور وہ کیا کہ اللہ کی حمد کرو. حمد کا لفظ اردو میں بہت معروف ہے. حمد اللہ کی ہوتی ہے. اسی کے مقابلے میں ایک لفظ آتا ہے مدح. مقابلے سے مراد ہے کہ اسی کے معنوں میں بھی ایک لفظ آتا ہے مدح. مدح جو ہوتی ہے یہ اللہ کی بھی ہوتی ہے اور دوسروں کی بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح ایک تیسرا لفظ ہوتا ہے نعت. نعت جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا نام ہے. حمد کہتے ہیں وہ خوبی جس کے لیے بیان کی جائے, یعنی حمد وہ وصف ہے کہ جس کے لیے بیان کیا جائے وہ اس میں ہو. ہر خوبی جو اللہ میں ہے وہ کسی اور میں نہیں ہو سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو محمد ہے وہ بھی اسی نام سے ہے کہ آپ سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے تھے, گویا کہ آپ سب سے زیادہ الحمدللہ کہنے والے تھے, اور آپ اتنی کثرت سے الحمدللہ کہتے تھے کہ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے, پھر بھی آپ اتنی استغفار پڑھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ افلا اکون عبدن شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں. ہم سب ذرا اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی تعریف کتنی بیٹھی ہوئی ہے. کیا ہم ہر وقت سیلف پٹی کا شکار ہی تو نہیں رہتے؟ جو بندہ اپنے گن گاتا ہے نا, اصل میں وہ الحمدللہ کا انکار کرتا ہے. یہ چھوٹا سا فارمولا یاد کر لے. کسی انسان کو اپنے کامے کو کسی بات کو ہائی لائٹ کرتا ہوا, ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے آپ کی قسمت بدل دی, ہم نے آپ کے لیے یہ قربانیاں دی, تو سمجھ لیں کہ اس نے پھر اللہ کو بڑا بنانے کے بجائے یا اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونے کے بجائے خود اپنے اوپر یہ بات لے لی. کرنا کیا چاہیے بندہ مومن کو کہ ہر معاملے میں کچھ ملے یا کچھ چھنے, الحمدللہ رب العالمین. اور پورے دین کا خلاصہ اس پہ ہم بات بہت ڈیٹیل سے کر چکے ہیں سورۃ الفاتحہ میں. کسی کو اگر سننا ہے کرنے والے کا دل کیسے پگھلا ہوتا ہے. اللہ کی ذات پرفیکٹ ہے, تعریف ہے اس پر. اللہ کی تعریف ہے اس بات پہ کہ انزل علی عبدہ الکتاب, اس نے نازل کی کتاب. سورۃ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اور یہاں کیا کہا, انزل علی عبدہ الکتاب. گویا کہ یہاں پتا چلا کہ اللہ کی تعریف اس لیے کہ تو نے آسان کتاب دے دی, تو نے اس کتاب کے دینے میں کسی اور کو بیچ میں نہیں ڈالا, براہ راست تو نے اللہ کے نبی تک پہنچائی اور ہم تک مل گئی. اب دیکھیے کتنا زبردست آغاز ہے سورت کا. ہر جمعے کو یہ پیغام ہم کو دیا جاتا ہے کہ لوگوں سے نظریں ہٹا کے اپنے رب پہ لگا لو, توحید سیکھو, ایک رب پہ نظریں لگاؤ. اس نے اتنا کچھ دیا, اس نے کتاب دی, اس نے صاحب کتاب دیا, اس نے انسان کو اتنا پیارا تحفہ دیا. یا دیکھیے اللہ عبدی ہی, پیچھے بھی دیکھا سبحان الذی اسرا بعبدی ہی. کیا پتہ چلا کہ جہاں کسی خاص نعمت کا تذکرہ ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہا جاتا ہے. آپ کو عزت دی جا رہی ہے, مقام اور مرتبے کو بلند کیا جا رہا ہے. خالق کسی کو اپنا بندہ کہے یہ کتنا بڑا اعزاز ہے. جیسے سارے بچے ماں کے بچے ہوتے ہیں, لیکن ماں کسی بچے سے لاڈ کرتے ہوئے کہتی یہ میرا بچہ ہے, میرا بچہ. ہاں فرق ہوتا ہے نا. کوئی کسی کا بندہ کب کہلاتا ہے, جب اس کے ساتھ ڈیڈیکیٹ ہو جاتا ہے, جب اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے, سبمٹ ہو جائے, غلام ہو جائے. اور حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں مقام عبودیت پر فائز تھے. چار مقامات پر قرآن پاک میں اللہ کے نبی کو عبد کہا گیا. سورۃ بقرہ میں ہم پڑھ چکے وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, قرآن کی بات تھی وہاں بھی. اگر تمہیں شک ہو کہ ہم نے جو نازل کیا اپنے بندے پہ وہ ٹھیک نہیں, تو جاؤ پھر تم خود بھی ایسا بنا کے لے آؤ کلام. پھر سورہ بنی اسرائیل میں سبحان الذی بعبدہ لیلا من المسجد الحرام اور سورہ کہف میں اب الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب اور چوتھا مقام سورت حدید آیت نمبر 9 میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. کتاب کا لفظ جو ہے یہ کتبن سے ہے, جمع کرنا اس کا معنی ہوتا ہے لفظی. کتاب میں چونکہ سب چیزیں جمع ہوتی ہیں, خاص طور پہ اگر یہاں الکتاب سے قرآن پاک مراد لیتے ہیں تو قرآن پاک میں تو آپ دیکھیے حکم بھی ہیں, قصے بھی ہیں, مثالیں بھی ہیں, پیشن گوئیاں بھی ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن ساری چیزوں کا مجموعہ ہے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہاں بتا دیتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اس کی بندگی کو دیکھ کر, اس لیے اب تم بھی اس کے سوا کسی اور کو نہ پکارو. آپ دیکھیے بندہ جس کے ساتھ اپنے آپ کو لگاتا ہے نا اسی کا بندہ بن جاتا ہے. کوئی عبد الدینار بنا مال کا بندہ, کوئی عبد الدنیا بنا دنیا کا بندہ, اور کوئی بنتا ہے عبداللہ اللہ کا بندہ. ہم سب بھی اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم کس کے بندے ہیں. کتاب بھی دی کون سی, ولم یجل لہ عوجا, جس میں ذرا بھی کجی نہیں, کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. اس کتاب کے اندر نہ کوئی مسئلہ ٹیڑھا ہے, نہ کوئی حکم ٹیڑھا ہے, نہ کوئی بات ٹیڑھی ہے. لفظ ایوج نیا ہے, اس کو ہم دیکھیں گے. ایوج جو ہوتا ہے عین کے ساتھ زیر کے ساتھ جب آتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے کجی, ٹیڑھا پن. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عین کی زیر کے ساتھ ہو تو کلام کا ٹیڑھا پن, ٹیڑھی ٹیڑھی باتیں جو لوگ کرتے ہیں. عین پہ زبر ہو, واو پہ بھی زبر ہو آوج, تو حصی ٹیڑھا پن جو نظر آئے آنکھ سے. مثلا یہ دیکھیے کہ جیسے یہ سٹک ہے نا, تو یہ آپ کو دیکھ رہی ہے اس کا سرا ٹیڑھا. یہ ٹیڑھا پن کون سا ہے, آوج, جس کو ہم فیل کر سکیں, دیکھ سکیں. اسی طرح اوجن, واو پہ جزم کر دیں, اوجن ہوتا ہے ایک طرف جھکنا. تو ایوج, اوج اور اوج یہ ساروں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں قرآن پاک کی ایک بہت پیاری صفت بیان کی کہ اس میں ذرا بھی جھکاؤ نہیں ہے, یعنی کسی کی فیورٹزم کا شکار نہیں ہے قرآن کہ مردوں کو تو خوب حقوق دے اور عورتوں کو نہ دے. نہ یہ قرآن مردوں کی طرف جھکا ہوا ہے, نہ عورتوں کی طرف, نہ بچوں کی طرف, نہ بڑوں کی طرف, نہ غلاموں کی طرف اور نہ مالکوں کی طرف. دنیا میں جب بھی کوئی قانون بنتا ہے نا تو عموماً پوچھتے ہیں کہ حکومت کون سی ہے. جیسے امریکہ میں دو پارٹیز چلتی ہیں تو دونوں کا فرق جو مجھے کسی سے پتا چلا وہ یہی ہے, ڈیموکریٹک ہیں اگر وہ آتے ہیں اور جب دوسرے آتے ہیں تو ان میں سے ایک جو ہے وہ اقلیتوں کے حق میں بہت اچھا ہوتا ہے. یعنی میں نے دیکھا کہ کچھ پاکستانی یا مسلم جو ہے وہ ایک خاص پرسن کو بہت لائک کر رہے ہیں کہ وہ آئے گورنمنٹ میں. تو میں نے پوچھا کہ فرق کیا پڑتا ہے آپ کو, دونوں ایک جیسے ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, یہ جو پارٹی ہے نا ان کا میلان جو ہے اقلیتوں کی طرف ہے, مینورٹیز. جیسے ہم مسلم باہر سے آئے ہوئے ہیں یا سومالیز ہیں یا کوئی دوسرے افریقہ کے لوگ آئے ہوئے ہیں دوسرے مذاہب کے بھی, تو یہ اقلیتوں کو بہت رائٹس دیتے ہیں. جبکہ دوسری پارٹی قانون بناتی ہے تو وہ زیادہ اپنے نیٹوز کو بناتی ہے دیکھ کر. تو ایوج آ گیا نا کہ انکلائنیشن آ گیا. پاکستان کو آپ دیکھ لیں, کچھ سیاسی جماعتیں وہ آتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بزنس مین کو بہت فائدہ ہوگا کیونکہ یہ بزنس مائنڈیڈ لوگ ہیں. کچھ کہتے ہیں نہیں زمینداروں کو فائدہ ہوگا, لیکن اللہ کی ذات ان سارے قسم کے جھکاؤ سے پاک ہے. جہاں مجھے وہ کال بھی یاد آ رہا ہے جو سورت نساء کے آغاز میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک شخص نے کہا کہ اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ یہ قرآن محمد نے لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اس کا تو یقین ہے نا, حالانکہ یہ بھی غلط یقین تھا, کہ اگر نہ یہ یقین ہوتا تو میں کہتا کہ اس قرآن کو لکھنے والی ایک عورت ہے, کیونکہ اس میں ویمن رائٹس پہ اتنی بات کی گئی ہے اور وہی عورتیں ناراض رہتی ہیں اس قرآن سے, اور وہ پڑھتی ہیں تو ان کے گھر والے ناراض رہتے ہیں ان سے. ہاں, سوچنے کی بات ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولم یجل لہ عوجا, یہ پہلا معنی میں نے آپ کو بتایا عوج کا, کہ اس کتاب کے اندر کسی کی سائیڈ نہیں لی گئی, کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا گیا کہ چلو ٹھیک ہے تمہیں ہم فیور دیتے ہیں, فیور نہیں دی گئی کسی کو. دوسرا اس کے اندر عوج اور اوج میں کیا ہے کہ اس کتاب کے اندر کلام کا کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے. دیکھیں ہم بات کرتے ہیں نا تو آدھے جملے ٹیڑھے بولتے ہیں, کئی دفعہ دل بھی چاہتا ہے اور اگر آپ چاہیں گے تو کبھی کر بھی دوں گی. جیسے میں نے خود اپنی یہ چیز بہت نوٹ کی, عام باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا ہم لوگ, ہمیں لگتا ہے ہم بالکل صحیح بات کر رہے ہیں اور اس کو کوئی ریکارڈ کر کے ہمیں سنائے تو ہم کہتے ہیں خدا کے لیے اس کو بند کر دو, دس ٹیڑھے جملے بولتے ہیں. وہی بات جو ایک جملے میں بولی جا سکتی نا اس کو ہم اتنا گھماتے پھراتے ہیں سمجھ نہیں آتی. وہی بات جو پانچ منٹ میں ہو سکتی ہے ہم پندرہ منٹ میں لگاتے ہیں نا, تو یہ ہمارے کلام کا جھول ہوتا ہے. اور اس پہ بلکہ ابھی یہاں بات آئی تو سب کو بھی یہی کہوں گی کہ آپ سب خوب بھرپور کانفیڈینس کے ساتھ کمنٹس دیا کریں. میں اس لیے یہ بات نہیں کرتی کبھی کہ پھر لوگ جو دیتے ہیں وہ بھی ڈر جاتے ہیں, لیکن جب کمنٹس دیں تو خود سوچیں کہ میں جو جملہ چار دفعہ بول رہی ہوں اور لوگ سن رہے ہیں اور وہ تھک جائیں گے, ٹائم ویسٹ ہوگا, ایک ایک منٹ کا قیمتی. شستہ نپے تلے جملے بولیں, ایسے بولیں کہ ایک لفظ دوبارہ نہ بولیں. آپ کو پچھلی سورت میں میں نے مثال دی تھی کہ عربوں میں ایسے بھی لوگ تھے چار گھنٹے تقریر کرتے اور اس میں اپنا بولا ہوا ایک لفظ دوبارہ نہ بولتے, بولنا پڑتا تو اس کا ہم مانی دوسرا بولتے. آج ایسی تفاسیر موجود ہیں اس میں نکتہ ہی نہیں ہے. یعنی ایک ایسی تفسیر ہے کہ رائٹر کا یہ کمال ہے, وہ کہتا ہے میں نے وہ لفظ استعمال کرنا ہے جس میں ایک نکتہ بھی نہیں آئے. تو یہ ایسے تھوڑی ہو جاتا ہے. تو ہمیں اپنی باتوں میں کرنا, آپ کے اب یہ کیسے کریں پھر اس کا کوئی طریقہ بتا دیں, خود کو چیک کریں. اور یہ کب ہوگا, اپنی عام گفتگو کو ٹھیک کریں. ہم جب قرآن کے لیے بولتے ہیں, کل آپ اگر پڑھاتے ہیں یا کل جا کے آپ کہیں ڈسکشن کراتے ہیں, آپ نے بات شروع کرنے میں اس طرح بات شروع کرنی ہے کہ اگلوں نے کہنا ہے بس چھوڑ دو, آپ کوئی کمنٹ دے کوئی بات کرے, میرے پاس بس صرف ایک منٹ ہوتا ہے. اور دوسرا بندہ بات کہتا ہے بھی یہ کہ ایک منٹ بات کرنی کرے, لیکن وہ صرف تمہید باندھنے میں پونا منٹ لگا دیتا ہے. تو یہ کلام کا جھول ہوتا ہے. قرآن میں ایسا نہیں ہے اور آپ اس کے کئی مثالیں اگلی صورتیں آپ آتی جائیں گے, آپ فیل کریں گے کہ ایک ایک لفظ میں پورا پورا جملہ ہے. الرحمن علم القرآن, ایک لفظ اور اس کے پیچھے کتنی لمبی تفصیل ہے. تو بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے لفظوں میں کوئی جھول نہیں رکھا. پھر ساتھ ہی مزید اس کو اور واضح کر دیا کہ قیم لینذر باشسن, قیم ہے. اب اس لفظ قیم کو ساتھ ملا لیں گے تو ہمیں انشاءاللہ عوض کا لفظ اور اچھا سمجھ آ جائے گا. قیم کا لفظ پیچھے کہیں پڑھا ہے آپ نے یا اس سے ملتا جلتا؟ یا چھوٹی سی ایک اور بات بتا دوں, یہ پہلے بولی میں نے غالباً, کہ عوجن نکرہ میں آیا ہے. نکرہ کیا ہوتا ہے؟ تقلیل کے لیے. یعنی بالکل چھوٹا سا بھی جھول نہیں ہے, خاص جھول تو چھوڑیں عام جھول بھی نہیں ہے اس کے اندر. اب قیم کا جو لفظ ہے سورت نساء میں پڑھ چکے ہم لوگ, قیام مال کے لیے آیا تھا کہ ہم نے مال کو تمہارے لیے کیا بنایا, قیام بنایا. تو قیمن کے یہاں تین مختلف معنی ہمیں معلوم ہوتے ہیں, تینوں قسمیں پہلے ایک ساتھ بول دیتی ہوں. قیمن کے یہاں تین معنی ہے. نمبر ایک, بمانی مستقیم, درست کرنے والا ہے. دوسرا معنی ہے معتدل, بیلنسڈ, افراد اور تفرید سے پاک ہے. اس میں کسی ایکسٹریمزم کی کوئی تعلیم نہیں ہے, اس کو پڑھنے پڑھانے والے بالکل ایکسٹریمسٹ نہیں ہوتے. اور تیسرا معنی ہے اس کا, خود بھی سیدھا ہے. یعنی پہلا کیا تھا کہ دوسروں کو سیدھا کرتا ہے, اور یہاں کیا ہے کہ خود بھی سیدھا ہے. اب ان تینوں کے دلائل نوٹ کر لیجئے. پہلا معنی درست کرنے والا ہے, اس کی دلیل ہے ان ھذا القرآن الذی ھی اقوم, یہ وہ قرآن ہے جو بالکل سیدھا ہے. سورت اسرا کی آیت نمبر 9 ہے. پھر سورہ بیین آیت نمبر 2-3 میں بھی آتا ہے کہ فیھا کتب قیمہ, اس میں ایسے صحیفے ہیں جو بالکل سیدھے. پھر معتدل کا جو معنی ہے اس کی دلیل ہے آیت نمبر 115 سورۃ انعام, وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا, کہ تیرے رب کی بات سچائی اور عدل والی پوری ہوئی. اور تیسرا معنی خود بھی سیدھا, سورۃ مائدہ آیت 84 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے آپ کے اوپر ایک ایسی کتاب بھیجی کہ جو کامل ہے, وہ مہیمن علی, اور وہ اس کی نگہبانی کرنے والی ہے. سورۃ مائدہ 155 میں بھی آتا ہے. اب آپ کہیں گے اتنے مشکل لفظ ہمیں کیوں لکھا رہے ہیں, کیا بتا رہے ہیں؟ اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہم خوشیاں منائیں کہ ہم جس کتاب سے جڑے یہ ہمیں سیدھا بھی کرے گی, یہ ہمارے اندر سے ایکسٹریمزم کو نکالے گی. دو طرح کا ایکسٹریمزم ہوتا ہے ہر انسان میں, ایک گناہوں کی طرف میلان کی وجہ سے, جو چاہو کرو جیسا چاہو کرو, کھاؤ پیو موج مستی, ایٹ ڈرنک بی میری والی مثال جو پہلے کئی بار آپ کو دی, اس سے بھی یہ کتاب نکالتی ہے. خرمستیاں ساری ختم ہو جاتی ہیں جب قرآن سے جڑتے ہیں. فالتو شاپنگ, گھومنا پھرنا سب ختم ہو جاتا ہے, ٹریک پہ آنے لگتے ہیں. قیم سیدھا سٹریٹ روڈ کا تصور آتا ہے ذہن میں. اور قیم مینیجر کو بھی کہتے ہیں عربی زبان میں, کیونکہ وہ اسٹور کے سامان کو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے. کسی بھی آرگنائزیشن کا جو مینیجر ہوتا ہے نا, وہ اس کے ٹیڑھ پن کو دور کرتا ہے, اس کو سیدھا کر دیتا ہے. پھر اسی طرح عمارت کے پلر کو بھی قیم کہتے ہیں. تو لہٰذا یہ کتاب جو ہے ہمیں سیدھا کرتی ہے, ہمارے اندر سے افراد کون سا نکالتی ہے جو گناہوں کی وجہ سے تھا. ایک اور بھی افراد ہوتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے, زیادہ ہی دین کو دور سے دیکھنے سے. بعض لوگ جب نئے نئے دین کی طرف آتے ہیں نا تو اکڑ جاتے ہیں, یہ بھی حرام, یہ بھی غلط, یہ بھی ناجائز, یہ مکروہ, یہ ایسا, یہ ویسا, اور پھر اپنی ذات تک کوئی رکھے ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, آپ احتیاط پسند ہے, آپ جو بھی کہیں آپ شادیوں میں نہیں جانا چاہتے مت جائیے, آپ کوئی کام نہیں کرنا چاہتے نہ کریں. لیکن جب یہ باتیں دوسروں کے آگے آتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں بس یہ دین اچھا نہیں ہے. یہ بھی تھوڑے علم کی بات ہے. ایک چھوٹی سی بات نوٹ کر لیں اگر شاید کہیں آپ کو فائدہ ہو اس سے, کہ علم جتنا تھوڑا ہوتا ہے اتنا سخت ہوتا ہے, جتنا علم بڑھتا جاتا ہے اتنا نرم ہو جاتا ہے, اتنا آپ کے اندر نرمی آتی ہے. مثال آپ کو اس کی دیتی ہوں آٹا گوندھنے کے سٹائل سے. جو خواتین آٹا گوندھتی ہیں ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ جس آٹے کو گوندھنے میں کم پانی ڈالا اور سخت آٹا گوندھ کے روٹی پکائی تو روٹی سخت پکتی ہے, اور وہ روٹی جو ڈھیلے آٹے سے نرم آٹے سے پکائی جاتی ہے نا وہ نرم پکتی ہے. فزیکلی تو اس کی وجہ سمجھ آ رہی ہے صاف کہ جس روٹی کو ڈالا آپ نے توے پہ اس میں پانی تھوڑا تھا تو روٹی سخت ہو جائے گی, اور خاص طور پہ ایک ہی طرف پڑی رہنے دیں گے تو بالکل ہی اکڑ جائے گی, ٹھنڈے توے پہ ڈالیں تو اور ہی بری ہوگی. بالکل اسی طرح جب آپ نرم آٹے کی بلی بھی روٹی ڈالتے ہیں نا تو اس کا اپنا پانی اس روٹی کو نرم کرتا ہے. اب پانی کیا ہے, علم بھی تو پانی ہے نا, تو تھوڑا تھوڑا علم آتا ہے نا تو سخت ہوتا ہے, لیکن جب اس میں اور ڈالتے جائیں گے انشاءاللہ نرم ہوتا جائے گا. اور قرآن سے جڑے بغیر یہ کبھی نہیں ہو سکتا. میں نے دیکھا لوگ بہت ایکسٹریم پہ جاتے ہیں دونوں طرف, تو اس کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کتاب پر اعتماد کیا جائے, اس کو یقین کے ساتھ دیا جائے, پڑھا جائے, لیا جائے. اور آئی کیوں تھی, اس کا مقصد بھی بتا دیا, لینذر, تاکہ ڈرائے, یہ ہے مقصد قرآن. آپ 30 پارے پڑھ لیں گے, 114 سورتیں پڑھ لیں گے نا, تو کوئی آپ سے پوچھے کہ ایک لفظ میں اس کتاب کا مفہوم بیان کرو تو آپ کہیں گے لینذر. خود بھی ڈرو دوسروں کو بھی ڈراؤ, یہی تھا انذار. دوسری آیت, پہلی آیت کیا نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اقرا بسم ربی کا, خود پڑھی اللہ کے نام سے. اور دوسری آیت, وانذر عشیرتک الاقربین, قریبی رشتہ داروں کو اب انذار شروع کرے. آج مسلمانوں میں انذار ہی نہیں رہا, خود بھی نہیں ڈرے, دوسروں کو نہیں ڈراتے, اور فقہی چیزوں کو دین بنا کر یا حلال اور حرام کو اتنا ہائی لائٹ کر کے پیش کر دیا کہ جس کے نتیجے میں دین خشک چیز بن کے رہ گئی. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات بتا کر ہمیں بتایا کہ یہ کتاب جو تم پڑھنے لگے ہو یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے, یہ کتاب تمہیں ڈراتی نہیں ہے, ایسی خبر دیتی ہے جس سے تم واقعی اپنے آپ کو درست کر لوگے. اور نذیر یا نذر کہتے ہیں ایسی خبر دینا جس میں ڈرایا گیا ہو. جس کے دل میں قرآن پڑھنے کے بعد ڈر نہیں پیدا ہوا نا, وہ قرآن قرآن نہیں ہے, وہ آپ کو کچھ فائدہ نہیں دے گا. اور آج دین کے نام پہ اس قسم کی چیزیں پیش کی جاتی ہیں کہ اللہ کی پناہ. کسی نے سوال پوچھا کہ کوئی ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ فلاں جگہ آئیے اور وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال کسی عورت کے پاس ہے تو وہ اس کی زیارت کرائیں گی, اور آج کل بہت ٹیکسٹنگ ہو رہی ہے اس پہ, اور ینگ بچیوں اور سب کو جمع کیا جا رہا ہے کسی کا گھر بڑا سا لے کے, تو وہاں وہ آ کے کرائیں گی, تو کیا استاذہ ہمیں جانا چاہیے کہ نہیں؟ میں نے ان کو بھی وہی اپنی عادت کے مطابق پوچھا کہ آپ بتائیں آپ کیا کہتی ہیں. کہتی مجھے تو کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا, پہلے تو میں نے کبھی سوچا نہیں تھا, اب ٹھیک نہیں لگ رہا. میں نے کہا کیا ٹھیک نہیں لگ رہا؟ بہرحال قصہ مختصر, جو بات اینڈ پہ پہنچی میں نے اسے کہا کہ میں تو آپ کو صرف اتنی بات کہوں گی کہ ہم جس نبی سے تعلق رکھتے ہیں نا اس کی حدیث بھی ہم اس وقت تک صحیح نہیں مانتے جب تک اس کی سند ٹھیک نہیں چلتی. یہ ضعیف اور غریب اور کمزور حدیثوں کا جو تعلق ہے وہ کیوں ہے, کہ یہ ریسورسز ٹھیک تھے کہ نہیں؟ مجھے صرف یہ پوچھ کے بتا دیں کہ یہ بال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ کہتی میں نے کہا انہیں کہیں جنہوں نے آپ کو دعوت دی انہیں کہیں کہ آئیں, میں آپ کو ایک ایسی کلاس میں لے کے چلتی ہوں کہ جہاں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سکھائی جائیں گی, پڑھائی جائیں گی, اور آپ اس کو فیل کریں گے. میں نے کہا جس دین میں آپ کی کہی ہوئی بات جب تک پوری چین سے نہ جڑے اس کو نہیں لے سکتے, تو آپ کے بال, آپ کی آنکھ, اس سے کیا؟ اگر دوسری بات, اگر دیکھ بھی لیا تو وٹ نیکسٹ؟ کیا ابو لہب نے نہیں دیکھا تھا آپ کا بال؟ ابو جہل نے نہیں دیکھا تھا؟ کیا عبداللہ بن ابی نے آپ کے بال نہیں دیکھے ہوئے تھے؟ 1500 سال ہونے والے ہیں، 1430 کے قریب چل رہے اس وقت، یعنی 1450 سال کے بعد آپ ایک بال کو لا کے کہتے ہیں اللہ کے نبی کا ہے. اور ایک عام عورت، میں تو نہیں جانتی کون ہے، واللہ ہی کوئی اگر آپ میں سے جانتا ہے تو اس کو پرسنل نہ لے، میں کچھ نہیں جانتی. میں نے یہ باتیں آگے بھی کئی جگہ اوروں سے بھی سنی ہے کہ اس طرح لوگ زیارتیں کراتے ہیں تو لوگوں کا رش ہوتا ہے. کہتی ہاں نہیں، میں نے ان کو دعوت دی ہے کلاس کی، لیکن وہ کہہ رہی ہے میرے امتحان ہو رہے ہیں، میں اس کے بعد آؤں گی. میں نے کہا ہاں بس اب ان کو دعوت دیتی رہے، لیکن اس طرح کا دین لوگوں کو پیش کر دینا، انذار نام کی چیز کوئی نہیں. اللہ کے نبی کا پیغام کیا تھا یہ آپ کی زندگی میں کوئی نہیں. اللہ کے نبی آپ کو خواب میں بھی دکھ جائیں اور آپ سے ناراض ہوں تو کیا آپ کو جنت ملے گی اس پہ؟ یہ تو ڈراوے ملیں گے کہ سیدھے ہو جاؤ. اور خواب میں وہ کیوں آئیں گے؟ وہ تو 1400 سال یہاں جی کے لوگوں کو بتا کے گئے کہ لوگوں فکر کر لو، اپنی فکر کر لو. ہاں وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، پھر بشارتیں بھی تو اسی نبی کی زبان سے ملی کہ خوشخبریاں دے دو، ایسی بشارت جس کا چہروں پہ اثر آئے. اور حقیقت ہے کہ جو اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی باتوں کو سن کے مان جاتا ہے اس کا تو چہرہ کھل جاتا ہے، اس کی زندگی میں غم نہیں رہتے، خوشیاں ملتی ہیں اس کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دیکھو اس سے کیا ملے گا. اور یہاں آپ دیکھیں یہ ساری صفات کس کی آ رہی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آ رہی ہیں؟ نہیں، قرآن کی آ رہی ہیں. آپ ٹیک کے ساتھ ساتھ چلیں نا، تو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے بتایا گیا کہ پہلے اس میں عوج نہیں ہے، پھر دوسری اس کی صفت کیا ہے؟ قیمن ہے. اگر اب آپ کو ایک سوال دے دیا جائے، اب اس پہ آپ پریشان ہو جائیں گے، ٹھہرے ہم لکھ لیں. اسائنمنٹ میں یہی سوال آ سکتا ہے نا کہ بھائی سورۃ الکہف کی ابتدائی دو آیتوں کی روشنی میں قرآن پاک کی صفات لکھیں. تو کیا صفتیں ہیں قرآن کی؟ نمبر ایک، ٹیڑھا نہیں ہے. دوسری بات، قیمن سیدھا کرتا ہے. تیسری بات ہے، انذار کرتا ہے شدید قسم کا. پھر چوتھی بات یہ کہ یبشر المومنین. ٹھیک ہے، ہوا یہ سب کچھ اللہ کے نبی کی زبان سے تھا، لیکن قرآن بیچ میں سے نکال دیں تو یقین کریں کہ انذار اور تبشیر ہو ہی نہیں سکتی. اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے اس کی آیتوں کی. اللہ کی کتاب اتنی جاندار چیز ہے، آپ ایک گھنٹہ تقریر کریں اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک آیت کو صرف ترجمے کے ساتھ لوگوں کے کھول دیں. اس سے میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ زیادہ لوگوں کے دلوں میں اثر ہوتا ہے. کبھی آپ ایسی باتیں کریں نا، جب تک قرآن کی آیت نہ پڑھیں ماحول ہی نہیں بنتا، وہ جگہ ہی نہیں لگتی کہ وہاں کی ہے. اور یہاں باسن شدیدن سے مراد تنگیاں ہیں، لیکن مراد اس سے عذاب ہے. گویا کہ اس کتاب کے قیم ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ کہ ڈراتی بھی ہے اور خوشخبریاں بھی دیتی ہے. سورۃ مریم کی آیت 97 میں بھی آتا ہے، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانَكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمَ اللُّدَّ. بس ہم نے آپ کی زبان پر یہ قرآن آسان کر دیا تاکہ اس کے ذریعے متقیوں کو بشارتیں دیں اور جھگڑالو قوم کو ڈرائیں. کون سے مومن؟ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو نیک کام کرتے ہیں، جو اچھے کام کرتے ہیں. ہر مومن نہیں، اچھے کام کرنے والا. اور کیا خوشخبری ملے گی؟ ان لہم اجرن حسنا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، خوبصورت اجر ہے. جہاں سے آپ کو اب احسن عمل کی بھی پہچان پتہ چلے گی. فرمایا کہ ہر مومن کو خوشخبری نہیں ملتی، بلکہ الذین یعملون الصالحات. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی عمل صالح عمل کب بنتا ہے؟ تو اس کی دو شرائطیں. نمبر ایک، اخلاص ہو، شرک سے پاک ہو بندہ، اللہ کے لیے کرے صرف اس کام کو. اور دوسری، اتباع سنت. یہ جملہ تو آپ رٹ لیں کہ کوئی عمل صالح بنتا نہیں جب تک کہ بندے کے دل میں اخلاص نہ ہو اور طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو. اسی کرائیٹیرین پہ پھر آپ یہود اور نصارہ کی نیکیوں کو پرکھ سکتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ان کو کیوں نہیں اللہ قبول کرے گا، یہ بھی تو چیریٹی کرتے ہیں، یہ بھی وہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو اس کا جواب ہے اس میں کہ وہ چلیں اخلاص کے ساتھ تو کر رہے ہیں، لیکن یہ سنت نہیں ہے، طریقہ نبی والا نہیں ہے. اور یہی دو چیزیں دین کی ایک بہت بڑی اکائی بن جاتی ہیں. یعنی ہیں دو چیزیں، لیکن بنیادی طور پہ یہ ایک ہی چیز بن جاتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ کہ بندہ جب بھی کوئی عمل کرتا ہے جس کے اندر اللہ کے لیے کرنا ہو، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ خیر دیتا ہے. اب اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ عمل صالح ہوتا کیا ہے. تھوڑی سی ایک دو روایات آپ کے سامنے شیئر کروں گی اس کے بارے میں کہ کسی کا کوئی عمل صالح کب ہوتا ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، احسن عمل کرنے والا کون ہے؟ کیونکہ اب دیکھیں ہر بندے کا یہی کلیم ہے نا کہ میں بڑے اچھے عمل کر رہا ہوں. فرمایا کہ تم میں سے آسن عمل کرنے والا وہ ہے جو عقل کا استعمال کرے, یعنی عقل میں جو آسن ہو, سمجھدار ہو. بعض دفعہ لوگ دین کے نام پہ بے تکی بلکہ بے وقوفوں والی نیکیاں اور حرکتیں کرنے لگتے ہیں. مثلا جیسے آپ کو بتایا کہ بھئی حرم میں گئے اور الٹے چلنے لگ گئے, پیچھا کرے, اب یہ بے وقوفی والی بات بنتی ہے نا. تو آپ نے فرمایا کہ اپنے اندر عقل کو رکھنے والا ہو. پھر جب اس کو کسی کام کا حکم دیا جائے تو خوشی سے اس کو کرے, اطاعت کرنے والا ہو. ہم سب اپنے عملوں کو چیک کریں کہ ہمارے عمل کیسے ہیں. پھر ایک اور سوال ہے کہ ان لہم اجرن حسنا, کیوں کہا اجر, کیوں کہا اجر؟ تو کہتے ہیں معاوضے کو. کیا اللہ تعالی ہمیں معاوضے میں دے گا؟ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اجر لفظ بتا رہا ہے کہ عمل کرنا پڑے گا. جو کام کرتا ہے اس کو ہی پے ملتی ہے نا, جو کام نہیں کرے گا اس کو کیسے ملے گی؟ جس نے آج اس دنیا میں کوئی کام ہی نہیں کیا اس کو کل اجر کیسے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس ایک لفظ سے خوش فہمیوں کو ختم کر دیا کہ دیکھو جب تک تم عمل نہیں کرو گے کل وہاں کسی بھی معاوضے کی کوشش نہ کرنا, خواہش نہ رکھنا. اور حسنہ جو ہے سورۃ یونس 26 میں ہم پڑھ چکے کہ للذین احسنوا الحسنی, جنہوں نے حسن عمل کی ان کو حسنہ یعنی جنت ملے گی. سورۃ الرحمن میں بھی آتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کوئی اور ہے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اجرن حسنہ پھر کیا ہے؟ جنت ہے. کیسی ہے کوئی نہیں جانتا, ہاں بس یہ بتا دیا کہ کتنی دیر وہاں رہنا ہے. ماں کے سین افیہ ابدا, وہ ٹھہریں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ, ابد الآباد تک رہیں گے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس کتاب کے ساتھ جڑے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں پہنچا دیا؟ ماں کے سین. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیتوں میں مقسن, اللہ مقسن, وہی لفظ ہے یہ بھی, ماں کے سین, مقصہ سے. ماں کس کی جمع ہے یہ؟ اب اگر آپ کو لفظ آ جائے ماں کس, اس کی جمع لکھیں تو ماں کے سین, اور اگر آپ کو دے دیا جائے لفظ ماں کے سین لکھیں اور اس کا واحد لکھیں تو ماں کے سن ہوگا. ٹھہرنے والے کبھی نہیں وہاں سے جائیں گے, وہاں جانے کے بعد کبھی جگہ بدلیں گے نہیں. اسی صورت میں ہم پڑھیں گے فردوس میں جانے کے بعد جنتیوں کا حال کیا ہوگا, کہ وہ وہاں سے جگہ ہی نہیں بدلنا چاہیں گے, چینج ہی نہیں کرنا چاہیں گے, جو جگہ مل گئی اسی کے اندر رہیں گے. لیکن جو لوگ نہ مانے, جنہوں نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا اس دنیا کے آگے بگ, جنہوں نے اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول نہ کیا, ان کا حال کیا ہوگا؟ اس کا تذکرہ اگلی آیتوں میں. وَيُنذِرَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا اللَّهُ وَلَدًا, اور ڈرائیے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے. اشارہ ہے مکہ والوں کی اس عادت کی طرف جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے, کیونکہ مکی دور میں زیادہ بات یہود اور نصارہ کے شرک پہ نہیں, مکہ والوں کے شرک پہ ہے. تو جو شرک کرتے تھے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ یہ اپنے آپ کو رکھیں گے, یہ درست نہیں ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے پکڑنا ہے اس بات پہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیوں کیا. اب دیکھیے کہ انسانوں کی ایک عجیب سی عادت ہوتی ہے, جس چیز کو بڑا سمجھتے ہیں نا اسی کو خدا بنا لیتے ہیں. کوئی کسی سے ڈرا تو شرک کیا, کوئی کسی سے خوبی رکھی تو اس نے شرک کر دیا, اور اس قسم کی کیفیات اس کی زندگی میں آ جاتی ہیں کہ وہ بندہ اپنے آپ کو اسی کا غلام بنا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے شروع میں کتاب کی بات کر دی, اس کے نزول کا مقصد بیان کر دیا کہ اس کو ریشمی غلافوں میں لپیٹ کر مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے نہ رکھو, گھر کے کسی اونچے تاکچے میں رکھ دو یا پڑھ لو اس کے چند جملے, بلکہ یہ تو انسانیت کے کاروان کا رخ موڑنے کے لیے آئی تھی. جو لوگ راستوں میں گمے ہوئے ان کو راستہ دکھانے والی کتاب تھی, اس عذاب سے بچانے کے لیے آئی جس سے بچنے کی کوئی اور صورت نہیں ہوگی. لیکن اگر تم نہیں مانتے تو پھر نہ مانو, تمہاری مرضی, شوق سے جاؤ ایسی باتیں کرو اور جہنم میں جاؤ. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ, نہ تو ان کو کوئی علم تھا اس بات کا اور نہ ان کے باپ دادا کو. باپ دادا بھی سنی سنائی بات کرتے آئے کیونکہ انہوں نے اپنے باپ دادا سے سنی تھی, آج انہوں نے بھی پکڑ کے ایسی باتیں کر دی. اب دیکھیں کہ اکثریت کا جو دین ہوتا ہے نا وہ باپ دادا کا روایتی دین ہوتا ہے, بہت کم لوگ سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. ایون اگر آپ کھانے پینے کے معاملات میں بھی دیکھیں نا تو لوگ کہتے ہیں ہماری امی تو ایسی پکاتی تھی. چلتا آ رہا طریقہ وہی طریقہ صحیح لگنے لگتا ہے, لیکن دین جو ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں چلتا. ٹھیک ہے آپ سٹائل زندگی گزارنے کے اپنا لیں, گھر داری کا طریقہ بیٹی کا ماں سے مل جائے گا, لیکن کیا دین بھی ماں باپ سے ہی لینا ہے؟ نہیں. لا علمی سے کی ہوئی بات بھی جھوٹ ہوتی ہے نا. تو جو بندہ لا علمی پھیلاتا ہے وہ اصل میں جھوٹ پھیلا رہا ہوتا ہے. بعض دفعہ ایسی باتیں کر کے لوگ اپنے آپ کو بہت سچا ثابت کرتے ہیں, جی ہم نے تو کہہ دیا. کہا نہیں, تم نے سنا سنایا دین اگر آگے پھیلایا تو یہ بھی خلاقت ہی پیدا کر رہے ہو. اس لیے جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے, چاہے وہ علم کے ساتھ ہو یا بغیر علم کے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ ما لہم بہ من علم, ہے ہی کوئی نہیں علم ان کے پاس, بے علم لوگ ہیں. ولا لآبائہم, اور نہ ان کے باپ دادوں کے پاس کوئی علم ہے. ہاں کبرت کلمتن تخرج من افواہہم, بہت بھاری بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے. یقولون الا کذبا, نہیں یہ کہتے مگر جھوٹ, ان کی زبانیں جھوٹی بولتی رہتی ہیں. ایسی کہانیاں گھڑتے ہیں جو دین کے نام پہ لوگوں کو سناتے ہیں, لیکن لوگ تو بےچارے بھولے بھالے اس کو سچ سمجھتے ہیں لیکن ہوتا جھوٹ ہے. تب دیکھیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے عرب معاشرے پہ تنقید کی. اللہ کے نبی جن اندھیروں کو دور کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے وہ اصل میں ان کے خاندانوں کی روایات کے اندھیرے تھے, لا علمی کے اندھیرے تھے, سنے سنائے دین کے اندھیرے تھے, خواہشات کے اندھیرے تھے. ایسی باتیں پھیلا پھیلا کے لوگوں کے اندر انہوں نے عام کی ہوئی تھی کہ جس کی وجہ سے علم سے زیادہ جہالت ہوتی ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جہالت کتنا بڑا جرم ہے نا. اب دیکھیں کہ آج ہم دیکھیں تو ہمارا بھی کوئی تحقیق کا ذہن نہیں ہوا. آج کے دور میں مسلمان تقلیدی ذہن کا ہو گیا تحقیقی ذہن کی بجائے, خام خواہ ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. آپ اس کو عام طور پہ بھی دیکھا کریں, کوئی بات کریں نا تو آپ بالکل لوگ آگے سے باتیں کرتے کرتے ہیں ہاں ہاں ایسے ہی ہے. یہ چیز جو میں نے ابھی بولی نا, آپ اگر نوٹ کریں اور اپنے آپ کو آپ چیک کرنا شروع کریں, کسی شادی میں آپ جائیں, کسی دعوت میں نا, کوئی بات کر رہے تو کوئی کہتا ہے نا سردی, آپ کہتے ہیں ہاں ہاں بہت سردی ہے. وقت کے رواج سے الٹ بات کرنا سیکھیں, کوئی کہنا آج بہت ٹھنڈ ہے, آپ کے بہت اچھا موسم ہے. لوگ کے موسم خراب ہے, آپ کے موسم بہت اچھا ہے. ہاں آپ فیل کریں گے کہ جب آپ کو لوگوں کی ہاں میں ہاں ملانے کی عادت نہیں رہے گی نا, پھر آپ اپنی سچی بات کر سکیں گے. وہ لوگ جو عام باتوں میں ہاں میں ہاں ملاتے ہیں نا, وہ پھر دین کی بھی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں, تو وہ چیز درست نہیں ہوتی. اندازوں سے باتیں کرتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے, ان کے منہوں سے بات نکلتی. یہاں یہ بھی ایک چھوٹا سا اینگل دیکھیے گا, چلے افواہہم کا لفظ آگے نا منہ سے, اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ فاہن, فا. یہ جب ہم لفظ بولتے ہیں نا افواہ پھیل گئی, وہ منہ سے نکلتی ہے. اور یہ ہم بات کر چکے ہیں, سورۃ آل عمران میں پڑھی تھی یہ آیت, میرے ذہن میں اس کا خلاصہ یہی تھا کہ نان مسلم جو ہیں وہ مسلمانوں کی نسلوں کو کس طریقے سے پروپیگنڈے کے ذریعے سے دین سے دور کر رہے ہیں. بہرحال اب یہ سارا ماحول تو خراب تھا ہی, اللہ کے نبی کیا کرتے, ویسے ہی ہو جاتے جیسے تھے. جیسا سارا ماحول تھا ویسے ہو جائے, جب وہ کر رہے ہیں وہی کرنے لگے. کہا نہیں, کبرت کلمتن تخرج من افواہم, بہت بوجھل بات ہے جو یہ کہتے ہیں. ان کو بتاؤ کہ تم یہ کوئی شرک کر کے چھوٹی بات نہیں کر رہے. یہ کون سی بات تھی؟ ان کا یہ کہنا کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے. قالوا اتخذ اللہ ولدا, اس کو ہائی لائٹ کر لے, اللہ نے ان کا کال پیش کیا. یہ نہیں کہا کہ میں کہہ رہا ہوں, میں تو بات ہی نہیں کرتا, جیسے انہوں نے کہا ویسے ہی بیان کر رہا ہوں. یہ انداز ہے ادھر. اور سورۃ مریم آیت 88 سے اگر آپ شروع کریں تو اس میں تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ, کہا قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اس سے, اور زمین جو ہے وہ شک ہو جائے, اور پہاڑ چورا چورا ہو کر گر جائیں. کیوں؟ کہ ان دعوا للرحمانی ولدا, کہ کیا وہ رحمان کی اولاد بنا رہے ہیں؟ کیا ان کو اور رحمان کے اندر اولاد والی کوئی بات دکھتی؟ ہم تو بڑے لاڈ سے کہتے ہیں نا ہاں ٹرینیٹی, ہاں وہ رسان جیسس گاڈ. کہا آسمان گر پڑے, یہ اتنا بڑا جملہ ہے. کسی بیوی کے اوپر شوہر الزام لگا دے, بچہ کسی اور کا, تو اس کے سر پہ آسمان ٹوٹ پڑتا ہے. تو تم کائنات کے رب کے اوپر ایسی باتیں کرتے ہو؟ اب ایسے گندے ماحول کو کیا پھر ایسی چھوڑ دیا جائے؟ اس کے لیے پھر اللہ کے نبی کے دل میں جو تڑپ تھی اس کا تذکرہ ہے آیت نمبر 6 میں, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ, تو کیا آپ فرط غم سے تلف کر دیں گے اپنی جان کو, ہلکان کر دیں گے اپنی جان کو, خود کو ذبح کر دیں گے؟ یہ جو باخ ہے ان کا لفظ ہے نا, یہ بخا سا ہے, باخا عین, ذبح کرنا, بالکل بخا اور ذبح کا ایک ہی وزن ہے. سورہ شورا آیت 3 میں بھی آتا ہے کہ لعلک کا باخ ان نفس کا، تڑپ طلب تھی آپ کے دل میں، اتنی تکلیف تھی اس بات کی کہ ان کا بنے گا کیا، یہ کہاں چاہ رہے ہیں، یہ کہاں پہنچ جائیں گے، کہا آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. نفس کا علی آثارہم، ان کے آثار پہ، اثر کی جمع ہے نشانی، آثار قدم، ان کے لائف سٹائل کو دیکھ دیکھ کے آپ جلتے ہی رہیں گے، آپ ان کی سوچوں کو دیکھ کر کڑتے ہی رہیں گے کہ ان کو ہو کیا گیا، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں. کہ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ وہ ایمان نہ لائے اس قرآن پر، اس کتاب پر، افسوس کرتے ہوئے. اگر آپ اس جملے کو صحیح طرح سے آسانی سے سمجھنا چاہیں تو علی آثارہم ہے نا، یعنی جملہ کچھ اس طرح سے بنتا ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَسَفًا، یہ یہاں پہ بات پوری ہوتی ہے. پھر اگر بریکٹ میں آپ کر کے دیکھیں نا، علی آثارہم لم یؤمنوا بھذا الحدیث، تو پھر بات واضح ہوگی، کیونکہ اس طرح شبہ لگ جاتا ہے ترجمہ یاد کرنے میں، بعض لوگ حدیث کے ساتھ اسفہ لے لیتے ہیں. دوبارہ دہراتی ہوں، اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ اپنے نفس کو ہلاک کر لیں گے غم کے مارے، افسوس کرتے ہوئے. اسفہ کا لفظ پڑھا کہیں پہلے؟ یا اسفہ علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر. تکلیف کی شدت کو کہتے ہیں. جب کسی کا دوست اسے تنہا چھوڑ جائے اور اس کا غم جانے ہی نہ پائے تو اس کو یہ اسف کی کیفیت کہتے ہیں. سورہ فاتر آیت 8 میں بھی آتا ہے، فلا تسخب نفسک علیہم حسرات، آپ کی جان نہ چلی جائے ان کے اوپر حسرتیں کرتے ہوئے. سورہ حجر آیت 88 میں بھی ہم پڑھ چکے، ولا تحزن علیہم، نہ غم کیجیے ان پر. سورت مائدہ میں پڑھ چکے، فلا تسأل القوم الکافرین، اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ آپ غم نہ کریں ان کی حالت پہ. ہمیں کتنا غم ہے بھائی، کیا غم تھا، اللہ کے نبی کا غم کیا تھا. دیکھیے کہ اسف کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، یہ دو طرح کی ہوتی ہے، اس کے دو مختلف درجے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ کوئی آپ کی بات نہ مانے، آپ کو ٹھکرایا کسی نے، آپ کو چھوٹا کیا، ویسے آپ کا بچہ آپ کی بات نہ مانے، آپ کو غصہ آ رہا ہے کہ میری بات اس نے نہیں مانی. ایک دوسری کیفیت ہے کہ آپ کو تو مانے مگر حق کا پیغام نہ مانے. مثلاً آپ کو تو کوئی کہے کہ آپ میری ماں ہے لیکن آپ کی بات نہ مانے، یا آپ جو اچھی بات کہیں وہ نہ مانے. کفار مکہ جو تھے نا، ان کا معاملہ نمبر 2 کا تھا. اللہ کے نبی کو تو صادق اور امین کہتے تھے، پھر بھی آپ کی بات نہیں مانتے تھے. ان کو یقین تھا آپ سچے آدمی ہیں، پھر بھی نہیں مانتے تھے. ہم آج اپنے غم دیکھیں نا، اگر دین کی طرف بھی آ جائیں تو ہمارا غم اکثر نمبر 1 والا ہوتا ہے، ہائے ہائے میری نہیں سنتے، بلاتی ہوں تو آتے نہیں ہیں، اب نہیں بلاؤں گی، میں نے نہیں بات کرنی، میری بات تو کوئی سننے ہی نہیں آتا، لوگ مجھے نہیں مانتے. یاد رکھیے یہ بہت معمولی فرق ہے، لیکن درجوں میں بہت بڑا فرق آ جاتا ہے. ہم نے بھی اس بات کا غم کرنا ہے کہ لوگ دین کی طرف نہیں آ رہے. اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ، اس کتاب سے نہیں جوڑ رہے. اس میں یہ غم نہیں کرنا میرے پاس نہیں آ رہے. بعض دفعہ ہوتا کہتے ہیں میرے پاس پڑھنے نہیں آ رہے تو کچھ نہیں کر رہے، کہیں اور پڑھ رہے ہیں، کوئی اچھی چیز سیکھ رہے ہیں تو وہ صحیح نہیں ہے. مثلا دیکھیے کہ جس طریقے سے ہم لوگ سیکھ رہے ہیں، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف ہم ہی سکھا رہے ہیں، اس شہر میں 10 لوگ اس سے بھی اچھا سکھا سکتے ہیں. تڑپ یہ رکھے کہ لوگ قرآن سے جڑے، اور وہ قرآن جو دل کو بدلے. اور ہر بندے کو خوب اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ کون سی بات سن کے میرا دل کھلتا ہے، کہاں پورا قرآن پڑھنے کے بعد بھی تبدیلیاں نہیں آتی اور کہاں پڑھنے کے بعد فکر لگ جاتی ہے. تو جس نے جتنا فائدہ لینا ہے وہ وہیں جائے گا. تڑپ یہ رکھیں کہ لوگ قرآن سے جڑیں. آج ہمارا حال کیا کہ ہماری چھت کے نیچے قرآن پڑھاؤ گے تو ویریفائی کرتے ہیں تم کو، اور چھت دوسری ہو گئی تو تمہارے دشمن بن جائیں گے کیونکہ تم ہمارے مقابلے پہ آ گئے. یہ درست طریقہ نہیں. بہاز الحدیث، یا تو لفظ آ گیا حدیث کا، اور یا حدیث کا لفظ قرآن کے لیے کہ مانتے ہی نہیں اس کتاب کو. ہمیں بھی اپنے اندر یہ غم پیدا کرنا ہے. یقین کریں کہ آج اس غم کو بڑھانے کی بڑی ضرورت ہے. یہ وہ غم ہے جو بندے کو دوسرے غموں سے بے غم کرتا ہے. اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے دلوں میں کتنے اور غم ہوں گے. کوئی ایسا ہے جس کو کوئی غم نہیں ہے؟ لیکن یہ غم کہ لم یؤمنوا بھذا الحدیث بندے کے ذاتی غموں کو پیچھے ڈال دیتا ہے. وہ اپنے ذاتی غم کو خود پہ تاری نہیں کرتا کہ اللہ میں اس غم میں پڑ گیا تو میں دوسروں کو کیسے بتاؤں گا، اور میں کیسے سیکھوں گی اگر میں نے کوئی غم ہی ڈال لیے. ہم بھی آج اللہ کے نبی سے محبت کے دعوے کرتے ہیں لیکن ہمارے اندر یہ تڑپ کا ہے. ہم تو ان کا بال دیکھنے کے منتظر ہیں بس، اور صحابہ کرام بال بھی اس طرح بناتے تھے جیسے اللہ کے نبی بناتے تھے. جس نبی کا بال ہم دیکھنے جائیں اسی نبی جیسے بال بنانے کی کوئی دعوت دے کرنا چاہیں گے؟ اسی نبی کے ہو سکتا ہے داڑھی کا بال ہے وہ داڑھی رکھیں تو ہم داڑھی کا بال رکھیں گے؟ مرد ہیں اگر تو نہیں رکھیں گے. تو اصل محبت اللہ کی ذات سے ہے. نبی کے ساتھ عمل کا دعوت کا, ان کا مشن آپ کا مشن. ہم ان کے وارث نہیں بن سکتے جب تک اپنی ذات کے خول سے نہیں نکلتے. اور جب محبتوں کے رخ بدلتے ہیں نا تو غم بھی بدل جاتے ہیں. آپ کو تو یہ غم تھا کہ میری آل کا کیا بنے گا. ہم کہتے ہیں ہمارے بچے کیا کھائیں گے, ان کا اپنا گھر بن گیا کہ نہیں, بچیوں کا جہیز جمع کرنا ہے. یاد رکھیے اگر ہمیں اس کتاب سے محبت ہے تو لوگوں سے نفرت ہو نہیں سکتی. تڑپ کی ضرورت ہے. اتنی خوبصورت یہ آیت ہے کہ اس پہ گھنٹوں بات ہو سکتی ہے کہ یہ تڑپ پیدا کی. یہ بندے سے کام کراتی ہے. بیماریوں میں بھی بندہ اٹھ کے آ جاتا ہے, صحت میں بھی بندہ غافل نہیں ہوتا, شادیوں میں بھی آ جاتا ہے, غموں میں بھی آ جاتا ہے. تڑپ یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں اٹھ رہے, کیوں نہیں جا رہے, کیسے ہے وہ ہے. آج نبی کے نام پہ کوئی بات کرتا ہے کہتے ہیں بائیکاٹ کر دو, ان کے شیشے توڑ دو. لیکن عملی زندگی میں ہم اللہ کے نبی سے خود کو دور محسوس کرتے ہیں. کہا کوئی بات نہیں, ہمیں پتا ہے کیوں نہیں آتے تم اس چیز کی طرف. تمہارا دل تو بہت ویسے چاہتا ہے لیکن پھر بھی ابھی تک تمہارا دل کھلا کیوں نہیں؟ کیونکہ دنیا کی محبت. اسی لیے اگلی پھر دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ پردہ چاک کر دیا جس کو چاک کرنے کی ضرورت تھی. کہ ان جعلنا ما علی الارض زینۃ لھا لنبلوہم ایہم احسن عملا. بے شک ہم نے بنایا ان چیزوں کو جو زمین پر ہیں اس کے لیے باعث زینت اور آرائش. کیوں؟ تاکہ ہم ان کو آزمائیں کہ کون ان میں سے احسن عمل کرنے والا ہے, کون اچھا کام کرنے والا ہے. یہ ہے دنیا. دنیا کی تخلیق کا مقصد بتا دیا, ہم سب کا مقصد حیات بتا دیا کہ نعمتیں دے کے آزمائے گئے ہو. ہر نعمت امتحان کا پرچہ ہے. سورۃ نحل میں ہم نے کتنی نعمتوں کا تذکرہ سنا. کہا ہر نعمت کیوں ملی؟ لینا بلوہم ایہم احسن عملا, تاکہ ہم ان کو آزمائیں اور دیکھیں کہ کون احسن عمل کرتا ہے, کس کے عمل اچھے ہوتے ہیں, کون کیسے کام کرتا ہے, کون اپنی زندگی کو کہاں پہ کھپاتا ہے. ہم بھی ذرا اپنے عمل کو چیک کر کے دیکھ لیں کہ ہم نے ان نعمتوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا. پچھلے سورہ یونس میں ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ زندگی ایک ڈھلتا سایہ, کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا میں رہنے والا, اسی دنیا میں رہ کے کام کرنا ہے. کہتے ہیں نا اسی روز و شب میں کھو کے نہ رہ جا کہ تیرے زمانوں مکان اور بھی ہیں. ہاں اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا جاؤ آخرت لے کے آؤ, ہم دنیا میں کھو گئے. جو کچھ اس دنیا میں ہے ہر چیز انسان کے فائدے کی اللہ تعالیٰ نے بنائی آزمائش کے لیے. اور یاد رکھو یہ ہمیشہ نہیں رہنی. وَإِنَّ لَجَائِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا, اور ہم ہی بنانے والے ہیں ان چیزوں کو جو زمین پر ہیں ویران کر کے, چٹیل میدان, غیر آباد. یہ آیت پڑھ کے تو مجھے بہت دل کے اندر خالی پن محسوس ہوتا ہے. ایک دن یہ پوری دنیا چٹیل میدان بن جائے گی. سعید کا لفظ آیا نا سعدا سے, سواد این دال, زمین کا اوپر کا حصہ, اس کو سعود کہتے ہیں, بلند حصہ جو ہوتا ہے نا. اور جروزہ کہتے ہیں درخت کاٹ کر کھا کر صاف کر دینا. ہر سال خزاں کے موسم میں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بتاتا ہے کہ تم جس طرح آج درختوں کو دیکھ رہے ہو نا بغیر پتوں کے, اسی طرح یہ زمین ایک دن بغیر پتوں کی ہو جائے گی. میرا خیال ہے کہ آپ کے اور ہمارے لیے تو اس بات کو سمجھنا بہت ہی آسان ہے. ونٹر کو دیکھ لے, ایک پتا نہیں رہتا درخت پہ. کبھی بھی میں جب گزرتی ہوں ایسی جگہوں سے تو پتے گر رہے ہوتے ہیں نا, تو جو فیلنگز میرے ذہن میں آتی ہیں میں سوچتی ہوں کہ اگر اس درخت میں سینس ہے, اور اس قرآن تو کہتا ہے کہ ہے, ہم نہیں سمجھ سکتے اور بات ہے, میں سوچتی ہوں کہ اگر انسانی جذبات ان کے اندر بھی ہو تو یہ درخت تو آج رو رہا ہوگا کہ میرے اتنے پتے جھڑ گئے, میرے اتنے بچے مر گئے. پھر اپنے آنکھوں سے درخت جب نیچے پتوں کو دیکھتے ہوں گے رلتے ہوئے, کہتے ہوں گے میرے بچوں کی لاشیں دیکھو کیسی ہو رہی ہیں, کل تک میرے جسم کے ساتھ جڑا ہوا تھا تو سر سبز تھا, پھر ٹھیکا ہوا اور اترا, اور پھر اس کے بعد تو ایسے ہوا کہ ٹھوکروں میں جانے لگا. اور جب کبھی درختوں میں کچھ بھی پتا نہیں رہتا تو یقین کریں میرے ذہن میں آتا ہے کہ ایسی ماں جس کے سارے بچے اس کی زندگی میں مر گئے, یہ ہونے والا اس زمین کے اوپر. کچھ بھی باقی نہیں رہے گا, گھر, ٹیلے, ٹبے, وَإِنَّ لَجَائِلُونَ مَا عَلَيْهَا, یہ ماں علیہا کو ہائی لائٹ کریں اور لسٹ بنائیں ذرا. پوری کائنات پہ جو کچھ ہے اس کو تو چھوڑیں, وہ تو ہے ہی ڈھیریوں چیزیں, اپنی علیہا کو نوٹ کر لیں. جتنی چیزیں پسند کیے نا ان کو لکھیں اور پھر کہیں کہ ماں علیہا صعیداً جرزا, جرس ہو جائیں گے, چورا چورا ہو جائیں گے. ہم خود چورا چورا ہو رہے ہیں, جوانی کہاں جائے گی, آج ہے کب تک رہے گی, معصومیت والا بچپن کہاں گیا, خوبصورت کپڑے جو پہن کے انسان اٹھلاتا پھرتا ہے وہ کہاں گئے. میں کبھی دیکھتی ہوں لوگوں کے دیواروں پہ ان کی شادیوں کی تصویریں لگی ہوتی ہیں اور ساتھ نیچے جو خاتون خانہ بیٹھی ہوتی ہے وہ چغلی کھا رہی ہوتی ہے کہ یہ میری تصویر نہیں ہونی چاہیے. کیا یہ وہ نہیں ہے؟ اِنَّ لَجَائِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا. ہر چیز بولی, فطرت ہمیں بتا رہی ہے کہ ہر چیز جو بن رہی ہے وہ کل ٹوٹے گی, اس کے پیچھے جا رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ اگر کوئی گھر بنا رہا ہو اور اس کو پتا بھی ہو یہ بات کہ ایک سال کے بعد دریا کا رخ ادھر ہو جائے گا اور سارا گھر پانی میں آ جائے گا, کرے گا محنت؟ چلے دو گھر تھے کسی علاقے میں, ایک سنگ مرمر سے آراستہ, فرنشڈ, ٹائلڈ, ٹینٹڈ گلاس, بہترین ٹیپس, امریکن کچن, اٹیلین کچن, کچھ بھی, اور ساتھ دوسرا ایک سیدھا سادہ صاف ستھرا سا گھر تھا. ضرورت کی ہر چیز تھی لیکن گزارے کی تھی, اور پھر سیلاب آیا, گھر والوں نے تو بھاگ کے جان بچا لی, دونوں گھر پانی میں آ گئے. پھر کیا ہوگا؟ کیا دونوں گھروں میں کوئی فرق رہا؟ کیا سیلاب کا پانی قیمتی گھر میں پوچھ کے جائے گا, وہ اس کو زیادہ خراب کرے گا؟ کچھ سال پہلے ہیوسٹن کے قریب ایک اور جگہ ہے لوزیانا, امریکہ میں ایک سٹیٹ ہے پوری, تو وہاں پہ ہریکین آیا تھا. سمندر کا ایچ ہے اور پانی جب بڑھتا ہے, ہر سال ہی ایک آدھ دفعہ آتا ہے اللہ کے حکم سے, تو پانی گھروں میں آ جاتا ہے. تو جب بہت زبردست قسم کا آیا تو اس کے بعد لوگ مائیگریٹ کر کے, ہجرت کر کے ہیوسٹن میں آ گئے. کافی لوگ ان دنوں آئے اور ہمیں مسجدوں میں بھی کچھ مسلمز نئے دکھے تو پتا چلتا تھا کہ یہ وہاں سے ہے نا. انہیں میں سے ایک بردر بہت اچھے, پھر وہ وہاں مسجد میں ایکٹیو بھی ہوئے, تو ان کی مسز کے ساتھ میری ملاقات ہوئی. مسجد میں آتی تھی وہ خاتون, تو بچی چھوٹی سی کریڈل میں لاتی تھی, بڑی پیاری لگتی تھی, تو اسی وجہ سے میری ان سے بات چیت ہوتی تھی. تو پھر جب پوچھا تو پھر اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی. کہتی کہ وی ور نیولی ویڈ, ہماری نئی نئی شادی ہوئی تھی, وی باٹ اے ہاؤس, بڑا خوبصورت گھر لیا, سجا سمرا, آپ کو پتا ہے شادی بھی نئی, گھر بھی نیا, سب چیزیں نئی. کہتی کہ ظاہر ہے کہ میرا یہی شغل تھا کہ مجھے اپنا گھر سے جانا ہے. پھر کہتی میں پریگننٹ ہو گئی, یہ جو بچی مجھے دکھ رہی ہے یہ میرے پیٹ میں تھی, اور ایک دم بس ہمیں ایک دن میسج ملا کہ یہ علاقہ خالی کر دیں, ادھر بھی خطرہ ہے گھر کا. کہتی کہ ہماری اونلی گاڑی جو تھی اس میں اس کو اس کے میاں نے بٹھا, بچی ابھی تھی بھی نہیں. کہتی جو دو چار چیزیں ضرورت کی تھی ہم نے گاڑی نکالی ہیوسٹن کی طرف, آگے بائی روڈ کچھ گھنٹوں میں آ جاتا ہے انسان وہاں پہ. پھر کہتی جب ہم ادھر آئے, یہاں کچھ ریسکیو کیمپس تھے, وہاں پہ لوگوں کو ٹھہرایا گیا, اور پھر کہتی کہ خبریں دیکھ رہے سن رہے تھے تو ہمیں پتا چلا کہ جہاں ہمارا گھر تھا وہ پورا پانی میں آ گیا. پھر خیر ادھر گورنمنٹ نے ان کو چھوٹے چھوٹے اپارٹمنٹس دیے, کچھ مہینے رہے, پھر پانی کا جب جوش ختم ہوا, پانی اترا, تو پھر جن کے گھر تھے وہ دل میں آتا ہے کہ واپس جا کے دیکھے. پھر اسی دوران اس کی یہ بچی کہتی ادھر ہو گئی. میں نے کہا تمہیں اس وقت کیا فیل ہو رہا تھا سب کچھ چھوڑتے ہوئے؟ کہہ رہی کہ میں اس وقت کیا سوچ رہی تھی کہ میرے ساتھ میرا بچہ جو میرے پیٹ میں اور میرا شوہر ساتھ ہے, تو مجھے اب کسی اور چیز کی پرواہ نہیں, کہ الحمدللہ میری اپنی فیملی میرے ساتھ ہے, چیزیں تو چلی جائیں گی. میں نے کہا پھر تم گئی اپنا گھر دیکھنے؟ کہتی ہاں. کیا تھا؟ کہتی پورے گھر پہ اتنی اتنی سبز کائی کی تہیں جمی ہوئی ہیں, ایون فرق ہی نہیں پتا چل رہا کہ کہاں کیا ہوگا. پانی جب اترتا تو وہ پھپھوندی سی لگ جاتی ہے نا سبز. کہتی گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ یہ اب رہنے کے قابل نہیں, اب وہ گرائیں گے. ماں علیہا صعیداً جرزا, اس کو تو ہمیں یقین آ گیا, لیکن اس کو ہم اپنی زندگی کے آخر پہ دیکھیں, ہم سب کے ساتھ کیا یہی نہیں ہو رہا؟ جب ہم ایک چھوٹے سے گھڑے میں مٹی کے ڈال کے آ جاتے ہیں تو کیا ہمارے لیے وہ سیدن جرزائی نہیں ہوتا؟ پیچھے والوں نے تو ایک پانچ چھ فٹ جگہ نہیں دینی بیک یارڈ میں کہ ان کی قبر ادھر ہی بنا دو. بڑا سجاتی تھی اس گھر کو, ان کا بڑا دل پڑا رہتا تھا اسی گھر میں, لاؤ ان کے بیڈ روم میں ان کی قبر بناؤ. سب سے پہلے فکر ہوتی ہے میت کو ٹھکانے لگاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ اذا مات الانسان, جب بندہ مرتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں کیا لے کر آیا, اور دنیا والے پوچھتے ہیں کیا چھوڑ کر گیا. اپنی کوششوں کا رخ باقی رہنے والی کی طرف ہم کر لیں. جو چلے جانا ہے وہ تو چلے جانا ہے. ہم جب اللہ کے دین سے جڑتے ہیں نا تو کچھ نہ کچھ گھر تو متاثر ہوتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ نہیں ہوتے, لیکن جنہوں نے ایکسٹرا زندگی میں رکھا ہوتا ہے سامان ان کے ہوتے ہیں. بہرحال کچھ بھی کہہ لیں, اگر بگاڑے ہوئے تھے یا بگڑی ہوئی تھی آتے اپنی ہماری, کچھ بھی تھا تو ایک دن تو جانا ہے. ہم سب نے اپنی قبر میں جانا ہے. اس وقت تو ایک رات نہیں کوئی ہمارے ساتھ رہے گا کہ آؤ پہلی رات ذرا قبر میں اس کے ساتھ رہے ہیں کہ کیا اس کے ساتھ ہونے والا ہے. قبرستان میں نہیں کوئی بیٹھے گا, چلے اندر تو کوئی نہیں بیٹھ سکتا نا, کہ نکلے گا کیسے. میت کو دفن کریں اور رات باہر قبر میں فیملی والے لوگ آ جائیں سارے, نہیں کوئی آئے گا. یہ ہے دنیا کا سچ. اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اور حقیقت ہے کہ جب تک یہ بات سمجھ نہیں آتی کام نہیں ہوتا, قربانیاں نہیں دی جاتی, کام میں کوالٹی نہیں آتی. تو یہاں پہ ہمارے سبق کا پہلا حصہ پورا ہوا. تلاوت سنیں گے ان آیات کی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما له به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی میری آواز لاسٹ میں آ رہی ہے؟ ہاں جی. اصل میں سسٹر عائشہ ان شاء اللہ ابھی آپ کا نا ان کے ساتھ لائیو سیشن ہوگا تجوید کا, تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم جو ہے باقی ایک اور پارٹ جو ہے یہ ہماری آج کی تصویر میں ہے, ہم لوگ ان شاء اللہ 18 تک کریں گے جو نیکسٹ ہے نا. ابھی سسٹر عائشہ جیسے ہی ابھی آتی ہیں ان کے لیے مائک چھوڑ دوں گی, تو مجھے بتائیں اتنی دیر میں مجھے بتائیں ابھی جتنا. ہاں جی سسٹر عائشہ ریڈی, ہم کے مائک چھوڑ دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله, امید ہے آپ لوگ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہیں, اور بہت اچھی اپنی اسٹڈیز کے ساتھ میں بھی وقت لگا رہے ہیں. یس, اور اس کا بھی حال یعنی آپ کی تجوید کا بھی حال بہت اچھا ہے. جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر, میں بھی خیریت سے ہوں. سو ان شاء اللہ پھر آج لیسن اسٹارٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ نفع مند علم ہمارے لیے آسان کر دیں, اور جو اچھی چیز ہے وہ ہمیں ہمارے حصے میں آ جائے, یعنی وہ ہمیں سیکھنا نصیب ہو. آمین. تجوید میں ابھی تک ہم نے جتنے بھی لیسنز پڑھے ہیں آپ نے دیکھا کہ ہم نے صفات شروع کی تھی اور آپ نے صفات پڑھی تھی رائٹ, تو ہم نے آلموسٹ ساری صفات کر لی تھی جی. یہ آپ لوگ بھی کنفرم کریں ساتھ میں, جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ یہ کہ صفات اطباق اور انفتاح اور اضلاق اور اسمات یہ سب ہم کر چکے تھے یا پھر ابھی نہیں کری ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اسٹیلا تک کری ہے یا اطباق بھی کیا, مجھے لگتا ہے میں نے اطباق بھی آپ کو کرایا تھا جی. نو ٹھیک ہے, تو چلے انشاءاللہ پھر آج ہم اطباق سے اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک, ابھی تک ہم نے جو جو صفات پڑھی صفات لازمہ شروع کری تھی اور اس میں ہم نے دیکھا تھا پہلا ہمس ان جہر, اور ہمس ان جہر میں جو ڈفرنس ہے دونوں کا وہ ہماری سانس کا ہے کہ ہمس کے جو 10 حروف ہیں اس میں سانس جاری ہوتی ہے اور جہر کے جو لیٹرز ہیں اس میں سانس نہیں ہوتی ہے. ٹھیک, انشاءاللہ میں اس کے اوپر آتی ہوں. اگلی صفت شدہ اور رخاوہ دیکھی تھی جس میں ہماری آواز سے ڈفرنس ہوتا ہے کہ شدہ کے حروف جو ہیں وہ بہت قوت سے ایک اسٹرانگ ان کا اسٹاپ ہوتا ہے اور جب وہ اپنے مخرج میں آواز روکتے ہیں یعنی کہ جب آواز کمپلیٹ ہوتی ہے تو مضبوط آواز ہوتی ہے. جیسے کہ آپ قاف کی دیکھیں تو ہم کہتے ہیں قا قا, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کہیں قا 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 کہ اس میں کچھ نرمی لے آئیں, بلکہ ایک مضبوط اچھی اچھی آواز ہے. مخرج کا جو آپس میں لگنا ہے وہ ایک دفعہ لگنا بڑا اچھا اسٹک کرنا ہے, قو اس طریقے سے. اور آپ نے باقی بھی شدہ کے حروف دیکھے اس طرح سے. رخاوہ کے لیٹرز چونکہ بڑے نرم ہوتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں جیسے خو خو فا سا سا, تو اس میں نرمی ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں آواز کسی میں سانس کا زیادہ ہونا ہے اور کسی میں سیٹی کسی آواز بھی زیادہ ہو رہی ہے, سو لائف وائز. اور اسی میں بیچ کی بھی اس صفت توسط تھی جس میں کچھ نرمی اور کچھ سختی. دین آپ نے پڑھا تھا استیلا اور استفال. استیلا اور استفال یعنی کہ آپ کی زبان کی جڑ کے اٹھنے کی وجہ سے آواز میں جو ایک بھاری پن پیدا ہوتا ہے اس کا تعلق ہے. استیلا بھاری حروف کی صفت ہے اور استفال کسی بھی حرف میں ایک باریک پن ہونا وہ صفت کو استفال کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ اس میں زبان کی جڑ نیچے بیٹھی رہتی ہے, اٹھتی نہیں ہے. تو یہاں تک آپ لوگ سب بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے سب نے کیا ہوا ہے رائٹ. ہے امید ہے کہ اپنی تلاوت میں بیچ میں پریکٹس وغیرہ بھی کری تھی تو میں نے اس چیز کو دیکھا تھا آپ لوگوں کے ساتھ میں کہ ادائیگی میں ہم کیسے اس کو لے کر آ سکتے ہیں. آج انشاءاللہ دیکھیں گے اتباق اور انفتاح انشاءاللہ. میں نے آپ کو ابھی جو آج میں پڑھانے لگی ہوں آئی تھنک میں نے اس کے نوٹس نہیں سینڈ کرے, پہلے والے میں نے سینڈ کیے ہوئے ہیں کیونکہ جب میں آپ کو پڑھا چکی ہوتی ہوں. یس, آپ مجھے یہ بتائیے پہلے والے تو سب کے پاس ہیں نا رائٹ, ہے نا. یہ میں بھی کوشش کرتی ہوں, اگر آپ کو ساتھ ساتھ میں بھیج سکوں تو میں انشاءاللہ بھیجتی ہوں. ابھی آئی ایم ٹرائنگ آلسو. ٹھیک ہے, تو چلے ہم شروع بھی کرتے ہیں. آپ لوگ سنیں, لکھیں بھی اپنے ساتھ, باقی نوٹس لکھے ہوئے بھی آپ کو مل جائیں گے. ٹھیک ہے جی. سو پہلی چیز کہ ہم نے جیسے دیکھا کہ اطباق اور انفتاح, یہ تو آپ نے پہلے شروع کی جب صفات پڑھائیں کی تو آپ کو پیئرز بتائے تھے, تو اس میں تو آپ کو نام پتا ہونا چاہیے. یہ نام میں نے آپ لوگوں کو بتائے تھے کہ ہم یہ بھی صفت پڑھیں گے, تو اطباق اور انفتاح رائٹ. اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ اطباق بیسیکلی جو ورڈ سے آ رہا ہے وہ ہے طبقا, اور چونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ قرآن پڑھنے والے ہیں تو آپ لوگوں کو اس طریقے سے ورڈز میننگز تو آتے ہوں گے جو قرآن میں بھی آپ پڑھتے ہیں, تو اٹ وڈنٹ بی ہارڈ انشاءاللہ. کہیں کوئی بات نہ سمجھ آئے تو آپ انشاءاللہ مجھ سے پوچھ لیجیے. جی, تو طبقا مطلب ہوتا ہے چپکنا. ٹھیک ہے, یعنی کہ بالکل کلوز ہو جانا, آپ اس کے معنی میں بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. تو ہم تجوید میں کہتے ہیں کہ جب زبان کا آگے کا حصہ انٹیریئر پورشن, جیسے اسٹیلا میں دیکھا تھا زبان کی جڑ پیچھے سے اوپر اٹھتی ہے, اطباق میں زبان کا آگے کا حصہ جو ہے وہ اوپر اٹھ جاتا ہے. ٹھیک, اطباق کا آگے کا جو حصہ ہے, زبان کا جو آگے کا حصہ ہے وہ اوپر کی طرف اٹھ جاتا ہے رائٹ, اور جب آگے سے اوپر اٹھتا ہے تو وہ اور بھی زیادہ آپ کی آواز کے لیے نکلنا مشکل کر دیتا ہے. ٹھیک, جیسے کہ اگر ہم دیکھیں کہ اگر میں کہہ رہی ہوں فار ایگزامپل خو خو خو, آپ میرے ساتھ بھی کہہ کے اس کو دیکھیں. ٹھیک ہے, خو جب میں کہتی ہوں تو اس کے اندر میری زبان کی جڑ اٹھی ہے جس کی وجہ سے ایک موٹی سی آواز بن گئی, لیکن آگے زبان نیچی ہے تو آواز وہاں سے پھر اوپر جا کے اور پھر نیچے باہر, مطلب بالکل اسٹریٹ باہر آرام سے نکل گئی. یہ بات سمجھ میں آئی سب کو؟ یس, کہ جو آگے سے آواز کے نکلنے کا راستہ ہے منہ سے باہر تو وہ ایزی ہے, ٹھیک ہے, ویری کلیئر اوپن. لیکن اگر آپ آگے زبان کی جو آگے جو زبان کا حصہ ہے اس کو اگر آپ اوپر تالو کی طرف لے کر جاتے ہیں, یعنی کہتے یہ کہ تجوید میں جب زبان کے آگے کا حصہ اوپر تالو کی طرف چپکتا ہے یا بہت قریب ہو جاتا ہے تو اس کو اطباق کہا جاتا ہے, اور جب یہ زبان کا آگے کا حصہ اوپر جائے گا تو ظاہر ہے کہ جگہ تھوڑی سی کم آپ کے منہ میں بن جائے گی. رائٹ, تو جو پیچھے سے آواز آ رہی تھی اس کو آگے بھی تھوڑا سا چھوٹا راستہ ملے گا باہر نکلنے کا, تو ایک طرح سے ٹریپ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو جیسے انگلش میں اس کو کہتے ہیں کمپریشن آف ساؤنڈ, یعنی کہ جو آواز آ رہی تھی اسے تھوڑی دیر کے لیے آپ نے کسی چھوٹی سی جگہ میں بند کرنے کی کوشش کری, تو جس کی وجہ سے بہت بھاری آواز بن گئی. ٹھیک ہے, ایک موٹی سی آواز اور بن گئی. یہ حروف جن میں اطباق ہوتا ہے وہ صرف اور صرف چار حروف ہیں, میں نے آپ لوگوں کو نوٹ سینڈ کر دیے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. یہ حروف صرف چار ہیں, ٹھیک, اور یہ کون کون سے, صاد واد قا و, صرف چار لیٹرز ہیں کہ جن کے اندر اطباق موجود ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چار حروف حروف المستعلیہ میں جو سیون لیٹرز ہیوی لیٹرز تھے ان میں سے یہ فور لیٹرز ایکسٹرا ہیوی ہوتے ہیں. ہاں, کہ جیسے اگر ہم کہتے ہیں خو 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 کو میں موٹا پڑھ رہی ہوں خو, تو جب میں سواد کو بولوں گی تو میں کہوں گی سواد سواد. وائی؟ بیکاز میں نے زبان کی سائڈ کا مخرج بھی لگایا, زبان کی جڑ بھی اوپر کری, آگے زبان کا جو حصہ ہے اس کو بھی اوپر تالو کی طرف رائز کر دیا, جس کی وجہ سے اب جو آواز پیدا ہو رہی ہے وہ بہت موٹی آواز پیدا ہو رہی ہے. سو سو سو, اس کو میں سواد سواد ایسے نہیں کہوں گی, سو سو نہیں ہے بلکہ یہ سو سو, کیونکہ آپ آگے کے حصے کو بھی, یعنی آگے زبان کی جو آگے جو زبان ہے اسے بھی اوپر لے کر جا رہے ہیں. آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ ٹھیک, اسی طرح اگر سواد کے ساتھ بات کو دیکھیں, ٹھیک ہے, اچھا سواد کا, سوری میں نے کہا کہ یہ سائڈ آف دا ٹنگ, بلکہ اس کی سائڈ آف دا ٹنگ مخرج نہیں ہے, اس کا آگے فرنٹ ایریا ٹپ آف دا ٹنگ اور اوپر سامنے کے دو ٹیتھ. تو بات کے لیے آپ سائڈ آف دا ٹنگ یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, بات کی جب آپ پھر کرتے ہیں وہی سارا کہ مخرج یوز کریں گے, زبان کی جڑ اور اس کے ساتھ زبان کا آگے کا حصہ, یہ سب چیزیں اوپر ایک طرح سے اپنی اپنی جگہوں پر لگ جائیں گی. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے اس کی آواز کیا بنے گی, باد باد. وی وڈنٹ سے باد باد ایسے نہیں, جب میں یہ کہہ رہی ہوں تو میں نے زبان کی جڑ اٹھائی ہے, میں نے موٹا کیا, مگر میں نے زبان کا آگے کا حصہ اوپر نہیں دیکھی گئی تو میں اس کو نیچے رکھا, جس کی وجہ سے اتنی ہیوینیس نہیں ہوئی جو کہ اطباق کی ایبسنس ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح پا بھی ہے, یا پا کا مخرج زبان کی نوک اور جو گم لائن ہے سامنے کے اوپر کے جو دو دانتوں کی, اس کے ساتھ لگا کے اور پھر آپ پوری زبان پیچھے سے اوپر اٹھائیں گے تالو کی طرف تو آپ کہیں گے پا پا. رائٹ, پا پوئی پو پا پوئی پو. ٹھیک جی, اسی طریقے سے و ٹپ آف دا ٹنگ اور ٹپ آف اپر فرنٹ ٹو ٹیتھ, تو پھر ہم کہیں گے و و و و و و و وی وو. رائٹ, ٹھیک, ان کی ادائیگی میں کوئی سوال آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اچھا, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جس کا اپوزٹ ہے وہ انفتاح ہے. آف کورس دیٹ از ویری ایزی. انفتاح اس کا بیسک روٹ ورڈ سمجھ میں آ رہا ہوگا فتح سے, ٹھیک ہے, اور فتح مطلب اوپن ہونا, تو وچ مینس کہ زبان کا آگے کا جو ایریا ہے وہ اوپن رہتا ہے, وہ جگہ تنگ نہیں کرتا. یعنی آپ کی جو آگے کا زبان کا حصہ ہے وہ اوپر نہیں جاتی, وہ نیچے ہی رہتی ہے, تو جو منہ کے آگے کا ایریا ہے وہ کھلا رہتا ہے, اور آپ کی آواز کو بہت زیادہ تنگی نہیں ملتی, تو وہ ایک موٹی آواز اس میں اتنی نہیں پیدا ہوتی جتنی کہ اطباق کے حروف میں آتی ہے. تو ظاہر ہے کہ جیسے خ اور غ, یعنی کہ خ غین اینڈ قاف, یہ انفتاح کے حروف میں آ جائیں گے, جبکہ ان کے اندر ہیوینس ہے مگر ان کے اندر اطباق نہیں ہے, تو اس لیے انفتاح کے حروف کہلائے جائیں گے, ٹھیک ہے. اینڈ اس کے حروف جتنے, یہ چار حروف خ ب ق و کے علاوہ جتنے بھی حروف باقی بچتے ہیں وہ سب حروف انفتاح کے حروف کہلائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کی تو آواز میں کوئی اتنا مشکل نہیں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم را کی آواز نکالتے ہیں نا, کہ را کو ہیوی کرتے ہیں, تو کچھ دفعہ اسٹوڈینٹس ہم اس کو بہت زیادہ ہیوی کرتے ہیں, جب روب بھی جب اتنا زیادہ موٹا کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو ذرا ایکسیسو ہیوینس دے دی. نارمل رکھیں جیسے روب بھی رو رو رو, اتنا کافی ہے, لیکن اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک. اب نیچے ایک نوٹس میں سورہ التحریم کی جیسے 3-4 آیات ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں چونکہ یہ مطلب یہ نوٹس میں نے کسی اور فورم کے حساب سے بنائے ہوئے تھے, تو ایسا کرتے ہیں کہ آپ کی جو آج کی آیات ہیں اس کے حساب سے پھر پریکٹس کرتے ہیں. سورۃ الکہف پڑھی آپ نے, رائٹ, تو انشاءاللہ سورۃ الکہف آیہ نمبر 1 سے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کو کرتی ہوں. آپ بھی اپنے پاس کھول لیں تاکہ پھر ہم ورڈز کو دیکھ لیں. جسٹ اے منٹ. اور اس سے پہلے کہ ہم اس کی کوئی پریکٹس کریں, ایک اور چیز بھی اس ٹاپک میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے کہ آپ نیکسٹ سلائیڈ اگر دیکھیں تو اس میں آپ کو پکچرز کے ساتھ سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ اطباق کے حروف جو ہیں, جو مطبقہ یعنی کہ اطباق کے حروف ہیں, باد ق غ اور صاد, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے میکسیمم زبان پوری اوپر اٹھ رہی ہے, جی, اور یہی پوزیشن پھر ہماری بھی ادائیگی کرتے ہوئے ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. مختلف صفات لیٹرز کے اندر ہونے کی وجہ سے تو ظاہر ہے کہ ان کی پوزیشن بالکل ویسی سب کی سیم نہیں ہے استعلاء اور اطباق کی, لیکن یہ کہ چونکہ ان کے مخارج بھی فرق ہیں, ان کے پوائنٹس بھی ڈفرینٹ ہیں, اس لیے آپ کو یہ ڈفرنس نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. پھر جو لیٹرز استعلاء کے ہوتے ہیں تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ اس کی پکچر کس طرح سے آپ کو دکھ رہی ہے, کہ جیسے قاف ہے تو قاف کا پیچھے زبان کی جڑ لگ گئی اور ہیوینیس بھی آ گئی, ہیوینیس سے جو آواز آئی وہ اوپر اٹھی, یعنی کہ وہ اوپر کی طرف گئی تالو پر لگ کے اور وہ اسٹریٹ آؤٹ سائڈ نکل گئی, ٹھیک ہے. تو قی قو, رائٹ, اس طرح سے انفتاح اور استفال, یعنی کہ جو باریک حروف رہ گئے اب کہ جس میں انفتاح بھی ہے اور وہ سارے کے سارے استفال کے بھی حروف ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں زبان کس قدر نیچے بیٹھی ہوتی ہے, ایکسیپٹ فار ٹچنگ دا مخرج, رائٹ. سو یہ ایک چیز, اور آخری بات اس لحاظ سے یہ ہے کہ جتنے بھی حروف حروف اطباق کے ہیں یا حروف المطبقہ, اتنے مشکل نام لینا نہیں چاہتی, لیکن اطباق کے جتنے بھی حروف ہیں ص ب ق و, یہ سارے حروف المستعلیہ میں ہیں, لیکن ظاہر ہے سارے حروف المستعلیہ اطباق کے لیٹر تو نہیں بنتے نا, بیکاز قاف غین ان خ جو ہے وہ انفتاح میں آ جاتے ہیں. تو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے لیے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان کی ادائیگی میں دھیان رکھیں گے. اب آ جاتے ہیں ہم قرآن کی طرف, سورۃ الکہف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یس یس, آیہ نمبر 1 میں ہمیں اطباق کے لیٹر کی کوئی مثال نہیں ملتی. آیہ نمبر 2 کے اندر آپ کو کوئی لیٹر اطباق کا نظر آ رہا ہے؟
ٹوٹتا نہیں. يعملون الصالحات. اب اگر میں اس کو کہوں يعملون الصالحات ص تو میں نے اس میں اتباع کیا ہی نہیں نا, اس میں کمی رہی, تو مجھے کہنا ہے يعملون الصالحات ص ص. ٹھیک, آپ کو یہ آواز سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کس طرح سے کہنا ہے؟ جزاک اللہ خیر. ٹھیک, اگلی مثال آیا نمبر 7, کون سا حرف آپ کو مل رہا ہے یہاں پہ اتباق کا؟ کون سا حرف آپ کو آیا نمبر 7 میں نظر آ رہا ہے؟ بود, بالکل. جس کو ہم کس طرح کہیں گے؟ انا جعلنا ما على الارض ضی ضی ضی. وی وڈنٹ سے على الارض ارضی زینہ ارضی زینہ, تو یہ کمی نہیں ہونی چاہیے بلکہ پراپر اس کی آواز ہو. على الارض زینہ لها لنبلوهم, رائٹ؟ ٹھیک, آیا نمبر 8 میں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ آیا نمبر 8 صَعِيدًا جُرُزًا صَعِيدًا. تو اب صاد کو پوری پوری ہیوینس دیں گے. ٹھیک ہے جی, اسی طرح آیا نمبر 9 میں اگر ہم دیکھیں تو پھر سے ہمیں یہاں صاد نظر آتا ہے, تو ہم کہیں گے ان اصحاب اصحاب. اب حمزہ باریک رکھتے ہوئے صاد کو لیکن فل ہیوینس دیں گے. اصحاب الکہف والرقیم, رائٹ؟ اب یہاں رو ہے نا, جیسے تو اگر میں اس کو کہوں والرقیم رقیم تو یہ ایکسیسو ہیوینس را کے لیے ہو جائے گی جس کی ضرورت نہیں ہے, تو نارمل رکھیں والرقیم را 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 والرقیم. ٹھیک, سو تھوڑی سی بس صرف پریکٹس کی ضرورت ہے جس سے پھر ہماری ادائیگی میں کم از کم ہونی چاہیے. آیا نمبر 14 میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پا نظر آ رہا ہے. وربطنا بطو تو تو تو, وی وڈنٹ سے وربطنا بطو بطو, نو. اس کو آپ نرمی نہیں بلکہ فل ہیوینس دیں گے استعلاء اور اتباق کے ساتھ. ٹھیک, اس طرح سے اسی آیت میں آگے بھی آتا ہے لقد قلنا اذا شططا ش پو پو. ٹھیک ہے, سو آئی ہوپ کہ یہ تو چیپٹر کلیئر آپ سب کے لیے ہو گیا ہے. ٹھیک, الحمدللہ. ادائیگی میں تو کسی کو کوئی مشکل نہیں, جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ جب ہم استعلاء اور اتباق پڑھتے ہیں, جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں موٹا کیسے کرنا ہے یا جو بھی اگر کسی لیٹر کی ایکسٹرا ہیوینیس ہے کس طریقے سے آنی ہے, تو پھر مطلب وہ کرنا لیٹر کو ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اٹ از اے گڈ پوائنٹ ٹو لرن دیم, جس کے ساتھ آپ کی ادائیگی میں ذرا آسانی پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک اور صفت جو ہے, چونکہ یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کمپلیٹ کر لی اور آپ کو سمجھ بھی آ گئی, ایک اور صفت ہے جو کہ میں نے ابھی اس کے نوٹس نہیں بھیجے لیکن اس میں اتنی ڈیٹیل نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان دا سینس کہ اگر بنیادی طور پہ سمجھ جائیں تو اس میں بہت زیادہ آپ کو ڈفرینس, مطلب ان سب چیزوں کی زیادہ نہیں, ٹیکس سے زیادہ سمجھ آتا ہے. جی اچھی بات ہے, ظاہر ہے کہ اس سے اور آپ کو واضح ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے کیسے کرنا ہے. لیکن جیسے جو لاسٹ صفت کا پیئر ہے صفات لازمہ متضاد کا, اضلاق اینڈ اسمات. ٹھیک ہے, اضلاق میں کیا ہے کہ غلقہ مطلب کہتے ہیں کہ کنارہ اور ٹپ کو بھی کہتے ہیں اور اسی طرح سے سلپ ہونے کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے صرف یعنی یہ جو صفت ابھی آپ پڑھیں اضلاق اور اسمات، اس کا آپ کی تجوید میں ادائیگی سے کوئی تعلق نہیں، تو بہت ساری کتابوں میں یہ صفت نہیں لکھی ہوتی اور نہ اس کو پڑھایا جاتا ہے، بیکاز اٹس ناٹ ریلیٹڈ کہ ہماری ادائیگی میں اس سے کیا فرق پڑے گا. لیکن آپ جاننے کے لیے اچھی بات ہے کہ پتا ہو. ٹھیک ہے، تو چھ لیٹرز ہیں جو کہ آپ کے اضلاق میں آ جاتے ہیں. اور کیوں ہم کہتے ہیں اس کو اضلاق؟ بیکاز یہ چھ لیٹرز جو چھ حروف اس کے ہیں، یہ بڑی آسانی اور سہولت سے ادا ہو جاتے ہیں، ان کی ادائیگی کرنا آسان ہوتی ہے. اور اگر آپ سمجھیں تو موسٹلی سبھی کی زبان میں زیادہ تر یہ لیٹرز ہوتے ہیں. فر من لوگ، ان شاء اللہ نوٹ بھیج دوں گی تو اس سے پھر آپ کو اور سمجھ آ جائے گا. تو نارملی یہ اتنی زیادہ پڑھائی نہیں جاتی، لیکن جاننے کے لیے اچھا ہے کہ وہ صفت کی جس میں جیسے آپ کہہ لیں کہ ان کا تعلق ذرا عربک گرامر سے ہے، ٹھیک ہے، اضلاق اگر آپ اس کی بات کر رہے ہیں، اضلاق الف ذال لام الف قاف، اور دوسرا ہے اسمات، اسمات الف صاد میم الف تا، الف صاد میم الف تا اسمات. اسمات سمتا سے صاد میم تا سے ہے، اور اس کا مطلب جیسے رکنا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کسی کو چپ کرنے کے لیے تو اسمت بی کوائٹ، رائٹ. تو یعنی کہ اس میں یہ ہے کہ باقی جتنے بھی حروف ہیں تو اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ گرامر کے لحاظ سے اس کی ڈیٹیل ہے کہ جیسے آپ سمجھ لیں، ٹھیک ہے، جتنے بھی چھ لیٹرز آپ نے اضلاق کے پڑھے، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہیں وہ سب اسمات میں آتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ حروف ایکچولی عربک ورڈز کے اندر چار یا پھر فائیو لیٹر روٹ ہونے کی وجہ سے نہیں آ سکتے، یعنی کہ یہ فور یا فائیو حرفی روٹ کے ورڈز میں نہیں آ سکتے. وہ جو پیچھے آپ نے پڑھے وہ زیادہ تر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لیکن یہ والے لیٹرز عام طور پر سارے یہ نہیں ہو سکتے، اس میں کمبینیشن کی ضرورت پڑتی ہے. اس طرح گرامر کے حساب سے تو اس لیے بہت زیادہ ڈیپتھ میں نہیں آپ کو میں بتا رہی ہوں، صحیح. باقی انشاءاللہ آپ اپنے نوٹس میں سے دیکھ کے پڑھ لیجیے گا، کیونکہ اس میں اتنی امپورٹنس نہیں کہ آپ اس کو تجوید کی ادائیگی کے لحاظ سے دیکھیں، ٹھیک ہے. سو آئی تھنک آج یہیں تک لیسن رکھیں گے، اور آپ اپنی پریکٹس کریں کہ جس سے پھر یہ ہو کہ ادائیگی میں فرق آنا چاہیے، ٹھیک ہے. ابھی پتہ نہیں کہ آپ کتنی دیر پریکٹس اب کر رہے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ جتنا اپنا میکسیمم کر سکتے ہیں، آپ میں سے ہر ایک جو ہے وہ بہت بہترین انداز سے تلاوت کریں، رائٹ. جی تو کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا؟ ادر وائز پھر ہم انشاءاللہ کلاس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سو ان شاء اللہ پھر ٹھیک ہے، یہیں تک ہم اس کو رکھتے. جزاکم اللہ خیر کثیر، واحسن الجزا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر عائشہ، جزاکم اللہ خیر، سنیے بداخر. اچھا کافی ماشاء اللہ، لاسٹ ٹائم بھی ہم لوگ نہیں دے سکے تھے، تو پھر الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں تجوید تھوڑا سکھا دی. تو وہ نوٹس جو ساتھ میں بتاتے رہتی ہیں ان کو لکھ دیا کریں. تو ابھی یہ ہے کہ آپ کی 15 منٹس کی بریک ہم لے کر ابھی نہیں کریں گے، ابھی ایک ہمارا بی پارٹ رہتا ہے، ٹھیک ہے. بی پارٹ یہ ہے کہ ابھی ہماری 10 سے یہ ٹیم جو 10 آیت سے لے کر 18 تک ہماری ابھی چلے گی تفسیر کا، تو اس کے لیے ابھی ہم یہ ہے کہ آپ کو بریک دیتے ہیں، تھوڑے فریش ہو جائیں، پھر ہم بریک کے فوراً بعد جو ہے نیکسٹ تفسیر لے کے تو ایک ہی سٹریچ میں ہم بعد میں ریکیپ کریں گے، ٹھیک ہے. ابھی آپ لوگ فریش ہو جائیں، جن کی نماز کا ٹائم ہے، کچھ بھی ہے تو سارا آپ لوگ کر لیں، تو ان شاء اللہ ہم پھر بعد میں کلاس دوبارہ کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات حیاتِ انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، نہ پوچھ تو رتبہ اس کا سن، ہر شے سے عظمت برتر ہے، قرآن حیاتِ انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، کیا شان یہ رب نے دے ڈالی، ہر نطق پہ قرآن ہے جاری، کیا شان یہ رب نے دے ڈالی، ہر نطق پہ قرآن ہے جاری، بوڑھے جوایا بچے یہ یاد سبھی کو ازبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر، قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر، آ دیکھ ذرا تو مسکن کو، سینہ نبی انور ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، منشور ہدایت قرآن ہے، دستور اطاعت قرآن ہے، منشور ہدایت قرآن ہے، دستور اطاعت قرآن ہے، حق بات کی دعوت قرآن ہے، تو مان لے اس کی بہتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، برکت ہے نزول قرآن کی، بدلی ہے روتے اب انسان کی، برکت ہے نزول قرآن کی، بدلی ہے روتے اب انسان کی، بدلا ہے جہاں کا ہر ذرہ، بس امن و اماں کا یہ گھر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے، ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے، روشن یہ جہاں قرآن سے ہے، اس کرن سے چمکا در در ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے اصحاب نبوت کے تارے، قرآن سے روشن ہے سارے، قرآن بھی اس پر شاہد ہے، ہر ایک جہاں سے برتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی، قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی، با میں ملے گی رسوائی، خیبان سے وہ انسان بدتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن سے ہو رشتہ ایسا کہ پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو، قرآن سے ہو رشتہ ایسا کہ پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو، بن جائے جو عامل دیدانی، قرآن تو اس کا زیور ہے، بن جائے جو عامل گیلانی، قرآن تو اس کا زیور ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، نہ پوچھ تو رتبہ اس کا سن، ہر شے سے عظمت برتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے۔
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا،
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى رسول الله معلمنا،
رسول الله معلمنا، هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يمذبنا،
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يمذبنا،
كتاب الله
لا شيء سواه
يمذبنا،
العمل به
كتاب الله
لا شيء سواه
يمذبنا،
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا،
هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
فلنعمل نحن بمنهجه هيا يعرضها الأمة بنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا يعرضها الأمة بنا
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسوله
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يمذبنا
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يمذبنا
كتاب الله يهذبنا
العمل به
كتاب الله
يهذبنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا
هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
فلنعمل نحن بمنهجه هيا يعرضها الأمة بنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا يعرضها الأمة بنا
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سب بریک سے واپس آ گئے جی آج آپ حیران ہو رہے ہو کہ آج ہمیں اتنی جلدی بریک کیوں دے دی ہے، کیونکہ یہ تفسیر اصل میں 2 پارٹ میں تھی، تو اس وجہ سے کہا ہے کہ تھوڑا وہ بھی فریش ہیں کہ ابھی آپ نے تجوید کا سیشن بھی لیا ہے، تو ہم نے کہا ہے تھوڑا آپ کو ارلی آج بریک دے دیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی ہم ایسے کریں گے کہ نیکسٹ جو پارٹ ہے اس کا بھی 10 سے 18 تک ان شاء اللہ تعالیٰ ٹرانسلیشن اور تفسیر کے ساتھ دیکھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتے ہیں ان شاء اللہ. پھر اینڈ میں ہم ریکیپ کریں گے. اپنے نوٹس سب کچھ ریڈی رکھیں کیونکہ اس کو مس نہ کیجیے گا. بہت خوبصورت آیات ہے، جیسے ابھی ہم نے اسٹارٹ میں سورۃ کہف کی فضیلت اور سب کچھ دیکھا ماشاء اللہ، تو ابھی آگے بھی دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبق نمبر 150B، آیت نمبر 9 سے 18، سورۃ کہف. لیسن نمبر 150B، آیت نمبر 9 to 18، سورۃ کہف. لسی ترجمہ دہرائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
ام حسبت کیا گمان کیا تو نے؟ ان اصحاب الکہف والرقیم. کے غار والے اور کتبے والے. کانو من آیاتنا عجبا. تھے ہماری عجیب نشانیوں میں سے. اس اول فتیت جب پناہ لی ان جوانوں نے. الکہف غار میں. فقالو تو کہنے لگے. ربنا آتینا اے ہمارے پروردگار دے ہم کو. مل لدن کا رحمت اپنے ہاں سے رحمت. وحی لنا اور مہیا کر ہمارے لیے. من امرنا رشدا ہمارے کام میں درستگی. فضربنا پس تھپکا دیا ہم نے علی آذانہم ان کے کانوں پر فی الکہفی غار میں سنین عددا
کئی برس گنتی کے
ثم بعثناہم پھر ہم نے جگہ دیا ان کو لینا علما تاکہ ہم معلوم کریں ایل حسبینی کون سا دونوں جماعتوں سے
خوب واقف ہے
لما لبسو اس سے جتنی دیر وہ رہے
امدا
مدت یعنی جتنی مدت وہ رہے. کون اس کو بہتر طور پہ جانتا ہے؟
نحن نقص علیکا
ہم بیان کرتے ہیں تجھ پر
نبأهم
حالات ان کے بالحقی صحیح
انہم فتیتن
بے شک وہ کئی جوان تھے آمنو بربہم
ایمان لائے اپنے پروردگار پر
وزیدناہم ہدا
اور ہم نے زیادہ دی ان کو ہدایت
وربتنا علی قلوبہم اور باندھ دیا ہم نے ان کے دلوں کو یعنی حوصلہ دیا. اس قامو جب وہ کھڑے ہو گئے فقالو
تو کہنے لگے
ربنا رب السماوات والارض ہمارا پروردگار رب ہے آسمانوں اور زمین کا
لن ندعو
ہرگز نہ ہم پکاریں گے من دونی ہی الہن
آمن
سوائے اس کے کسی کو معبود
سوائے اس کے کسی کو معبود
لقد قلنا
لقد قلنا
البتہ کہیں گے ہم
البتہ کہیں گے ہم
اذن اس وقت
اذن اس وقت
شتتا
شتتا
حد سے بھری ہوئی بات
حد سے بھری ہوئی بات
ہا اولائی
ہا اولائی
یہ ہے
یہ ہے
قومنا
قومنا
ہماری قوم
ہماری قوم
اتخذوا
اتخذوا
انہوں نے بنا رکھے ہیں
انہوں نے بنا رکھے ہیں
من دونہ آلہا
من دونہ آلہا
سوائے اس کے اور معبود
سوائے اس کے اور معبود
لولا یاتون علیہم
لولا یاتون علیہم
کیوں نہیں لاتے وہ ان پر
کیوں نہیں لاتے وہ ان پر
بسلطان بیجن
بسلطان بیجن
کوئی دلیل کھلی
کوئی دلیل کھلی
فمن اظلم
فمن اظلم
بس کون بڑا ظالم ہے
بس کون بڑا ظالم ہے
ممن افترا
ممن افترا
اس سے جس نے گھڑ لیا
اس سے جس نے گھڑ لیا
علی اللہ کذبا
علی اللہ کذبا
اللہ پر جھوٹ
اللہ پر جھوٹ
وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ
وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ
اور جب تم ایک طرف ہو گئے ان سے
اور جب تم ایک طرف ہو گئے ان سے
وَمَا يَعْبُدُونَ
وَمَا يَعْبُدُونَ
اور ان سے جن کی عبادت وہ کرتے تھے
اور ان سے جن کی عبادت وہ کرتے تھے
اِلَّا اللہ
اِلَّا اللہ
اللہ کو چھوڑ کر
اللہ کو چھوڑ کر
فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ
فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ
بس پناہ لو غار میں ینشر لکم ربکم
ینشر لکم ربکم
پھیلا دے گا پروردگار تمہارا
پھیلا دے گا پروردگار تمہارا
من رحمتی ہی
من رحمتی ہی
اپنی رحمت سے
اپنی رحمت سے
ویحیی لکم
ویحیی لکم
اور مہیا کرے گا تمہارے لیے
اور مہیا کرے گا تمہارے لیے
من امرکم مرفقا
من امرکم مرفقا
تمہارے کاموں میں آسانی
تمہارے کاموں میں آسانی
وترش شمس
وترش شمس
اور اگر تو دیکھتا سورج کو
اور اگر تو دیکھتا سورج کو
اذا طلعت
اذا طلعت
جب وہ نکلتا
جب وہ نکلتا
تزاور عن کہفہم
تزاور عن کہفہم
سمٹ جاتا ان کی غار سے
سمٹ جاتا ان کی غار سے
یعنی ایک طرف ہو جاتا ذات الیمینی
ذات الیمینی
دائیں طرف
دائیں طرف
وإذا غربت
وإذا غربت
اور جب غروب ہوتا
اور جب غروب ہوتا
تقریدہم
تقریدہم
تو کترا جاتا ان سے
تو کترا جاتا ان سے
ذات الشمالی
ذات الشمالی
بائیں طرف
بائیں طرف
وہم فی فجوت منہ
وہم فی فجوت منہ
اور وہ کھلی جگہ میں تھے اس غار کی
اور وہ کھلی جگہ میں تھے اس غار کی
ذالک من آیات اللہ کی
ذالک من آیات اللہ
کی یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے
یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے
من یهد اللہ
من یهد اللہ
جسے ہدایت دے اللہ
جسے ہدایت دے اللہ
فہو المہتد
فَهُوَ الْمُهْتَدِ
بس وہی راہ پایا ہوا ہے
بس وہی راہ پایا ہوا ہے
وَمَنْ يُضْلِلْ
وَمَنْ يُضْلِلْ
اور جس کو بھٹکا دے
اور جس کو بھٹکا دے
فَلَنْ تَجِدَ
فَلَنْ تَجِدَ
بس ہرگز نہ تو پائے گا
بس ہرگز نہ تو پائے گا
لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا
لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا
اس کے لیے کوئی دوست راستہ بتا دے والا
اس کے لیے کوئی دوست راستہ بتانے والا
وَتَحْسَبُهُمْ
وَتَحْسَبُهُمْ
اور تو گمان کرتا ان کو
اور تو گمان کرتا ان کو
اَيْقَاظًا
اَيْقَاظًا
جاگنے والے
جاگنے والے
وَهُمْ رُقُود
وَهُمْ رُقُود
حالانکہ وہ سونے والے تھے
حالانکہ وہ سونے والے تھے
وَنُقَلِّبُهُمْ
وَنُقَلِّبُهُمْ
اور ہم کروٹیں بدلواتے ان کی
اور ہم کروٹیں بدلواتے ان کی
ذات الیمین
ذات الیمینی
دائیں طرف
دائیں طرف
وذات الشمال
وذات الشمال
اور بائیں طرف
اور بائیں طرف
وقلبهم
وقلبهم
اور کتا ان کا
اور کتا ان کا
باسطن
باسطن
پھیلائے ہوئے
پھیلائے ہوئے
ذراعیہی
ذراعیہی
دونوں ہاتھ اپنے
دونوں ہاتھ اپنے
بالوسید
بالوسید
چوکھٹ پر
چوکھٹ پر
لو اطلعت علیہم
لو اطلعت علیہم
اگر تو جھانکتا ان پر
لولیت منہم
تو پیٹ پھیرتا ان سے
فرارن
بھاگتا ہوا
ولا ملیتا
اور بھر جاتا تو
منہم روبا
ان سے دہشت میں بس جی تلاوت سنیں گے.
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
تفسیر دیکھیں گے ہم آیت نمبر 9 سے.
ام حسبت ان اصحاب القحف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ غار والے اور کتبے والے ہماری ان نشانیوں میں سے ہیں جو تعجب خیز ہیں. یہاں سے اصحاب قحف کا قصہ شروع ہوتا ہے. ہم سورت کے شان نزول میں دیکھ چکے کہ تین سوالات جو اللہ کے نبی سے کیے گئے تھے ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ وہ کون لوگ تھے کہ جو اصحاب کہف کہلائے. تو یہاں سے باقاعدہ طور پہ ان کا قصہ شروع ہوتا ہے جو آیت نمبر 26 تک چلے گا. بہتر ہے کہ ہم تھوڑی سی بات ان کے بارے میں کر لیں تاکہ جب آیات شروع ہوں تو پھر آپ اس کو بہترین طریقے سے سمجھ سکیں. تو تھوڑا سا خلاصہ کہ اصحاب کہف کون تھے اور وہ کہاں سے تھے اور کس دور میں تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا. آپ نے جب اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا تو بنی اسرائیلی علماء آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے, آپ کو اذیتیں دینے لگے اور آپ کے اوپر الزام لگایا کہ آپ دین کو آسان کر رہے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ بنی اسرائیلی علماء نے دین میں بہت سارے اضافے کیے ہوئے تھے, اپنے اجتہادات کے نام پہ, فتووں کے نام پہ من مانے طریقے سے دین کی باتیں لوگوں کو بتاتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے سارے اضافے نکال کر لوگوں کو سچا دین دکھایا، لوگوں کو اچھا لگا، کیونکہ جو چیز فطرت کے ساتھ میچ کرتی ہے اس میں کشش ہوتی ہے۔ ہر دور میں ایسا ہی ہوتا ہے، جب دین پر کچھ عرصہ گزر جاتا ہے تو بعض لوگ تقویٰ کے نام پہ، بعض لوگ احتیاط کے نام پہ، بعض کچھ اور ناموں پر دین کے اندر پابندیاں لگانی شروع کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں پھر ہوتا ہے کہ لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں، ریئیکشن ہوتا ہے۔ اگر آج ہم تھوڑا سا تحلیل کریں مسلمانوں کی تاریخ کو بھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر ایک بڑا عرصہ گزرا کہ علم کا بہت دور دورہ تھا۔ علم کی محفلیں شاید آج کے سینما گھروں کے ہال سے بھی بڑی ہوتی تھی۔ ایک عالم کسی شہر میں آتا تھا تو لوگ لاکھوں کی تعداد میں اس کے پاس جاتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری رحمہ اللہ اور دوسرے بڑے آئمہ کرام، ان کی علمی مسندیں جو تھی وہ بعض دفعہ 50,000 لوگوں کی بھی ہوتی تھی، اور مائکس کے بغیر لوگ کام کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود آواز دور تک پہنچنی مشکل تھی، لوگ بیچ بیچ میں سے اٹھ اٹھ کے بات کو دہراتے، اتنا شوق تھا۔ جو بات کا خلاصہ، عمل کرنا بات کی بات ہوتی ہے، لیکن پہلے علم کا شوق ہوتا ہے۔ تو جب لوگوں میں علم کا شوق ہوتا ہے تو پھر خود بخود عمل کا شوق آتا ہے۔ اس کی گواہی تو آپ لوگ خود ہی دیں گے کہ جو قرآن سیکھ رہے ہیں خود بخود دل چاہتا ہے کہ عمل کریں۔ یہ نیچرل طریقہ تعلیم ہوتا ہے، کسی بھی قوم کی حالت بدلنے کا یہ خوبصورت طریقہ ہے کہ لوگوں کو سورس آف نالج کے قریب کیا جائے۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے دیا، اور ابھی پچھلی آیتیں جو ہم نے پڑھی اس کا بھی ہم نے خلاصہ دیکھ لیا کہ اصل پورا تھیم قرآن کا جو ہے وہ قرآن اور انذار ہے۔ ہر ایک قرآن سے قریب ہو، سیکھے اور پھر سکھانا شروع کرے۔ آسان سی کتاب عام لوگوں کی کتاب تھی۔ جب تک یہ طریقہ رہا کہ لوگ ڈائریکٹ سورسز کے ساتھ جڑے رہے، مسلمانوں پہ بھی بہت اچھا وقت رہا۔ وہی لوگ سیکھتے پھر عمل کرتے، جب عمل کرتے ہیں مسلمان تو کافر تھر تھر کانپتے ہیں۔ نتیجہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی دھاک تھی۔ آہستہ آہستہ جو تبدیلی مسلمانوں کے اندر ہوئی وہ کیا تھی کہ علمی محفلوں سے ان کو دور کیا گیا، علم کے نام پہ مشکل دین پیش کیا گیا۔ آپ دیکھیں، کسی پہ ہم کوئی بھی بدنیتی کی بات نہیں کر رہے، صرف ایک اصول سمجھنے کے لیے مثال دیتی ہوں کہ کوئی شخص پہلے سے کسی کو پڑھاتا ہے، اب اس کی جگہ کوئی دوسرا چاہتا ہے کہ میں آ جاؤں اس کی جگہ پہ، میں پڑھاتا ہوں۔ چلے سوچیے، اب جو دوسرا آئے گا اس کی حد البسا کوشش کیا ہوگی؟ آپ ہیومن سائیکالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے سوچیں کہ میں کوئی انوکھی چیز ان کو بتاؤں جو پہلے نہیں بتا رہے تھے، رائٹ؟ کیونکہ اگر پہلے والی بات ہی وہی بتائے گا سمپل سی، تو وہ بھی وہ کہیں گے یہ تو پہلے ہی تھا، لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اب ہوتا کیا کہ جو بعد میں آنے والا ہوتا ہے نا، بعض دفعہ، ہر ایک وقت نہیں، بعض دفعہ خود کو منوانے کے لیے اس بات کے اندر کچھ اور مشکل چیزیں ڈال دیتا ہے۔ مطلب مشکل لفظ بولنا، مثال ہے عربی کے لفظ موٹے موٹے بولنا، یا کوئی اور ایسے لفظ کے جس سے سننے لے کے واہ ان کو تو بہت زیادہ آتا ہے، پھر بڑی بڑی باتیں کرنا۔ اب ہوگا کیا کہ دن بدن لوگوں کے دل میں اس شخص کی مروبیت بڑھتی جائے گی، لوگ اس سے امپریس ہوں گے، اور اصل جو سادہ سا علم تھا وہ بدل گیا۔ مثلا جیسے اب تفسیر ہی ہم کر رہے ہیں، تو اب ایک تفسیر کا سٹائل وہ ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ اختیار کرتی ہوں، بالکل سیدھا سادہ، جس کو میں کہتی ہوں گھریلو طریقہ تفسیر، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ سے کہوں کہ اس کے بعد آپ کو قرآن تو یہ سمجھ آ گیا ہے، بہت اچھا آ گیا، اور مثال ہے کیا میں کہوں کہ نہیں، یہ تو آپ لگے گا آپ کو کہ میں بھی کوئی گھریلو خاتون ہوں، پہلی بات ہے۔ یا پھر آپ سوچیں گے عام باتیں، ہمیشہ کھانے کی مثالیں دیتی ہیں، آٹا گوندھنے کی دیتی ہیں، نہیں اب میں آپ کو مشکل مثالیں دوں، میں ایک ایک لفظ وہ بولوں جو فقہی لفظ ہوتے ہیں، حقیقت میں ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ جو مجھے جملے بدلنے میں ٹائم لگتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں آسان لفظ ڈھونڈ رہی ہوتی ہوں۔ اب ہوگا کیا کہ اگر میں اس کی جگہ بڑے بڑے لفظ بولوں گی نا، تو آپ کے دل میں میرے علم کا تو بہت روب ہوگا، لیکن آپ اس کتاب سے دور ہو جائیں گے، عمل سے دور ہوں گے۔ جب مسلمانوں میں بھی یہی کیفیت ہوئی نا کہ اصل بات پہنچانے، انذار، ابلاغ کی بجائے اپنی ذات کو پروموٹ کرنا ہوا، تو پھر شخصیات وجود میں آئی، پھر لگا کہ نہیں 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 نہیں، یہ سب نہیں کر سکتے۔ اب ہر بڑی شخصیت کے لیے کچھ نہ کچھ بھی چیلنج تھا نا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے جب ایسی اسٹریٹجی آتی ہے کہ اصل علم دین ٹھپ ٹھپ ہو جاتا ہے اور چند شخصیات وجود میں آتی ہیں۔ ہر بندہ خود کو اللہ کی کتاب کے مطابق پڑھنے، عمل کرنے والا سمجھنے کی بجائے چند لوگوں پہ نظریں لگا لیتا ہے کہ یہ کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ مثلا خدا نہ خواستہ آپ میں سے کسی کا خیال بھی ہو جائے، اگر میں تو اس خیال پہ بھی پکڑوں آپ کو، کہ آپ سوچیں کہ جو آپ پڑھا رہی ہیں ہم میں سے کوئی نہیں ایسا کل پڑھا سکتا، آپ کا یہ خیال ہی آپ کے راستے میں اتنا بڑا کراس لگا دے گا کہ آپ خود ہی اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. بنی اسرائیل کی بھی یہی خرابی ہوئی, ان کے علماء نے تورات کے سیدھے سادے احکامات کو مشکل احکامات میں بدلا. اب وہ دین بوجھل نہیں رہا. آپ سوچیں نا, جب چھوٹے سے بچے پہ زیادہ وزن ڈالے تو خیر وہ کیا کہتا ہے, میں نہیں چل رہا, میرے سے نہیں اٹھایا جا رہا. یہی قوموں کے ساتھ ہوا. حضرت عیسیٰ کا دور جو آنے کا تھا, بالکل آپ دیکھیں تو بنی اسرائیل میں, اب یہاں پھر جو جملہ بول رہی ہوں بڑے غور سے سنیے گا, بنی اسرائیل کے ناطے سے حضرت عیسیٰ کی وہی حیثیت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دنیا میں. کیا اللہ کے نبی کون ہے؟ آخری نبی ہے نا. تو حضرت عیسیٰ کون تھے؟ وہ بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے. تو بہت ساری سملیرٹیز آپ کو ملیں گی عیسیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں. حضرت عیسیٰ سے بھی اللہ نے وہی کام کروایا جو محمد رسول اللہ سے کرایا. اور آپ یہاں سے حضرت عیسیٰ کی شان دیکھیں نا, کہ ان کو پھر بلانا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پھر آئیں گے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپس کا تعلق ہے, باقی انبیاء کے اندر وہ چیز اس طرح نہیں ہے جو ان دو کے بیچ میں ہے. یہودی علماء نے چونکہ بہت سارے اضافے کیے ہوئے تھے, حضرت عیسیٰ آتے لوگوں کو بڑی تذکیر کی بات کرتے تھے. ان کا انداز جو تھا نا بہت زیادہ موٹیویشنل تھا, انتہائی سافٹ تھے اور انتہائی واضح فرماتے تھے اس طرح کا کہ دل سوزی ہو جاتی تھی. اب نتیجہ کیا ہوا؟ نمبر ایک, ایک تو لوگوں کو آسان چیز ملی, فطرت کی ملی, میں آسان نہیں کہتی اس کو, فطرت ملی, جو اللہ کا مراد تھی تورات سے وہ مل گئی. دوسری, آپ کا انداز اچھا تھا. تیسری بات ہے, کوئی آپ کو بہت بڑی اپنے لیے پروٹوکول نہیں چاہیے تھا. اب ہوا کیا کہ یہودی علماء کے دل میں تعصب ہوا. انہوں نے کہا ہو یہ کیا ہونے لگا, پکڑو اس کو. پکڑ پکڑ کے, جو لمبی کہانی ہے جس کا یہاں ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی, ہم پیچھے کر بھی چکے ہیں سورہ مائدہ میں, انہوں نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ کو ایسے تو پکڑا نہیں سکتے تھے کیونکہ مذہبی شخصیت تھے. تو انہوں نے مذہبی علماء نے ساتھ گورنمنٹ کو ملایا, ایکسپلائٹ کیا, کہنے لگے آپ کو پتا کہ یہ شخص ایکسٹریمسٹ ہو گئے, تحریف کر رہا ہے دین میں, برسوں کے دین کو جو چلتا آ رہا ہے, صدیوں کی روایتیں اس کو توڑ رہا ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ رومن گورنر تھا پیلاتس اس کا نام تھا, اس کے پاس جا کے دعویٰ دائر کیا, مقدمہ کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانے کی تیاریاں تھیں. وہ کہانی ہم پیچھے پڑ چکے کہ عین وقت پہ اللہ تعالیٰ نے کہا عیسیٰ اب غم نہ کرے, یا عیسیٰ انی متوفیک و رافیک الیہ, اے موسیٰ میں آپ کو اپنی طرف لے کے آؤں گا, آپ کیوں فکر کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان پہ اٹھا لیے گئے. اس کے بعد بنی اسرائیل کا وہ ڈکلائن شروع ہوا کہ اللہ کی پناہ, دین مسیحی کے پھیلنے کا کوئی امکان نہیں تھا, سب ختم ہو گیا. چند ہواری گنے چنے مٹھی بھر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو سمجھ چکے تھے, حضرت عیسیٰ جاتے جاتے ان کے دلوں میں حق کا چراغ جلا گئے تھے. اور پھر بعد میں اتنی مصائب کی آندیاں آئیں, اتنے طوفان آئے, لیکن ان کا ایمان اور ان کا استقامت کم نہ ہوئی. انہوں نے آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے پیمانے پہ کام شروع کر دیا. کوئی بات نہیں, اگر حضرت عیسیٰ آسمان پہ اٹھا لیے گئے, ہم تو موجود ہیں نا, اور دیکھا جائے تو ہر بندہ ہر لمحے اس چیز کے لیے تیار رہ سکتا ہے. انہوں نے دین مسیحیت کی تبلیغ شروع کر دی, تھوڑا بتاتے رہے, چونکہ بات سچی تھی. اب نہ ان کو کوئی بیچاروں کا ایکسپوجر ملا, نہ ان کے ساتھ میڈیا تھا, جیسے کہنا چاہیے کہ بڑی جماعت میں تو یہ تھے نہیں, حق اپنا منوا لیتا ہے. اور بڑی جماعتوں میں بیکار قسم کے لوگ ہوں تو وہ نکال دیے جاتے ہیں, یہ فطرت کا اصول ہے. فم مما ینفع الناس فیمکس, جو لوگوں کو نفع دے گا بچے گا. ان کی دعوت میں اتنا اثر ہوا کہ لوگ ان کی طرف کھینچنے لگے, دوبارہ دین مسیحیت پھیلنے لگا, جگہ جگہ حلقے قائم ہو گئے, لوگ اللہ کی توحید, حضرت عیسیٰ کی رسالت اور قیامت پر یقین رکھنے لگے. اب سوچئے پورا ملک رومنز کا تھا, طرف طرف بت تھے, جو ان کے بادشاہ ہوتے انہوں نے اپنے بت بنا کے لوگوں میں پیش کیے تھے. اب یہ دور جب چل رہا تھا تو تقریباً 248 عیسوی کے آخر میں دکیانوس نام کا ایک بادشاہ, جس کو رومن زبان میں ڈیسس کہتے ہیں, ڈیسس DECIUS, یہ روم کے تخت پر فائز ہوا. اب ہوا کیا کہ اس نے تو قانوناً دین مسیحیت کی تبلیغ ختم کر دی. آپ کہہ لیں کہ مسجدوں پہ پابندی لگ گئی, مدرسے بند کر دیے گئے, اور انسائیکلوپیڈیا آف برٹانیکا کی رپورٹ کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ پہلا رومن بادشاہ تھا جس نے دین مسیحیت کی بےخونی کی. یعنی آج جو کرسچینٹی آپ کو بگڑی ہوئی دکھتی ہے نا, تو کہیں نہ کہیں تو شروع ہوا ہوگا نا کام, گھر گندا ہو تو سارا ایک دن تھوڑی گندا ہوتا ہے، پہلا تنکا بھی تو کسی نے پھینکا ہوگا نا. کہتے ہیں یہ وہ شخص تھا کہ جس نے عیسائیت کے اندر تبدیلیاں کرنے کا منصوبہ بنایا، اور اس نے پھر اپنے دور میں عیسائیوں کو قتل و غارت اور اس طرح کے بہت کہانیاں کی. کہتے ہیں کہ ایسے موقع پہ ہوا کیا، پھر بہت ساری تفصیلات کو میں اسکپ کرتی ہوں تاکہ آپ اصل پیغام پہ ہی رہیں. حالانکہ ہسٹری پڑھنے میں مزہ بہت آتا ہے اور اس میں انسان کو بہت سارے خال کے بھی معاملات سمجھ آتے ہیں. بہرحال قصہ مختصر کہ جب یہ حالات تھے تو یہ چند نوجوان جو تھے بےچارے اپنا اپنا کام تو کر ہی رہے تھے، ہو سکتا ہے کہ یہ پہلے ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے، لیکن چھوٹی سی چنگاری ہوتی ہے وہیں آگ لگ جاتی ہے. ایک موقع پہ ایک بہت بڑا فنکشن مرتب کیا گیا بادشاہ کی طرف سے اور لوگوں کو بلایا. اب طریقہ کیا ہوتا تھا کہ جب بادشاہ وہاں آتا تھا نا تو لوگ کھڑے ہوتے، اس کے آگے سجدے کرتے، تعظیم کرتے اور شیر کی پوری دعوت دی جاتی تھی. اس میں جب بادشاہ وہاں آیا تو ان میں سے ایک شخص نے جب دیکھا کہ بادشاہ کے تو سارے معاملات میں شرک ہے، اس نے اپنے آپ کو وہاں سے جان بچا کر الگ کر لیا. کہتے ہیں کہ باہر آ کر ایک درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا، اللہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے پتا ہے کہ یہ تو شرک کی دعوت ہے، میں شرک کر نہیں سکتا، تو میری مدد کر. اصل میں اب ہم پڑھنے لگے ہیں ینگسٹرز کا رول. وہ کہتے ہیں نا علامہ اقبال، عقابی نظر پیدا ہوتی ہے جوانوں میں، بدلتی ہے امت کی تقدیر. یعنی خلاصہ کیا ہے، ینگسٹرز کو اپنا مقام سمجھ آتا ہے نا تب قوموں کی حالت بدلتی ہے. اور اس وقت مجھے خوشی ہو رہی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ یہ جو 2000s کے ایئر اب چل رہے نا، یہ امت مسلمہ کا بھی اب وہی دور شروع ہو گیا الحمدللہ. ورلڈ لیول پہ آپ دیکھیں تو ینگسٹرز آپ کو جو ہے وہ آگے بڑھتے ہوئے دکھیں گے. بڑے بندے ابھی سوچ ہی رہے ہوتے ہیں اور چھوٹے پکڑ کے کہتے ہیں جائیں جی ہم یہ کام کرنے کو تیار ہیں. اب انہوں نے باری باری سب کے دل میں وہی آیا، تو ہی تھی نا پیغام ایک تھا. تو کہتے ہیں چپکے چپکے یہ سارے باہر آ کے درخت کے نیچے مل گئے، کہا بھی کیا کر رہے ہو، کیا سوچا ہے؟ کہا ہاں یہ ہے وہ ہے. کہا ہاں مجھے بھی یہی لگا. کہا اچھا چلو آؤ پھر ادھر بیٹھتے. وہ چھوٹا سا قافلہ بن گیا جس کو کہتے نا کہ تنہا چلے تھے اور لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا، وہی کہانی ہو گئی ادھر. اب یہ سارے جب نکلے تو کچھ نہ کچھ باتیں نکلی. بادشاہ کو پتا چلا کہ یہاں کچھ بغاوت کرنے والے ہیں کہ جو لوگوں کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی نہیں دینا چاہتے، تو بادشاہ نے کہا کہ ان کو قید کرو. اب انہوں نے بےچاروں نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لی اور اللہ کے نام پہ نکلے تھے. انہوں نے اللہ کا دامن تھاما، اللہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا. تو آیت نمبر 9 سے لے کے 26 تک ہم اسی قصے کو دیکھیں گے. کچھ باتیں پھر ساتھ ساتھ چلتی جائیں گی، ایک دفعہ ہلکا سا خلاصہ کر لیتے ہیں آیتوں کا. آئیے دیکھیں آیت نمبر 9. ام حسبت ان اصحاب الکہف، کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ غار والے. انداز دیکھیے، ام سے بات شروع ہو رہی ہے. ام کا معنی کیا تھا؟ یا اور کیا، خواہ، بلکہ، یہ سارے مختلف معنی عربی زبان میں. زبان کا اسلوب ہے، کوئی کسی طرح سے بات کرتا ہے، کوئی کسی طرح سے بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہتے ہیں کیا آپ نے یہ گمان کیا. حسبت یعنی آپ نے گمان کیا. یہاں اللہ کے نبی کو مخاطب کیوں کیا گیا؟ کیونکہ کہانی ان سے پوچھی گئی تھی. آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان اصحاب القحف، کہ کیا غار والے. یہاں لفظ کہف آیا ہے. کہف جو ہوتا ہے یہ غار کے لیے آتا ہے. یہ عام غاروں سے تھوڑی سی فرق ہوتی ہے. یہ وہ غار ہوتی ہے کہ جس میں روشنی بھی آ سکتی ہے، تھوڑی سی کھلی غار آپ کہہ لیں. ہمارے ذہن میں عموماً آتا ہے نا چھوٹی سی غار ہے، اندھیری سی، اندر کمرے میں بند. حالانکہ سارے غار ایسے نہیں ہوتے. تو آپ امیجینیشن میں کر لیں کہ کھلا غار ہوتا ہے، ہوا بھی آتی ہے، سورج بھی آتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کے پاس سے پانی کا چشمہ بھی تھا. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے ہوا کا انتظام بھی کیا ہوا تھا اور ساتھ ہی ساتھ پانی کا بھی، جو بیسک نیڈز ہوتی ہیں انسان کی وہ کی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبت ان اصحاب الکافی، کیا آپ سمجھتے ہیں، یا اگر دوسرا معنی لیں یا آپ سمجھتے ہیں. تو یہ سارے عربی زبان کا حسن ہے، کہیں یہ سوالیہ انداز ہے، کہیں انکار کا انداز ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اصحاب الکہف کون تھے. تو جس کا تذکرہ آپ کو بتایا گیا یہ وہی ہیں. اس کے اوپر تو بات آگے چلے گی. آگے بات ور رقیم، اور غار والے، کتبے والے. رقیم کا لفظ رقم سے ہے، را قاف میم. رقم کہتے لکھنے کو. آپ نے کبھی لفظ سنا کتاب مرقوم؟ سورت متففین میں آتا ہے نا کتاب مرقوم، تو رقم کی بھی. یہ اردو میں کہتے ہیں نا تاریخ رقم کی. اچھا ہم تو رقم کسی اور چیز کو کہتے ہیں، وہ کیوں بلا؟ اس پہ بھی تو لکھا ہی ہوتا ہے نا. اگر آپ ان نوٹوں کے اوپر سے لکھی ہوئی چیزیں مٹا دیں تو کاغذ کے ٹکڑے ہیں. کسی پہ آپ 10 کا نمبر لکھتے ہیں، کسی پہ 100 کا لکھ دیتے ہیں. تو مرقوم رقم لکھنے کے لیے آتا ہے. اب یہ کون تھے؟ یہاں اس کا تفسیر ترجمہ کیا گیا کتبے والے, اور کتبہ عموماً وہ ہوتا ہے جو قبروں کے اوپر لگایا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں ایک رائے کیا کہ یہ صحاب کہف کا دوسرا نام ہے جو عموماً مفسرین کہتے ہیں. دوسرے کہتے ہیں نہیں, کیونکہ بیچ میں واو لگی ہے اور واو عطف کی ہوتی ہے عموماً اور کے معنوں میں, جیسے آپ کہتے ہیں زمین و آسمان, تو پھر اس واو کا مطلب یہ ہے کہ رقیم دوسرے تھے, یہ کوئی الگ واقعہ. یہ کون تھے اس کے بارے میں جو بہت ساری چیزوں میں امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک قول زیادہ لگتا ہے قریب, وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ تین لوگ ہیں جن کا قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا کہ وہ بارش تھی اور وہ غار میں پھنس گئے, پھر وہاں اپنی دعائیں کر کے تو نکلے. یاد ہے آپ کو واقعہ؟ اپنی اپنی نیکی یاد کی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد وہ ہیں, کیونکہ وہ بھی بنی اسرائیلی تھے. بہرحال کوئی بھی ہوں, قرآن اور سنت جو ہیں خاموش ہیں. اگر دیکھ لیں تو سملیرٹی یہ ہے کہ دونوں کے اندر غار بہرحال ایک مشترک چیز تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان من آیاتنا عجبا, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے تھے, بڑی عجیب سی. وہ کیا عجیب چیزیں تھیں وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ جب دیکھیں گے تو ہمیں دکھے گا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب و غریب طریقے سے اس غار کے اندر زندہ رکھا, پھر ان کی حفاظت بھی کی اور ان کو اپنے پاس سے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی. فرمایا کیا ہوا تھا؟ اس اول فتشۃ الکہفی, اور یاد کرو جب پناہ لی ان جوانوں نے غار میں. فقالو, تو کہنے لگے ربنا آتینا من لدنک رحمہ, اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. وحیی لنا من امرنا رشدا, اور آسان فرما ہمارے کام میں ہدایت. یا مہیا کر, یہ جو ہے یہ کا لفظ ہے نا, یہ وہی ہے جو اردو میں مہیا کا بولتے ہیں نا, کھانا فراہم کرے, مہیا کرنا جو ہوتا ہے, کہ ہمارے اس کام میں آسانی فرما. وہی چند لوگ تھے, کتنے تھے اس پہ بھی آگے جا کے قرآن میں ہی بات ہوگی, تو وہی ہم کر لیں گے. لیکن اپنی جان بچاتے ہوئے, ایمان بچاتے ہوئے, اپنی جوانی بچاتے ہوئے یہ لوگ ایک غار میں چھپے, اور وہاں جاتے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی. آوا کا لفظ آیا ہے, تو آوا یو وی کا لفظی معنی ہوتا ہے جگہ ہموار کرنا. اسی سے لفظ ماوا ہے, جنت الماوا. سورت ہود میں بھی ہم پڑھ چکے حضرت نوح کے بیٹے نے کیا کہا تھا, ساوی الی جبلن, میں جگہ پکڑ لوں گا پہاڑ کی طرف. اور لفظ فتیتن جو ہے نا, یہ فتن کی جمع ہے. پھر واحد جمع پہ غور کیجئے گا, فتن سے فتیتن, وہ جوان جو بھرپور طاقت والا ہو. ٹین ایجر کہہ لیں آپ فتن کو, فتاتن اس کی مونس ہوتی ہے. تو جوان بھی تھے, کہف غار کے اندر آ گئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے دعا مانگی کہ ربنا آتینا من لدنک رحمہ, اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے دے. یہاں رحمت سے کیا مراد تھا؟ سوچنے کی بات ہے, انتہائی خوبصورت واقعہ. اور ہر بندہ جو کبھی اللہ کے راستے میں کچھ چھوڑ کے نکلے, اس کو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ یہاں رحمت مانگنا کیا ہے. گھر کا آرام چھوڑا, کتنا کچھ تھا ان کے پاس, ماں باپ کا لاڈ بھی تھا, پیار بھی تھا, سبھی کچھ ہوگا جو دنیا میں عموماً لوگوں کے پاس ہوتا ہے. لیکن ایسے وقت میں انہوں نے اپنے رب سے دعا مانگی کہ ربنا آتینا من لدنک رحمہ, اے میرے رب مجھ پر رحمت کر. اور جمع میں کریں گے تو ہمارے رب ہم پر رحمت کر. یہ رحمت ہے اللہ کے دین کا کام کرنے کی توفیق. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا, یہ تڑپ تھی. اور یہ رحمت وہی مانگ سکتا ہے جس کے دل کو تڑپ لگی ہو. عموماً ہمارے ہاں یہ لفظ کہاں بولتے ہیں, کسی کو پریگنٹ ہو جائے عورت تو کہتے ہیں اللہ کی رحمت ہو گئی ہے, کاروبار کسی کا اچھا چلے تو کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے, رحمت ہو رہی ہے, بچی کا رشتہ ہو جائے تو کہتے ہیں رحمت ہو گئی ہے. ایسی ہے نا, اللہ کس کو رحمت کہہ رہا ہے؟ یہ اس ماحول میں کھڑے ہو رہے ہیں جب سارے دبکے بیٹھے تھے, جب سارے لوگ روایات کے غلام بن جاتے ہیں نا, اور اپنے گھر میں بیٹھ کے تسبیحاں پڑھتے رہتے ہیں. تسبیح پڑھنا بھی آج کل ہماری روایت ہی بن چکی ہے. تو ایسے لوگوں میں یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو ہمیں اندھیروں میں جلنے والا وہ چراغ کر دے جس سے ہمارے ارد گرد کے اندھیرے دور ہو جائیں. ہاں اسباب کچھ نہیں ہے, خالی ہاتھ آئے ہیں. وحیی لنا من امرنا رشدا, چھپتے چھپاتے بےچارے آئے تھے, ساتھ لائیں گے بھی تو کیا لائیں گے. آپ سوچئے, جان تو بچانی مشکل تھی. اور یہ آیتیں کہاں نازل ہو رہی ہیں؟ مکہ کے آخری دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا جا رہا ہے کہ اب آپ بھی یہاں سے نکلنے والے ہیں. اللہ کے نبی جب نکلے تھے تو آپ نے بھی غار ثور میں پناہ لی. میرا تو دل چاہ رہا ہے ہم بھی جا کے ایک آدھا دن غار میں کسی رہے ہیں. کیونکہ جب گھروں کے آرام چھوٹتے ہیں نا پھر پتہ چلتا ہے کہ کام کیا ہوتا ہے. اور یہاں فتن ہے تو وہاں اللہ کے نبی کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے. پہلے دن سے آخری دن تک اور اب قیامت تک آپ کی قبر ابو بکر صدیق کے ساتھ ہے. ایسے مخلص ساتھی چاہے ایک ہی کیوں نہ ہو. ابو بکر ایک تھے, عمر تو کچھ سال کے بعد ملے, لیکن دین کا پودا لگ ضرور جاتا ہے, پھل بعد میں آئے گا, وہ کس نے دیکھنا ہے؟ کوئی مالی نہیں دیکھتا اپنے پھل کو الا ماشاء اللہ. اصل بات کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک گروہ بنا دیا. یہاں دیکھیے کہ کس چیز نے ان کو جوڑا, سوچیے, مقصد. مقاصد لوگوں کو جوڑتے ہیں. نیتیں جب ایک ہوتی ہیں نا, جب کاز ایک ہوتی ہے, جب ایک چیز کو پرموٹ کرنا مقصد ہوتا ہے تو لوگ جڑ جاتے ہیں. اور وہ ایک جب اللہ اور اللہ کا دین ہوتا ہے تو ہم جڑے رہتے ہیں. اور جب مقاصد بن جاتی ہیں, شخصیات, نام, آئمہ کرام, مسالک, آرگنائزیشنز, ادارے, شخصیات, تو پھر امت ٹوٹ جاتی ہے. دو لوگوں کا مقصد نیک ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ ایک ہی ہو. مثلاً ایک شخص کسی بیمار کی خدمت کر رہا ہے, نیک مقصد ہے. دوسرا شخص جو ہے وہ مسجد میں نماز پڑھنے گیا ہوا ہے, دونوں نیکی کا کام کر رہے ہیں لیکن دونوں کا گول ڈیفرنٹ ہے نا, تو کبھی ایک جگہ نہیں بیٹھے رہیں گے. نماز کا وقت آئے گا ایک اٹھ کے چلا جائے گا, اور بیمار کی آواز آئے گی تو وہ بیمار کی طرف چلے گا. بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم خیال لوگ مل جائیں اور ہم مقصد لوگ مل جائیں. اور ان میں سے بھی آپ سوچئے کہ سب سے پہلا شخص جو وہاں گیا ہوگا اس کو دیکھ کے دوسرا جمانا, ہو سکتا ہے اکیلا کھڑا ہوتا, کوئی اور اس کے پاس نہ آتا تو تھوڑی دیر وہ بھی پھر اکیلا کھڑا کھڑا بیٹھ جاتا کہ میں کیا بولوں, نکار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے. یہ شاید اس کو کوئی پکڑ کے لے جاتا کہ ایک اجنبی شخص ہمیں کھڑا دکھا. اکیلا تنکا جو ہوتا ہے نا وہ ہاتھ سے پکڑے تو ٹوٹ جاتا ہے, اور جب وہ مٹھ بن جاتا ہے جھاڑو کی صورت میں تو اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا. تو اس وقت امت مسلمہ کو اس واقعے سے جو سبق مل رہا ہے وہ کیا ہے کہ ایک مقصد پہ جمع ہو جاؤ. اور وہ مقصد کیا ہے؟ ہی الکلمۃ العلیا, اللہ کا نام کا کلمہ بلند ہو. اللہ کے نام کا کلمہ, اللہ کا نام رہے گا وہی تھا وہی رہے گا, اس کے علاوہ کل من علیہا فان. انسان بھی جائیں گے, بڑے بڑے ادارے بھی جائیں گے, یونیورسٹیز ختم ہو جائیں گی, بڑے بڑی مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں, لیکن اللہ کا نام باقی رہتا ہے. اور ایک اور عمل کی بات, اس کو پھر میں سوری شروع میں کہنا بھول گئی تھی, جیسے سورہ یوسف میں شاید کہا تھا کہ ایسے واقعات جب بھی آتے ہیں نا تو اس کو نوٹس لینے کا طریقہ یہ ہے کہ سائیڈ پہ ایک لائن لگا لیا کریں اور عمل کی باتیں, اور جہاں کوئی بات بولتا ہے استاد تو اس کو فوراً جا کے ادھر لکھ لیں تاکہ ایک چیک لسٹ بن جائے. اگلی بات اس میں سے عمل کی کیا ملتی ہے کہ انسان کوئی بڑا کام کر نہیں سکتا اللہ سے دعا مانگے بغیر. یہاں دعا اور کوشش کا خوبصورت کمبینیشن دکھ رہا ہے. ہم ان دونوں سے الگ نہیں ہو سکتے. نہ صرف دعائیں مانگ کے امت مسلمہ کی حالت سنورے گی کہ بیٹھ کے صرف خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ پکڑ کے روتے رہے, نہیں قبول ہوں گی, اور نہ صرف ہمارے ہی کوششوں سے ہوں گی کہ اب اللہ سے تو دور رہیں اور کوششیں کریں. ان دونوں کو آسان کر لیں گے انشاءاللہ بات آسان ہو جائے گی. اور رشدہ کا لفظ ہے نا, رشد, ارشاد, بہت عقل مندی کو کہتے ہیں. سورت نساء میں بھی ہم پڑھ چکے یتیم کے معاملے میں کہ جب اس کو رشد کی عمر پہ تم پاؤ تو وہی صحیح ہوگا. پھر اس سے ایک اور چیز پتہ چلی, ان کا عقیدہ. رب بنا, ہمارے رب, اس وقت کا جو دکیانوس تھا نا. اچھا آپ نے کبھی یہ لفظ سنے اردو میں, فلاں بڑا دکیانوسی, وہ اسی سے کہتے ہیں. بولا کیسے؟ قدیم, اولڈ فیشنڈ, پرانے زمانے کا لوگ, اسی سے نسبت کر کے لوگ دوسروں کو کہتے ہیں یہ اس کے خیالات بڑے دکیانوسی ہیں, اس نے کبھی دیکھا بھی نہیں, سوچا بھی نہیں ہوگا اس کے بارے میں, تو وہ اسی سے نسبت کر دی جاتی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ انہوں نے آپ کہہ لیں کہ روایات کو توڑا, اور جب کوئی چیز ٹوٹتی ہے نا تو شور ہوتا. یہ ہر دور میں ہوگا. اگلی عمل کی بات لکھے کہ جب بھی کسی سوسائٹی میں روایتی دین کے اندر شعوری دین کا پتھر گرے گا نا تو شور ضرور اٹھے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کام شروع کیا تھا تو مکہ میں یہی شور اٹھا. آپ پہ جو الزام لگے تو اس میں ایک بہت بڑا الزام یہ تھا گھر توڑواتا ہے, بچے اس کے ساتھ لگ گئے ہیں, ماں باپ کو چھوڑ گئے, بیویاں ان کے پیچھے چل پڑی, شوہر گھر میں بیٹھے میں. یہ الزام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت کثرت سے لگا تھا اور بظاہر ایسا تضاد دکھتا ہے کہ بہت ہی اختلاف ہے. لوگ کہتے ہیں سارے جڑ کے رہو چاہے آپس میں لڑتے رہو. اب دیکھیے کہ اس پہ پہلے میں نے بات کی تھی, مجھے یاد بھی ہے لیکن یہاں فائدے کی خاطر ہلکا سا دہرا دوں کہ سارے خراب کام کر رہے ہیں اور خوش رہ کے بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے گناہوں میں سب خوش ہیں, پوری فیملی پورا خاندان گناہوں میں ہے, رسموں میں خوش بیٹھے ہیں, سب بڑی محبت ہے. آپ کہتے ہیں اتنا پیار تھا ہمارے بھائی بھائیوں میں, سارے دیور جیٹھ ایک گھر میں ہوتے تھے, بھابیاں ان کو اپنے ہاتھ سے لکمے توڑ کے کھلاتی تھی. بہت اتفاق ہے آپ کا گناہوں میں. آپ کو پتا چل گیا کہ بھائی دیور یہ تو موت ہے, ذرا ڈسٹینس پلیز. اب آپ نے تھوڑا سا اپنے آپ کو چھپانا شروع کیا تو گھر میں آ گیا ساس کا الزام, دیکھا فتنہ, یہ کیسا دین ہے, اب محبت نہیں رہی. اب پہلا اتحاد تھا, اب بگاڑ ہے, اب اس کو ٹیلی کرتے ہیں, کون سا بہتر ہونا چاہیے؟ آپ ویسے پوچھیں گے وہ تو کہیں گے کہ کچھ بھی نہ کرو, بس سبھی اپنی اپنی زندگی پہ آ جاؤ. چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ کسی بھی بستی میں پتا چلے کہ پانی کا جو پائپ ہے اس کے اندر گٹر کا پانی مل گیا اور سب پی رہے ہیں, لوگوں کو نہیں پتا, کسی ایک ماہر کو پتا چل گیا, اب وہ فوراً آگے رپورٹ کرتا ہے. اب وہ رپورٹ کرنے کے بعد آتا ہے کہ بھئی جلدی سے یہاں سے زمین کھودو تاکہ پانی کا پائپ ٹھیک ہو. جو ہی وہ آئے زمین کھودے تو کچھ لوگ آ کے اس کا ہاتھ روک لیں کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں, ہم اتنے مطمئن بیٹھے تھے اور آپ ٹھک ٹھک لگائیں گے, پھر گڑا ہو جائے گا, پھر بچے پھسلیں, گندا پانی پی رہے ہیں. وہ کہ پھر بھی خوش تو ہے نا, کون سا طریقہ بہتر ہے, گندا پانی پی کے خوش رہنے والا یا ایک بندے کو موقع دو تھوڑی سی بورنگ کرے, پائپوں کو الگ کرے, جوڑ توڑ صحیح کر دے, پھر دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا. بس یہی فرق ہے. جب ہمارے خاندانوں میں اور ہماری فیملیز میں نیا نیا دین آتا ہے نا تو آپ سمجھے کہ وہ گندے پانی کی پائپوں کو اب الگ کر رہے ہیں. آپ اس وقت اپنے اپنے گھر کے انجینئر ہیں, ماہر ہیں آپ. آپ کے خاندان میں اگر اضطراب ہے نا, ڈونٹ وری, وحی لنا من امرنا رشدا, اللہ ان کو بھی نہیں پتا یہ گندے میں خوش ہیں, میں جس راستے پہ چلی ہوں کل انہوں نے مجھے دعائیں دینی ہے, تو اس کے لیے پھر صبر چاہیے. پھر اللہ نے کیا کیا, باہر جب بہت شور اٹھتا ہے نا تو فضربنا علی آذانہم, ہم نے ان کے کانوں پہ ہاتھ رکھ دیے, اب سو جاؤ آرام سے, تھپک تھپک کے سلا دیا ان کو, جیسے ماں بچے کے کانوں پہ تھپکتی ہے نا. جب بہت شور ہوتا ہے نا باہر تو ماں کہتی اس کے کانوں پہ تکیا رکھ دو. ویسے آپ سب کو بھی ٹپ دوں, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے دیر تک سوئیں تو آپ اس کے کانوں پہ کوئی آگے کپڑا رکھ دیا کریں تاکہ وہ گہری نیند سوئے گا. باہر کی آوازیں اللہ سناتا ہی نہیں ہے, کون کیا کہہ رہا ہے, کہا چھوڑو یہ بول رہے ہیں تمہارے خلاف, بولنے دو, فدر اب نہ, تم سو جاؤ سو جاؤ. فی آذانہم فل علل آذانہم فل قحف سنین عددا, کئی سال جو گنے ہوئے تھے اللہ نے ان کو اس میں سلا دیا. یہ ہیں اللہ کے کام کی برکتیں, جس چیز سے لوگوں کی نیندیں اڑی ہوتی ہیں اللہ اسی وقت میں لوگوں کو کہتا ہے تم تو سکون سے سو جاؤ, اطمینان پاؤ, سو جاؤ, کچھ نہیں ہوگا, دیکھیں گے. یہ ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کا نقد انعام, اور نشانی بھی نقد یہی ہے, ہر ایک اپنے آپ کو چیک کر لے اس پہ. لوگوں کی باتوں سے بے نیاز ہو کے کام کرنا یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے, مل لدن کا رحمہ. اور جو لوگوں کی باتوں سے کام چھوڑ دیں, لوگوں سے ذرا پوچھیں ٹھیک کر رہی ہوں, اچھا کر رہی ہوں, ٹھیک جگہ جا رہی ہوں, کرنا بھی چاہیے کہ نہیں, تو پھر کیا ہوگا, یہ فدا ربنا لا ظالم نہیں ہوگی, پھر آوازیں آئیں گی کانوں میں, پھر ساری یہ طرف ہوگا لوگ کیا کہہ رہے ہیں. ایک سچا مومن جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے نا تو وہ لوگوں کی باتوں سے بے نیاز ہو کے نکلتا ہے. اور میں آپ سب کو بھی یہ کہوں گی کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ یہ 15 پارے پڑھیں اور اگلے بھی پڑھیں اور آگے بھی چلتے جائیں تو بس کانوں پہ سکارف سے راڈ ٹائٹ کر کے باندھ لیں, لیکن کلاس میں نہیں, کلاس سے باہر جا کے. کتنے لوگ اچھے بھلے چل رہے ہوتے ہیں اور کوئی ایک بندہ ان کو ایک کمنٹ دیتا ہے تو وہ پیچھے ہو جاتے ہیں اور سارا نزلہ گرتا ہے, تو دین پہ گرتا ہے, تمہارا رنگ بدل گیا ہے, تمہیں کیا ہو گیا ہے, بیمار لگتی ہو. ایک کہتی ہیں کہ کلاس میں آتی تھی, صرف اس لیے آنا چھوڑ دیا کہ دوستوں نے کہا کہ تم جب سے کلاسز میں جا رہی ہو تمہارا ویٹ گین ہو گیا, موٹی ہو گئی. جو ہاں موٹی تو ہوگی جب اتنے اتنے گھنٹے بیٹھو گی, تب تو آپ بالکل نہیں موٹے ہوتے جب آپ 3 گھنٹے ٹی وی سکرین کے آگے بیٹھ کے ساتھ ایک ہاتھ میں چپس اور ایک میں کوک پی رہے ہوتے ہیں. کافی اور کیک نوش فرماتے ہیں تب بالکل نہیں موٹے ہوتے. اتنا بڑا یہ فراڈ ہے نا جس کو لوگ دین کے نام پہ استعمال کرتے ہیں کہ دین کی طرف آنے سے ویٹ بڑھ جاتا ہے. وہ تو ویسے ہی بڑھنا تھا آپ کا. اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں, جب کھاتے رہیں گے کام آپ کریں گے نہیں تو محنت تو نہیں ہوگی نا. تو لہٰذا کیا پتا چلا کہ لوگوں کی باتوں سے بے نیاز. سنین عددہ, کئی سال, کتنے تو یہ بھی آگے ہمیں پتا چلے گا. سن کی جمع سنین. عددہ کا لفظ یہاں آیا معدود, گنتی کے لیے آتا ہے, مرادے کے سال گنے ہوئے. اسی صورت کی آیت 25 میں ہم پڑھیں گے وَلَّبِسُ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةَ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا, کہ وہ رہے غار میں 309 سال, 309 ایئرز تک وہاں سوئے رہے. اللہ اکبر, اللہ کی شان, اپنے کام کیسے کراتا ہے. اس پورے عرصے کے دوران وہ سوئے رہے, اور اس کے بعد کیا ہوا, وہ دکیانوس بھی مر گیا. کہ ہم خیال لوگ ہوتے گئے, ختم ہوتے گئے, لیکن یاد رکھیے کہ باطل زیادہ سال نہیں پنپتا. حالات نے پھر پلٹا کھایا, اور آگے ہم پڑھیں گے کہ کس طریقے سے یہ اٹھے, اور اس وقت تک بالکل عروج آ چکا تھا. اب کیا ہوا, ثم بعثناہم, پھر ہم نے ان کو اٹھایا, بیدار کیا, اٹھو. کیوں, لنعلم ای الحسبین اخسا لما لبثوا امدا, تاکہ ہم دیکھیں کہ ان دو گروہوں میں سے کون صحیح شمار کر سکتا ہے اس مدت کا جو وہ غار میں ٹھہرے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو ایک خاص وقت کے بعد اٹھایا. بعض سے کہتے ہیں اٹھا کھڑا کرنا, یہاں نیند کے مقابل میں آیا تو اس لیے جگانے کا معنی ہے. کون تھے یہ دو گروہ, یہ کس کی بات ہو رہی ہے کہ تاکہ دیکھیں کہ کون زیادہ گننے والے. احصاء جو ہے یہ شمار کرنے سے, خاص واجہ سے, کہ کون زیادہ صحیح گنتا ہے کہ یہ کتنے سال میں رہے. بیمال ابھی سو وہ رہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ دو گروہ جو تھے, ایک تو شہر والے لوگ تھے, کیونکہ آپ دیکھیے کہ ہر دور میں گنتی کا بہت رواج ہوتا ہے, لوگ گننے میں بہت شوق رکھتے ہیں. ایک تفسیر میں کئی صفحے صرف اس بات پہ لکھے ہوئے کہ وہ کتنے تھے, اگلی آیتوں میں ہم پڑھیں گے اس کو. اچھا ان کا کتے کا رنگ کیا تھا, اچھا وہ بالوں والا تھا یا فر والا تھا. اس قسم کی گنتیوں کا جو مزاج ہوتا ہے نا, یہ بعض دفعہ اصل کام سے دور کر دیتا ہے. ادھر بھی یہی بات دکھتی ہے کہ وہ کتنے سال رہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بس یہاں یہ کا سنین عددہ, یہاں بتایا جا سکتا تھا 15 آیت والی بات, 25 جو آیت میں آنی ہے, لیکن نہیں بتائی. کیوں کہ گنتی سے کچھ نہیں ہوتا, وہ ایک ہی بہت ہے. اور یقین کریں اللہ کی نظر میں ایک سچا مومن اتنا قیمتی ہے. پورا چیپٹر ہے حدیث میں کہ بندہ مومن کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے, کہ صرف ایک سچے مومن کے اوپر اگر کوئی ہاتھ ڈالے یا اس کی عزت پہ, اس کے مال پہ کرے, تو اللہ اس کے بدلے میں پوری دنیا کو تباہ کر سکتا. خلاصہ بتا رہی ہوں آپ کو, روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مومن کی جان لیتے ہوئے جتنا اللہ تعالیٰ کو تردد ہوتا ہے نا, اتنا کسی اور چیز میں نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ یہ مرے اور اس کی نمازیں ختم ہو, اس کے روزے ختم ہو, اس کے صدقہ خیرات, اس کی نیکیاں ختم ہو. اتنی تردد ہوتا ہے کہ کریں کہ نہ کریں اس کام کو. اتنا سچا ہے, تھوڑے لوگ ہیں, اللہ کی نظر میں گنتی کچھ نہیں. اور یقین کریں کہ کل قیامت کے دن یہ راز کھلیں گے کہ چھوٹے چھوٹے گروہ جو ہوں گے وہ بڑے بڑے گروہوں پہ غالب آئے ہوں گے. لوگ میجورٹی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ کہتا نہیں وہ تھوڑے سے تھے, بس کتنے تھے, ہو کیئرز, ایک بھی بہت تھا. عبداللہ بن مسعود بڑے دبلے پتلے تھے لیکن بڑا گہرا ایمان تھا, تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے پتلی ٹانگوں کی وجہ سے. کہا عبداللہ بن مسعود کی ایک ایک ٹانگ کل قیامت کے دن احد پہاڑ جتنی ہوگی. کیوں, وزن تھا. ایمان کا وزن ہوتا ہے, تقوی کا وزن ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں زور سے بولیں گے, جوش سے بولیں گے تو وزن آئے گا. لہذا کتنے تھے تم چھوڑو, تو شہر والوں کا یا غار والوں کا, دو گروہوں کا ذکر ہے. بعض کہتے ہیں کہ اصحاب کہف ہی میں دو گروہ بن گئے, کہ کچھ سوچ رہے تھے ہم کتنی دیر سوئے رہے, دوسرے کچھ اور سوچ رہے تھے. تیسری اس میں ایک تفسیر ہے کہ عہد رسالت کے مومن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ایمان والے ساتھیوں میں, اور کافروں میں یہ جھگڑا یا اختلاف ہوا تھا کہ وہ کتنے تھے. یعنی بہرحال اس وقت نہیں ہے کہ ان کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا, لیکن اختلاف بہرحال یہی تھا کہ وہ کتنی دیر رہے. فرمایا نحن نقص علیک نبأهم بالحق, اے نبی ہم بیان کرتے ہیں آپ پر ان کی خبر بالکل حق کے ساتھ. ٹھیک ٹھیک, یعنی آپ تھوڑی وضاحت سے بیان کرتے ہیں, ابھی تو صرف ایک خلاصہ کیا ہے. آگے آپ جملے قرآن پاک میں آ رہے ہیں کہ جس سے وضاحت ہوگی کیا تھے یہ لوگ. انہم فطرتنا آمنوا بربہم, بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے. بہت تھوڑے تھے، فتیتن بہت تھوڑے تھے، بس ایمان لے آئے. اور کیا ہوا؟ وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کو ہدایت میں بڑھا دیا. سبحان اللہ، بڑی پیاری آیت ہے یہ مفسرین کی نظر میں، اور مجھے خود بڑی پیاری لگتی ہے یہ آیت، کہ ایمان آتا ہے نا تو ہدایت بھی بڑھتی جاتی ہے، اور ایمان میں کمی ہوتی ہے نا تو آہستہ آہستہ ہدایت میں بھی کمی ہونے لگتی ہے. قرآن سے جڑتے ہیں تو ہدایت بھی بڑھتی ہے، عمل بڑھنے لگتا ہے. شروع میں چھوٹا ایمان کا پودا تھا تو تھوڑی ہدایت تھی، سمجھ ہی نہیں آتی تھی ٹھیک کیا غلط کیا. پھر ایمان بڑھتا گیا تو اللہ تعالیٰ نے دل میں فرقان پیدا کر دیا. پھر مولویوں سے نہیں پوچھنا پڑتا کیا جائز ہے کہ ناجائز ہے، خود دل میں آنے لگتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کے کئی درجے ہوتے ہیں. سورت محمد آیت 17 اور سورہ عنکبوت 69 میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ ہدایت گھٹتی بڑھتی ہے اور اس میں زیادتی ہوتی ہے. اور یقین کریں کہ سورت فاتحہ سے ہم یہ سبق پڑھتے آ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھا، تو ہدایت بڑا پیارا تحفہ ہدیہ ہے. ہدایت ایک ایسا میجک سٹون ہے کہ جس نعمت کو لگ جاتا ہے نا اس کو پائیدار کر دیتا ہے. مثلا بچے ہیں، آپ کے بچے ہیں، ہدایت پہ ہیں نا تو وہ بچے اب ہمیشہ آپ کے بچے رہیں گے، یعنی جنتوں میں آپ کے ساتھ جائیں گے. آپ کا شوہر نعمت ہے نا، ہدایت پہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ جنت تک جائے گا. آپ کی گاڑی نعمت ہے، ہدایت کے راستوں میں استعمال ہو رہی ہے، وہ گاڑی آپ کے نام عمل میں جا رہی ہے، یعنی ٹچ سٹون ہے. جہاں یہ ٹچ کرتے جائیں گے ہدایت، وہ نعمت آپ کی بچتی رہے گی. لیکن اس کے لیے کچھ چیزوں کی طلب ہوتی ہے. کیا چیزیں ہیں کہ جس سے ہدایت بڑھائی جائے؟ جیسے لوگ منی بڑھاتے ہیں، بعض ویٹ گین کرتے ہیں، ہدایت کیسے بڑھے؟ سب سے پہلی چیز طلب، جتنی طلب اتنی ہدایت. دوسری چیز کوشش، جتنی کوشش اتنی ہدایت. پھر تیسری چیز استقامت، جس چیز سے ہدایت ملتی ہے اس کے ساتھ جڑے رہیں. اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین. جس نے وہ کتاب ہی نہیں کھولنی جو ذریعہ ہدایت تھی تو ہدایت کیسے ملے گی؟ اور جس نے اس انسان کی قدر ہی نہیں کرنی جس کے ذریعے سے ہدایت ملی، اس کو خیر کہاں سے ملے گی؟ تو لہذا کتاب، استاد، دین، عالم، یہ سارے ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں. ہم جن لوگوں کے ارد گرد رہتے ہیں ہماری ہدایت ان کے مطابق ہونے لگتی ہے. بے دینوں میں رہیں گے تو ہدایت کم ہوگی، دنیا داروں میں رہیں گے ہدایت کم ہوگی، تو عمل اور علم والوں کے بیچ میں رہیں گے تو ہدایت بڑھے گی. جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں نا، تو جب چھوڑ دیں کھانا تو بھوک ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح یاد رکھیے کہ ہدایت نہ لینا تو تھوڑے دن کے بعد ہدایت کی طلب بھی ختم ہو جاتی ہے. جیسے اسٹمک چپک جاتا ہے نا، پھر کھائیں بھی تو پیٹ میں درد ہوتا ہے. بعض لوگ جب ڈائٹنگ کرتے ہیں بعد میں کھاتے ہیں تو پھر کئی قسم کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. اسی طرح جب بہت عرصہ ہم دین کی طرف نہیں آتے، آپ کہتے ہیں مجھے تو اتنا مزہ آیا، میں تو نہیں تھکی، لیکن دوسرا کہتا ہے میں تو بور ہو گئی، تھک گئی، پاؤں سن ہو گیا، تھک گئی تھی، یہ تھا وہ تھا. وجہ کیا؟ کہ اس کے اندر طلب نہیں ہے. پہلے طلب جگائیں، ایپٹائزرز دیں، سیریز دیں، چھوٹے چھوٹے ٹاپکس دیں، ان کے گھر کے ماحول میں کہیں بیٹھ کے سن لو، پیلٹاک پہ سن لو، نہیں یہاں آ سکتے نہ سنو، طلب ہو. اللہ راستے دکھاتا ہے، چلنا خود پڑتا ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے لفظ پیچھے تو انہیں استعمال کیا، یہ بھی قابل غور ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جوانی ہے وہ چیز جس میں حوصلے بھی جوان ہوتے ہیں، ہمت بھی جوان ہوتی ہے، رسک لے سکتا ہے انسان، کوئی مشکل مشکل نہیں لگتی. ابھی آگے امید ہوتی ہے کہ اور جیئیں گے، اس لیے نئے افق دکھ رہے ہوتے ہیں. بڑھاپے میں انسان کئی تجربات کر چکا ہوتا ہے، حوصلے کمزور ہو چکے ہوتے ہیں. جوان جوش میں وہ کام کر پاتے ہیں جو بعض دفعہ بوڑھے ہوش میں آنے کے بعد نہیں کرتے. یہ ایسی ہے جیسے اگر کسی کو انجیکشن لگنا نا تو ایک دم لگاؤ تو لگ جاتا ہے، اور اگر کوئی دکھائے پوچھ پوچھ کے لگائے تو کبھی نہیں لگتا. جوش میں وہ کام ہو جاتے ہیں جو ہوش میں نہیں ہوتے. جذبات تو زندگی کی بنیاد ہے، جذبات نہیں ہوتے نا تو زندگی بھی وجود میں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے یہاں جوش کی اہمیت بتائی. ٹھنڈے ٹھنڈے مومن اللہ کو نہیں اچھے لگتے، جس کو آپ کہیں ایک آنکھ نہیں بھاتے، ڈلکن ڈلکم، اچھا سوچتے ہیں کرتے ہیں، نہیں. اس شہر میں کچھ اور بھی ہوں گے ہدایت والے، یاد رکھیے، لیکن مصلحتوں کی وجہ سے خاموش رہے. اللہ نے ان کے ناموں کو فراموش کر دیا. تاریخ ہمیشہ ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو جوش میں آ کے ہوش والے کام کرتے ہیں. لکھ لیں جملہ، جوش میں آ کے ہوش کے ساتھ کام کرنا ہے. دونوں کی کمی بیشی نتائج کو بدل دیتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز اس میں جو ہدایت کے بڑھانے کے ساتھ آتی ہے وہ کیا ہے کہ بندے کو وہ چیز دکھنے لگتی ہے جو دوسروں کو نہیں دکھتی. جب بندہ واقعی کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے نا تو وہ باتوں کی پرواہ بھی نہیں کرتا. جیسے آپ کو بازار ہو چکے ہوتے ہیں, وہ کدھر گیا پتہ نہیں. بعض عورتیں اپنا پرس ہی بھول جاتی ہیں تو خوبصورت سیٹ دیکھتی دیکھتی. تو لہذا جنت پہ نظریں لگا کے آگے دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ ملے گا. بہرحال معاشرے کے خلاف چلنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی, دل پہ چوٹ تو پڑتی ہے. تو کہا وربتنا علی قلوبہم اسقاموا, اور ہم نے مضبوط کر دیا ان کے دلوں کو. مگر کب کیا؟ جب بستر پہ آرام فرما رہے تھے. نہیں, اسقاموا, اس کو ہائی لائٹ کر لیں. جب وہ کھڑے ہوئے, جب بندہ حق کے راستے میں کھڑا ہوتا ہے تو ربتنا علی قلوبہم, اور بندہ لیٹنا چاہے تو اللہ کبھی نہیں کھڑا کرے گا. آپ قرآن چھوڑنا چاہیں کبھی نہیں آپ کو کوئی کہے گا کہ کریں, اور آپ کرنا چاہیں راستے میں طوفان آئے آپ کھڑے رہیں گے, اللہ آپ کے دل کو باندھ دے گا. ربتا پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں نا, اصبروا ورابطوا, خسرت انفال میں غزوہ بدر کے موقع میں آپ نے پڑھا مرابطا یا ربات کا لفظ پڑھا کہ تم فکر نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں, سارا شہر دشمن ہے کوئی بات نہیں, تم پانچ چھ لوگ ہو میں تمہیں بچاؤں گا. شرط کیا ہے؟ استقاموا, تم کھڑے رہو. میں نے کئی جگہ مثال دیے کہ آپ ون لگائیں, آپ اپن لگائیں, اس کی کیا ویلیو ہے؟ ایک ہے نا, ایک کرون. اب اس کے اس طرف زیرو لگائیے, کیا بن گئی یہ؟ دس. ایک اور زیرو لگائیں, سو. اور لگائیں ایک اور, دس ہزار. بڑھتے جائیں گے نا زیرو. اب آپ اسے ایک کو مٹا دیں, کیا بنا؟ ایک لاکھ. کدھر گئے؟ زیرو. یہ ایک کیا تھا؟ اس قامو, ہم کھڑے ہوتے ہیں اکیلے تن تنہا, اللہ اپنی مدد کا ایک زیرو لگاتا ہے, دس گنا ہماری طاقت ہو جاتی ہے. ہم اور کھڑے ہوتے ہیں اور سیدھے ہو کے ذرا سر نکال کے کھڑے ہوتے ہیں, سینہ تان کے اللہ ایک اور زیرو لگاتا ہے. اللہ جتنی بھی مدد کرے اس کی طاقت کے مقابلے میں وہ زیرو ہی ہے. بندہ کھڑا رہے اللہ زیرو زیرو لگا کے اس کو لاکھوں پہ حاوی کر دیتا ہے. ایک مرد مومن پورے لاکھوں کے مجمع پہ کافی ہو جاتا ہے. یہی ہے تنہا چلے تھے قافلہ بنتا گیا. اور اگر آپ گر جائیں گے کچھ بھی نہیں ملے گا. آپ کو قرآن کے ساتھ جڑنا ہے, زندگی اللہ والی گزارنی, آپ کو کھڑا رہنا پڑے گا. جو پہلے ڈیسائیڈڈ اور جیب میں استعفیٰ ڈال کے پھر رہا اس کو کوئی بھی نہیں کھڑا کر سکتا. دس باتیں آپ قائل کریں. میں نے دیکھا ہے کہ کبھی ایسے معاملات ہوتے ہیں نا, یہ یہاں تو علم کی بات کر رہے ہیں نا, کئی موقع ایسے ہوتے ہیں زندگی میں. میں نے خواتین کو دیکھا ہے, کوئی ماسی یہ کام کر رہی تھی, اب ماسی جانا چاہتی ہے, اس کو کوئی اور مل گیا, آپ اس کو دس لالچ دیں وہ نہیں رکتا, جانے والا جاتا, اس کو سمجھ بھی آ جاتی پھر بھی جاتا ہے. شرط کے اس کام ہو, جب آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اللہ آپ سے کرواتا ہے. اور یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے ام موسیٰ کے لیے بھی استعمال کیا ہے, سورۃ قصص آیت 10 میں, وَاصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا, اور ہو گیا ام موسیٰ کا دل فارغ, یعنی غم ایک ہی لگ گیا, سارے غموں سے فارغ ہو گیا. اِن قَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا, قریب تھا کہ لوگوں کو اپنی بات بتا دیتی اگر ہم اس کے دل کو نہ باندھتے. تو یاد رکھیے جتنا ایمان مضبوط ہوگا مدد اتنی آئے گی اور دل بھی اتنا جمے گا. ہو سکتا ہے قرآن کے ساتھ جڑنے والوں سے پوچھا جائے, بھائی سنائے کیسا کورس جا رہا ہے, کوئی کہے گا الحمدللہ ایوری تھنگ اسموتھ, ایک کہے گا بڑی مشکلیں ہیں. میں مانتی ہوں حالات فرق ہوں گے, لیکن دونوں جملوں میں اصل میں قامو کا فرق ہوتا ہے. جس نے کہا نا ایوری تھنگ اسموتھ, وہ کھڑا ہوا ہے, وہ فارم ہے, وہ کسی سے شکوا بھی نہیں کرتا, وہ اظہار بھی نہیں کرتا کہ میرے کو مشکل ہے. اور جو ڈھیلی بات کرتا ہے نا, اس کا اندر کہ اس کے اندر ابھی خود ہی لفزش ہے. تو کبھی بھی اللہ کے راستے میں کوئی مشکل آئے, لا شکوا تفیہا. فقالوا ربنا رب السماوات والارض, کہنے لگے ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا, ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اس کے سوا کسی معبود کو, اور اگر ہم ایسا کریں تو گویا کہ ہم نے ایسی بات کہی جو حق سے دور رہنے والی ہے. دیکھیں یہ اللہ کی صفت کیا بیان کی کہ وہ آسمان و زمین کا رب ہے، تاکہ بادشاہ کا غرور اور تکبر ختم ہو کہ ہم جس کو چھوڑ کے آئے ہیں وہ چھوٹا ہے اس سے جس کی طرف ہم آئے ہیں. لفظ استعمال ہوا شتتا، شین توئے توئے، اس کا روٹ ہوتا ہے شتتا. شتت کہتے ہیں زیادتی اور جھوٹ کو. یعنی اگر ہم نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا لیا تو یہ تو حد سے بڑی بھی بات ہو گئی، نہ کسی نے زمین بنائی نہ آسمان بنائی اور نہ اس نے کچھ ہمیں دیا، تو ہم کسی اور سے کیوں کریں. کہتے ہیں کہ یہ بات انہوں نے اس وقت کی تھی کہ جب ان کو دکھیا نے اس کے سامنے پیش کیا گیا اور ان کا عقیدہ پوچھا گیا کہ بتاؤ بھائی یہ تمہارا سر کیوں پھر گیا ہے، کیوں ایسی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو. تو جا کے انہوں نے کہا بھائی دیکھو ہم تو آپ کی بات نہیں مانیں گے. کہتے ہیں بادشاہ نے کہا میرے سامنے سجدہ کرو، یہ کرو وہ کرو. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد قوم کیا اولائی قوم اتخذوا من دونہ آلہا، ہائے یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو الہ بنا لیا. دوسرے کون تھے ادھر؟ خدائی کا دعویٰ کرنے والا بادشاہ. اگر بنا ہی لیا تو لولا یاتون علیہم بسلطان بین، تو پھر اس پر کوئی دلیل روشن کیوں نہیں پیش کرتے؟ فمن اسلم ممن افترى علی اللہ کذبا، ورنہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے. کتنے خوبصورت طریقے سے تبلیغ کر رہے ہیں نا، کہ جب ہم کھڑے ہو سکتے ہیں تو ہماری قوم کو کیا ہو گیا، ہم کیوں ان کی باتوں پہ آئیں. اس سے کیا پتا چلتا ہے ان آیتوں میں عمل کی بات؟ پہلی بات دیکھیے کہ نظریاتی اختلاف کے باوجود قوم انا کہہ رہے ہیں. قوم تو اپنی تھی نا، سوچ بدل گئی، ارادے بدل گئے، وہ شرک پہ ہیں یا اسلام پہ، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہماری قوم ہے. ہمارا حال کیا؟ دوسرے مسلک والوں کو بھی اپنا کیا، مسلمان بھی نہیں بات ظفر سمجھتے. پھر دوسری بات دیکھیے کہ شرک کی بھی کوئی نہ کوئی دلیل ہونی چاہیے. اب دیکھیے کہ اپنوں کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ یہ جب نکل رہے تھے تو اس سے پہلے یہ باتیں کر رہے تھے، جانے سے پہلے کے حالات اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو چوٹ تو پڑی ہوگی، لوگ لان تان کر رہے ہوں گے، شور ہو رہا، بڑوں کے طریقے چھوڑ رہے ہو، گیا ہو گیا، خاندان تھا، برادری تھی، پھر رشتے نہیں ہوں گے. ہر جگہ ایسے جھگڑے ہوتے ہیں، یہ اندرونی کشمکش کا شکار ہوئے ہوں گے، شیکی ہوئے ہوں گے. ایک طرف پورا شہر، دوسری طرف میں، ایک طرف برادری قوم، دوسری طرف میں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں ربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو باندھا تھا. یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں. آپ سٹینڈ لیتے ہیں، چوٹ تو پڑتی ہے لیکن اللہ دلوں کو تھام لیتا ہے. اب کیا ہوا؟ وَإِذِ تَزَلْتُمُوْهُمْ، اور جب تم الگ ہو گئے ان کفار سے. نوٹ کیا آپ نے ایک چیز، ابھی تک سارے غائب کے سیگے تھے، ایسے لگ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی کہانی سنائی جا رہی ہے، یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے، اور اب ایک دم حاضر کے سیگوں پہ آ گئے اللہ تعالیٰ. اور جب تم الگ ہو گئے ان سے، یہ نہیں کہا کہ وہ الگ ہو گئے. اور اے تتل تو منہ کیا ہے؟ عین ظالام، ازل کہتے ہیں ازل، الگ ہونے کو. جب تم چھوڑ چکے ان کو، کون کس کو چھوڑا؟ اصحاب کہف اپنی قوم کو چھوڑ چکے. یہ جو لفظ ہے نا اے تزل تو منہ ہوں، تو یہ واؤ نہیں تھا اصل میں، اصل لفظ یہ کیا تھا، اے تزل تم ہوں، تو آسانی سے پڑھنے کے لیے واؤ لگا دیا. یہ عربی زبان کا ایک قاعدہ سہولت کے لیے، کہا جب تم الگ ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ کیا. کیا؟ اس قوم سے الگ ہوئے. وما یعبدون الا اللہ، اور جن کو اللہ کے سوا پکارتے تھے ان سے الگ ہوئے. تو فاہو الی الکہف، پھر ہم نے جگہ دی تم کو غار میں. کیا پتہ چلا؟ کہ جب بندہ کفر، شرک، فسق والے ماحول سے الگ ہوتا ہے پھر اللہ کی مدد آتی ہے. ہم کہتے ہیں ادھر ہی بیٹھے ہوئے مدد آئے، یہ غلط چیز دیکھ رہے ہیں ان پہ عذاب آئے، اور میرے پہ یہی غلط چیز دیکھتے ہوئے رحمت اترے، کیونکہ میں نے دل سے اب اس چیز کو برا سمجھنا شروع کر دیا. کئی لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے، ویسے یہ بیچ کا راستہ ہوتا ہے. جب ہم تھوڑا دین سیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر کچھ ایسی جگہیں بھی نہیں چھٹتی، تو وہاں جاتے ہیں لیکن ساتھ دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں جانا نہیں چاہیے تھا. پھر وہاں بیٹھ کے ہم سوچتے ہیں ہائے ان کو تو مزہ آ رہا ہے، مجھے کم آ رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم مدد لینا چاہتے ہو تو پھر چھوڑو. اے تزلا، اس پہ قرآن پاک میں کتنی آیتیں آپ جمع کر سکتے ہیں. حضرت ابراہیم کی کہانی میں بھی آتا ہے کہ جب برادری کو چھوڑا پھر مدد ملی. یاد رکھیے اوپر والے سٹیپ پہ جانے سے پہلے نیچے والا پاؤں اٹھانا پڑتا ہے، پھر ہی اوپر جائیں گے. جو نیچے والی سیڑھی سے پاؤں نہیں اٹھاتا نا، وہ اوپر والی سے نہیں اٹھا سکتا. بس لوگ کئی کئی سال تک غلط چیزیں نہیں چھوڑ پاتے صرف یہ کہہ کر کہ پہلے ذرا صحیح چیز مل جائے. مثلا بزنس صحیح نہیں ہے, حرام کی آمیزش ہے, اب پتہ چل گیا چھوڑنا چاہتے ہیں, نہیں ابھی ذرا پتہ چل رہے کوئی آگے کاروبار شروع ہو لے. دس دس سال سے لوگ اسی حال میں بعض موت تھی آ جاتی ہے اور وہ کام نہیں ہو پاتا. نہیں, پہلے چھوڑو پھر ملے گا. ینشر لکم ربکم رحمتی, نشرا سے ہے یہ لفظ, نون شین را, پھیلانا, جیسے بات پھیلائی جاتی ہے نا, کپڑا پھیلانا, بارش پھیلائی جاتی ہے. کہا تم کر کے تو دیکھو اللہ تمہاری مدد کیسے کرتا ہے, وہ راضی ہوگا تو زیادہ دے گا یا ناراض ہوگا تو زیادہ دے گا. اور تم نے آسانی مانگی تھی کاموں میں تو وَيُحَيِّي لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا, اور مہیا کر دے گا تمہارے لیے تمہارے اس کام میں آسانیاں. کیا آسانیاں؟ یہ مرفقہ کا لفظ ہے رفق سے, جو کونی ہوتی ہے نا اس کو مرفق کہتے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں جب آپ تھکتے ہیں نا تب یوں کونیاں ٹکا لیتے ہیں, یہ سہارا ہوتا ہے. تو مرفق مفعل کا وزن ہے, اسم آلہ ہے, وہ چیز جس سے کوئی کام کیا جائے. اردو میں بھی کہتے ہیں نا آلہ کار, تو کیا معنی بنا؟ اللہ تمہارا آلہ کار بنا دے گا, کوئی مددگار بنا دے گا. اور رفق سے لیں نرمی سے, تو مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نرمی پیدا کر دے گا, حالات درست ہو جائیں گے, تمہارے گھر والوں کے دل میں تمہاری محبت ڈال دے گا, تو یقین ہو جائے گا کہ یہ دیوانی ہو گئی ہے تو چھوڑ دو, اس نے اس سے نہیں چھوڑنا. پھر وہ آج جو سختی کر رہے ہیں وہ کل تم پہ نرمی کرنے لے بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دیتا ہے جب لوگ اللہ کے راستے میں مشکلات کو قبول کر لیتے ہیں. سورۃ مریم کی آیت 48 سے 50 میں بھی آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں, فلما تزلہم وما یعبدون من دون اللہ وہبنا لہ اسحاق و یعقوب وکلن جعلنا نبیا, اور جب وہ الگ ہوا ان سے اور ان سے جن کو وہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے تو ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب دیا اور دو سب کو ہم نے نبی بھی بنا دیا. تو یہ اللہ کی سنت ہے, کچھ چیزیں چھٹیں گی تو ملیں گے. فطرت کا اصول ہے کہ دینے والے ہی پاتے ہیں. آج میں آپ کو علم دے رہی ہوں نا تو مجھے مل رہا ہے, میں آپ کو دینا چھوڑ دوں گی تو مجھے ملنا چھپ جائے گا. آج آپ کے ساتھی آپ کی مدد کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ ان کی مدد کر رہا ہے, ہم ان کی مدد چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد چھوڑ دے گا. بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے. دنیا کی کوئی چیز کچھ دیے بغیر نہیں چلتی, آپ کی گاڑی پیٹرول کے بغیر نہیں چلتی, دودھ نہیں ملتا چارہ ڈالے بغیر. تو لہٰذا دینے والا بن جائے, جو بنے گا اللہ تعالیٰ اس کو کہاں سے دے گا انسان اس کا گمان بھی نہیں کر سکتا. من امرکم مرفقا, آسانیاں فرما دے گا. آج کچھ چھوٹیں گی چیزیں کل مل جائیں گی. نیند چھوڑ رہے ہیں نا اللہ کے لیے, جاب چھوڑ رہے ہیں, مال چھوڑ رہے ہیں, خاندان چھوڑ رہے ہیں, کوئی بڑی بات نہیں, سب واپس آ جائیں گے, نرمی پیدا ہوگی. اللہ مشکل کے بعد آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. ایک چھٹتا ہے اللہ دوسرا بندہ دے دیتا ہے آپ کو. آپ کی بیسٹ فرینڈ چھٹ گئی, اللہ آپ کو اس سے اچھی فرینڈ دے دے گا, بلکہ آپ کے دین دنیا دونوں کی ساتھی ہو جائے گی. اصل بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو گوشہ عافیت میں رہنا چاہتے ہیں. یہ بڑا مشکل فیز ہوتا ہے, انٹر فیز بولتے ہیں اس کو ٹریفک کی رول میں, دو چیزوں کے بیچ میں لٹکنا. جب لین چینج کرتے ہیں نا بڑا دل دھڑک رہا ہوتا ہے کہ پچھلی گاڑی نہ آ جائے ٹکرانے کے لیے. گوشہ عافیت کی زندگی بڑی عافیت کی زندگی ہے, لیکن فطرت کا اصول کیا ہے کہ جو درخت سے ٹوٹتا ہے وہی دوسروں کے کام آتا ہے. جو درخت کے اوپر ہی پھل لگے لگے گل جائیں ان کو تو کیڑے کھا جاتے ہیں. وہ لوگ جو عافیت کی زندگی بسر کرتے ہیں وہ تو قبر میں بس جائیں گے اور ان کی لاش وہیں ختم ہو جائے گی. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بڑا خوبصورت اصول دے دیا کہ تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد ملے تو اٹھو کام کرو, پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے مدد کرے گا. اور جس کو اللہ مدد دے گا اس کے لیے آسانی کہوں گی. یا مرفق رفق کے اوپر نرمیوں کی بات کتنی احادیث ہیں جس کو الگ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ان کا اصول دیکھیں, ٹکراؤ کی پالیسی اختیار نہیں کی. ہمارے مسلمانوں نے آج ٹکراؤ شروع کر دیے, ٹکرا کر ختم ہونا پسند نہیں کیا بلکہ دین کو پکڑ لیا, لوگوں کو چھوڑ دیا, ان کو چھوڑ دیا. ہمیشہ یاد رکھیے کہ ٹکراؤ سے کچھ نہیں ہوتا, اپنا کام کرتے جائیں گھر والوں کو چھیڑے بنا. آپ نماز پڑھ لیں, آپ کے گھر کے اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جن سے آپ کا کوئی نہیں اس طرح کا معاملہ چل سکتا, پھر آپ ان کو اپنے گھر کا حصہ ہی نہ سمجھیں. لیکن ایک وقت آئے گا کہ خود بخود آپ کے اچھے عمل کے ساتھ اور آپ کی کوششوں کے ساتھ ہوگا. ہمارا مسئلہ, ہم یہ تو کہتے ہیں نماز پڑھو, یہ نہیں بتاتے کیوں پڑھو, اور وہ چیز جو ہمارے دل کو بدلتی ہے وہ ان تک نہیں پہنچاتے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بنیادی اصول دیا, پھر آگے مدد کا راستہ. کیسے اللہ نے مدد کی؟ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ, اور تو دیکھے گا سورج کو جبکہ وہ ابھرتا ہے. تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ, تو ہٹ کر گزرتا ہے ان کی غار سے. ذَاتَ الْيَمِينِ, دائیں طرف. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ, اور جب وہ ڈوبتا ہے تو بائیں طرف کتراتا ہوا ڈوبتا ہے. حالانکہ وہم فی فجوتِ منہو, اور وہ سو رہے ہیں کشادہ جگہ غار میں. یہ ہے ذالک من آیات اللہ, یہ اللہ کی نشانی ہے. سورج کا ادھر سے ادھر جانا, ادھر سے ادھر جانا, کترا کے جانا, ان کو جگہ دینا, یہ اللہ کی نشانی ہے. اور یاد رکھو کہ من یهد اللہ فہو المهتد, جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت والا. یہ بڑے سٹیپس وہی لے سکتا ہے جس کا دل اللہ تھام لے. اور وَمَنْ يُطْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا, اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کو کوئی تو مدد کرنے والا نہ پائے گا. یہ چلے, اللہ نے ان کو تھام لیا. جو چلنے کی کوشش نہیں کرتا اس کو کون تھامے؟ بچہ چلنا چاہتا ہے, آپ کہتے ہیں آؤ میں پکڑ لوں گی, اور جو بچہ ہمت ہی نہ کرے, بیٹھا رہے اپنی جگہ پہ, اس کو کون سی ماں پکڑے گی؟ ہم جب اللہ کے راستے میں رسک لے کے چل پڑتے ہیں, اللہ تعالیٰ سورج چاند کو ہماری نوکری میں لگا دیتا ہے. یہاں لفظ ہے تزاورو, زاورا یزاورو کا لفظ ہے, تا پھر ادھر مؤنث کی ہے, پیچھے پڑ چکے نا, زور جھوٹ کو کہتے ہیں, جو وہی لفظ ہے کنی کترانے کے معنوں میں. اور لفظ ہے تقریضہم, قاف را دواد اس کا روٹ ہے, قرضہ کاٹنا. یہ جو اردو میں قرض بولتے ہیں نا, وہ بھی اسی سے ہے, کیونکہ قرض محبت کی کینچی ہے. ہاں, پھر قطع کرنے کے معنوں میں آتا ہے کترانے کے. اب یہ کیسے ہوتا تھا؟ دیکھیں ذرا, غار میں ہے, انسان تو تھے ہی نا, اگر پورا دن سورج ان کے اوپر رہتا تو کیا ہو جاتا؟ گل جاتے. اللہ نے سورج کو کہا ذرا اوٹ کر کے چلنا, اور بالکل بھی نہ پیچھے ہو جانا کہ غار ٹھنڈی رہے. اس طرح ڈوبتے اور نکلتے ہوئے سورج کنی کتراتا یا ان پہ آتا کہ مناسب قسم کی ہیٹ ان کو ملتی رہتی, روشنی مل رہتی, اور جب زیادہ ان کو گرمی ہوتی تو سورج دوسری طرف چلا جاتا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی. اب گن رہے نا کتنی رحمتیں آ گئیں. ایک آخری جو اس سبق میں آ رہی ہے وہ کیا ہے, آیت نمبر 18 میں, وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا, اور اگر تو دیکھے تو انہیں بیدار خیال کرے گا. یعنی اے نبی, اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ بیدار تھے. ایکاس یقیزو کی جمع, کس کی جمع؟ یقیزو کی, بیدار کرنا, اٹھنا. صبح کو جب سو کے ہم اٹھتے ہیں نا, وہی کیفیت ہے. وہم رقود, حالانکہ وہ سو رہے تھے. رقود راقدن کی جمع, رقدہ سے. مراد کیا ہے کہ ان کی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے کر دیا کہ آنکھیں کھلی ہوئی تھی, اور کوئی غار میں دیکھتا تو اس کو لگتا کہ یہ جاگ رہے ہیں. یہ اللہ کی رحمت, ایسا کیوں کیا؟ تاکہ کوئی آئے اندر جانور تو ان کو زندہ دیکھ کر حملہ نہ کرے, حفاظت کا طریقہ تھا. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ, اور ہم پھیر رہے تھے ان کی کروٹیں دائیں طرف. وَذَاتَ الشِّمَالِ, اور بائیں طرف. یہ کیوں ہو رہا تھا؟ تاکہ بیڈ سولی نہ ہو جائے, کہ ایک ہی کروٹ پہ پڑے تو سوتے ہی نہ رہے. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ, اور ان کا کتا پھیلائے ہوئے تھا اپنے بازو غار کی دہلیز پر. قلب کتے کو کہتے ہیں, باسط بستا سے پھیلانے والا. ذراعی جو ہے یہ اصل میں ذراعین تھا. بالوسید وسدا سے ہے, وو سواد دال. وسدا کہتے ہیں بند کرنا, اسی سے لفظ ہے موسودا. انہا علیہم موسودا فی عمد ممددا, جہنم کی آگ کے بارے میں. قلوت طلعت علیہم, اور اگر تو جھانگ کر دیکھے ان کو. لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارَا, تو منہ پھیر کر بھاگ کھڑا ہوتا. وَلَمُلِيتَ مِنْهُمْ رُعْبًا, اور تو بھر جائے ان کے منظر کو دیکھ کر ہیبت سے. کہا کہ ان کی شکل حالت اتنی خوفناک ہو رہی تھی کہ کوئی باہر سے آنے والا دیکھتا تو ڈر کے بھاگ جاتا. یہاں پہ وہ انعامات کا سلسلہ پورا ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ سے مدد مانگی, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرما. میں آپ کو اب دوبارہ ان آیتوں میں سے 1, 2, 3 کر کے لکھوا دیتی ہوں کہ کیا کیا رحمت اللہ تعالیٰ نے کی, تاکہ آپ ان آیتوں کی روشنی میں کبھی بھی موقع ہو تو لکھ سکتے ہیں. انہوں نے مانگا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کام کو آسان کر دے. وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا, نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ماحول سے کاٹ کر غار میں چھپا دیا. بعض دفعہ انسان کو اپنا دین چھپانے کے لیے اسی طرح چھپنا پڑتا. پھر یہاں آپ کے اور میرے ماحول کی بات کرتی ہوں کہ جب ہمارا سٹائل چینج ہو رہا ہوتا ہے نا جینے کا, پہننے اوڑھنے کا, تو تھوڑے دن دعوتوں پارٹیوں کو آپ تھوڑا سا اوائڈ کر لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. بڑے کہا کرتے ہیں کہ جب صحرا میں ریت کا طوفان آتا ہے تو وہی جانور بچتا ہے جو اپنی گردن ریت میں چھپا کے چھپ جائے. جو گردن اکڑائے گا تو اس کی آنکھوں میں بھی ریت آئے گی, گردن بھی کٹے گی. ہم دین کی طرف اب آتے ہیں نا تو دنیا میں ایکسیپٹ نہیں کرتی, تو آپ کو کیا ضرورت ہے بھاگ بھاگ کے ہر ایک کے رنگ میں بھنگ ڈالنے کی. تو مناسب طریقے سے رہے, یہ پہلی چیز اس میں آ گئی کہ اللہ نے ان کو تھوڑا سا کاٹ دیا. آپ تو بڑے سیف ہیں اس وقت, آپ یہ 5-6 گھنٹے جدھر بیٹھ کے جاتے ہیں آپ کو اللہ نے کتنی چیزوں سے بچایا ہوا ہے نا. کوئی آپ کے پاس آ نہیں رہا, جا نہیں رہا, یہ اصل میں آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ ہم نے آپ کو سب سے کاٹا ہوا ہے. یہ بہت سیکیورڈ روف ہے, چھت ہے جس نے ہمیں سہارا دیا ہوا. پھر اگلی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کی ان کے ساتھ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت میں بڑھایا. کبھی کبھی ہم نیکی کا کام شروع تو کر دیتے ہیں جوش میں, پھر دن بہ دن ہمت بھی کم ہوتی, جوش ٹھنڈا ہوا, ہدایت کم. جو کام پہلے سے, جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے نا تو دن بہ دن اس کی خوراک بڑھنی چاہیے نا. آپ اگر بڑے کو بھی بیبی فوڈ دیں گے تو وہ نہیں چلے گا نا. اسی طرح دن بہ دن ہماری ہدایت بڑھتی جاتی ہے جب, تو ہمارے اندر کام کرنے کی طاقت بھی زیادہ آتی ہے. اگلی اللہ تعالیٰ کی مدد کیا تھی, ربطنا علی قلوبہم, دہرے پہ اطمینان ہوتا تھا. پھر اگلی اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ کیا تھی کہ غار میں اس طرح سے رحمت کی کہ وہ غار ان کے لیے کیئر کنڈیشن کوچ بن گئی. آپ کہہ لیں کہ سینٹرلی ہیٹڈ یا سینٹرلی اے سی والا ماحول بن گیا, رحمت ہو گئی. بعض دفعہ بندہ بالکل چھوٹی سی جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے لیکن وہ بہت خوش ہوتا ہے. پھر اگلی اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ کیا ہوئی کہ ان کے کاموں میں آسانیاں پیدا کر دیں. یاد رکھیے, وہی کام جو شروع میں مشکل ہوتے ہیں بعد میں آسان ہو جاتے ہیں. اور ایک جملہ میں اکثر لوگوں کو گرامر کراتے ہوئے کہتی ہوں, آپ بھی لکھ لیں, کہ کچھ کام جو شروع میں مشکل لگتے ہیں وہ بعد کی آسانیوں کے لیے ہوتے ہیں, اور جو شروع کی مشکل نہ برداشت کرے وہ بعد کی آسانیاں بھی نہیں پائے گا. بہرحال اگلی مدد کیا تھی کہ سورج کٹ کے گزر جاتا تھا, ہلکا سا کر آ جاتا تھا دائیں اور بائیں طرف. پھر اگلا کیا تھا کہ اللہ نے ان کی آنکھیں کھلی رکھی تاکہ وہ جاگتے ہوئے دکھیں اور کوئی جانور ان کے پاس نہ جائے. پھر اگلی چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے پہ ایک روب ڈال دیا. اور اگلی چیز کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کروٹوں کو پلٹایا تاکہ بیٹھ سول نہ ہو. اب یہ ساری چیزیں لکھیں اور آگے ایک سوال بس خود سے کریں کہ وہ نکلے اللہ کے راستے میں تو اللہ نے اتنا کچھ کیا. تو کیا وہ میرے لیے آسانیاں نہیں کرے گا؟ ہم سب کے لیے اس میں پیغام ہے, خوشخبری ہے, خوش رہنے کی بات ہے. یہاں پہ سبق پورا ہوتا ہے. کتا رکھنے پہ بھی بات کر دیتی ہوں کہ کتا ساتھ تھا تو کیا کرے. ایک بچی نے بڑے جوش میں مجھے یہ دکھایا, دیکھے ان کے ساتھ کتا تھا. تو میں نے کہا آپ نے یہ نہیں پڑھا کہ بل وسید وہ غار کے باہر تھا. تو میں نے کہا آپ بھی گھر سے باہر رکھ لیں. تو کتے کے بارے میں اسلامی کانسیپٹ کیا ہے کہ جس گھر میں کتا ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ایک موقع پہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو کہا کہ میں آؤں گا, آپ انتظار کرتے رہے, جبرائیل آئی نہ. ایسے ہی نکل کے آپ نے باہر دیکھا تو باہر آگے جبرائیل. کہا کیا ہوا؟ کہا گلی میں سے ایک کتے کا پلا آپ کے گھر کے اندر آ گیا تھا, تو جہاں کتا ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر اس زمین کے ٹکڑوں کے کیسے رحمتیں آئیں جہاں ہر انسان کے ساتھ ایک کتا ہو. ظاہر تو رنگ رونق لگے گا لیکن اصل بات یہ ہے کہ دلوں میں خیر نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کوشش کو قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز آ کلاس میں کیسی لگی آج کی تفسیر؟ سر کہا فرسٹ ٹائم میرے حال میں کس کس نے فرسٹ ٹائم تفسیر کے ساتھ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ سنا؟ یہاں پہ ون ٹائپ کریں پھر مجھے بتائیں کہ کیا سیکھا ہے. جی تو ایسا بتائیں گے کیا سیکھا؟ جی الحمدللہ بہت خوبصورت آیات, اور خاص کر آپ کو پتہ ہے سورہ کاف کا جو فضیلت کے لحاظ سے ماشاءاللہ سبھی لوگوں کو پتہ چلا ہوگا کہ اس سورت جس ایک سٹریچ میں نازل ہوئی تھی تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے آئے تھے. جی ارادے فام ہو تو اللہ کی مدد ساتھ رہتی ہے, اللہ کی مدد کہیں سے بھی آئے گی, آپ آنی ہے تو آئے گی. جی بالکل ہاں جی. پہلے خود دین پہ جی فرم ہونا ہے پھر مدد آتی ہے. بالکل صحیح بات ہے, جب آپ اس پہ جم جائیں گے نا تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی سب ٹھیک ہو جائے گا بالکل حریت کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو ہم نے کوشش کرنی ہے یہ جو دعا ہے ایک بہت خوبصورت جزا اکارڈنگ ٹو عمل. بالکل جی جیسا عمل ویسا. لیکن ایک اور چیز بھی بتاؤں, بعض وقت انسان اتنا جیسے ہم لوگ بار بار بھی سن رہے ہیں تازہ جی مختلف واقعات بیان کرتے ہیں نا کہ اگر ایک شخص نے اتنے گناہ کیے ہوئے شاید ہو سکتا ہے اس کی ایک نیکی کی وجہ سے وہ بخشا جائے, لیکن ہو سکتا ہے کوئی اتنا زیادہ نیک کار ہو لیکن ایک گناہ کی وجہ سے جہنم سے چلا جائے نا. تو یہ ضرور کوشش کرتے رہنا, ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حالت میں لے کے جائے. جی بالکل نیت کا خیال رکھنا, ہر طرف سے مختلف مشکلات ہوں تو اس وقت جرت اور حق پر جمنا ہے. بالکل جی ان شاء اللہ تعالیٰ رحمت اور ہدایت ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوگی. بالکل صحیح بات ہے. اور سب سے زیادہ یہ جو سورہ کہف ہے, ایک تو جو لوگ نہیں پڑھتے ڈنڈی مار جاتے, کوئی بھی ہے پڑھے تو لازمن, جب نہ پڑھ سکے کوئی بہت ایسا مسئلہ ہو تو لازمن آپ نے ہاں جی ایکسیلنٹ گزارا. دیکھو جنہوں نے کرنا ہے وہ سابقون الاولون میں سے آتے ہیں. جو پتہ ہے آپ کو سابقون الاولون کا اجر بہت زیادہ ہے, جس طرح ہم نماز جو اول وقت میں پڑھتے ہیں اس کا اجر بہت زیادہ ہے. بالکل ہم لیٹ پڑھیں گے لیکن جو ہم لوگ جلدی جتنا جس کام کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں نا. اور سورہ کہف کی اہمیت کا پتہ چلا اس کی, ایک تو سارے ہی میمورائز نہیں کر سکتے تو پہلی 10 آیات کا اور آخری کا بھی ملتا ہے, لیکن 10 آیات کو بھی آپ سورہ کہف کی یاد کر سکتے ہیں. یہ اپنے پاس رکھ لیں. ہاں بالکل آسک ہدیہ اینڈ ہیلپ, صحیح بات ہے. سورہ نور بہت واقعی نور ہے نا, پڑھ کے سکون ملتا ہے کیونکہ روٹین بن جائے نا سٹارٹ میں, جس طرح آپ بتایا تھا رات کو سونے سے پہلے سورہ البقرہ ہے کہ آخری آیات پڑھنا, اور پھر سورہ ملک ہے, سورہ سجدہ ہے, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رات کو سونے سے پہلے سورہ زمر اور سورہ بنی اسرائیل بھی پڑھ کے سویا کرتے تھے. تو ہم لوگ تو نہیں اگر کر سکتے لیکن کوشش کریں, کیونکہ ہم دوسرے کاموں میں ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں نا, ایسے ہی ہے نا. تو کوشش کریں اس کو ٹائم دیں سونے سے بعد, جو ہے اگر عشاء جس وقت آپ پڑھتے ہیں یا جب سونے کا ٹائم ہو تو لازمن پہلے سے تھوڑا سا تیاری کر لیں. جی موٹیویشنل سورہ تھی اور بہت زیادہ موٹیویشنل تھی. جی اچھا یہ جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے شروع میں دیکھیں تازہ اس سے بتایا, دیکھیں پچھلی سورت کیسے کہاں سے سٹارٹ ہو رہی تھی, سبحان اللہ جی سخر لنا, سوری سبحان اللہ جی سے سٹارٹ ہو رہی تھی, اور یہ کس سے سٹارٹ ہو رہی ہے, الحمدللہ سے سٹارٹ ہو رہی ہے. تو اس میں کیا حکمت ہے, یہ ان میں ابھی جو استاذ نے پہلے بتایا تھا کیا سمجھ آئی ہے دونوں صورتوں میں کیا ربط ہے اس میں, سبحانہ سے ہے پھر اینڈ پہ. ویری ویل صحیح بات ہے, واقعی بہت اچھا ایکسپلین کیا تھا کہ دیکھیں اس میں حکمت ہے اللہ, اور اتنی خوبصورت ہے ایک سٹریچ میں نازل ہوئی ہے اور اس کے اندر لکھ دیا ہے میرے حال میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب لم یجعل له عوجا. کہ اس میں کیا ہے؟ سب تعریف اللہ کے لیے، وہ ذات جس نے اتارا اپنے بندے پر اس کتاب کو، نہیں بنایا اس میں کوئی تیرپان. میرے حال میں اگر اس کے باوجود ہم اس میں اگر کوئی کمی بیشی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، تو یہ ہماری بدقسمتی ہے. میں تو یہ بولوں گی کہ اتنا کچھ ہمارے پاس، اتنا خزانہ ہے، اتنا بڑا قرآن، اس کے باوجود ہم اس میں مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں یا کچھ ایسے کرتے ہیں، بلکہ دوسروں کو فتوے دینے کے لیے عجیب و غریب باتیں بنا دیتے ہیں. ایسی چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے، کسی پہ تنقید نہیں کرنی، بلکہ سب کو اس قرآن سے جوڑنا ہے. کہ قرآن جو ہے نا، یہ محبت ڈالتا ہے دلوں میں، دلوں کو دور نہیں کرتا. یہ آپ نے لازمن کرنا ہے. کچھ چیزیں آپ کے ساتھ اگر کچھ لوگ کرتے ہیں ان معاملات میں آپ سے، جیسے بحث، جیسے ابھی یہ ساتھ نگری جو ہم نے بی پارٹ میں سارا قصے کا بھی کیا، ابھی 26 تک جائے گا، اس پہ بھی زیادہ بحث نہیں کرنی اس کے لحاظ سے، اس کے لحاظ سے ٹھیک ہے، ہم نے بحث نہیں کرنی جی. اور اس کے علاوہ ان آیات سے کیا سمجھ آئی ہے؟ اور اس میں جو دعا ہے، ربنا آتینا من لدنک رحمہ فانک انت الوہاب، یہ بھی ضرور یاد کرنی ہے. ویسے آپ نے فانی قریب کی کتاب میں کی ہوئی ہے، ایوری تھنگ ان دس ورلڈ از گوئنگ ٹو اینڈ. بالکل صحیح بات ہے، ہر چیز میں جانا ہے. دیکھیں زمین کا، ہر چیز کا بتا دیا گیا ہے نا، افسوس بھی نہیں کرنا. جب ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں تو وہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. صحیح بات ہے. تو انشاءاللہ بہت خوبصورت تھی. میرے حال میں اس میں تو جتنی بھی بات کی جائے کم ہے. پھر دیکھیں آیت نمبر 7 میں، جیسے انا جعلنا على الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا، بے شک ہم نے بنایا جو زمین پر ہے خوبصورتی اس کے لیے، تاکہ ہم آزمائیں کہ کون اس میں سب سے زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ ہم یہاں پہ کیا، کون سے عمل کر رہے ہیں. ہم برے کام کرنے والے تو نہیں ہیں. کیا تم نے سمجھا کہ بے شک اصحاب کہف والے جو کنبے والے تھے، بہت عجیب نشانیوں میں سے واقعی روایتی دین سے شعوری دین پر جانے کے لیے جوش اور خوش ضروری ہے. صحیح بات ہے. پھر دیکھیں آیت نمبر 11 میں ورڈ دربا، اس کا ایک میننگ ایکسپلین بھی ہوتا ہے نا جی. آیت نمبر 11 میں دیکھ لیتے ہیں. فدربنا، مارا ہم نے ان کے کانوں پر. کیا یہاں پہ دارابا ہے نا، یہ دارابا مارنا، یہ اس کو اس معنی میں استعمال ہوا. یہ قرآن کی خوبصورتی ہے کہ اس کو کبھی کسی طریقے سے کرتے ہیں، کبھی کسی طریقے سے بیان کیا. دارابا ہے نا، دارابا تھپکانا یا مارنا. دارابا آپ نے پیچھے بھی پڑھا ہے، جیسے اصا کو لاٹھی کو مارا تھا پتھر پہ، یہ وہ ورڈ ہے. ان شاء اللہ اس کو آپ کو سمجھ آ جائے گی، ایکسپلین ہوتا ہے نا. صحیح. پھر دیکھیں ساری چیزوں کا اب ان شاء اللہ کل ہم سرکا کو آگے لے کے چلیں گے. جیسے ساجد نے کہا کچھ لوگ اس میں لے کے جا رہے ہیں کہ 3 تھے، 4 تھے، 5 تھے، ان کی گنتی پہ ہم لوگ جھگڑتے ہیں فلاں چیز پہ. وہ جیسے ابھی ساجد نے کہا منہ مبارکہ، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. ہم نے اصل چیز کو لینا ہے. ہم لوگ ان چیزوں کو لیتے ہیں جس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے. قرآن و سنت کو عمل کریں. جو ہمیں قرآن سے اتباع سنا ہم نے کر لی، ابھی کتاب و توحید ان شاء اللہ ابھی تھوڑی دیر میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس سے فوراً بعد. تو کوشش کریں کہ جو آپ کو اچھی چیز ملتی ہے اور جن کے بارے میں ابھی بھی آپ کنفیوز ہیں، تو فی الحال ان کو جسٹ اگنور کر دیں، اس کے بارے میں بالکل ڈسکس نہ کریں. بالکل بات کرتے ہیں بولے مجھے نہیں پتا. بلکہ ہم لوگ کیا، ہر کوئی ڈرتا ہے، بلکہ جو ہمارے امام گزرے ہیں، امام مالک سے کوئی اتنی دور سے فتویٰ پوچھنے آئے تو انہوں نے فتویٰ نہیں دیا تھا. تجوید ابھی سسٹر عائشہ کے ساتھ آپ کا سیشن ہوا ہے نا، تو آج کتاب توحید کر لیتے ہیں، سیکھنا ہی ہے نا. تو آپ نے سسٹر عائشہ کے ساتھ کیا ہے تو ہم تو پھر دونوں نہیں کر سکتے، ٹائم بہت تھوڑا ہے نا. تو میرا دل ہے ہم کتاب توحید ہی لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی انشاءاللہ ہم ایسے کرتے ہیں، کتاب توحید کو کر لیتے ہیں. تو انشاءاللہ کل آپ کی تجوید ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور باقی جو ہے اس میں سے لازمن آپ نے
شرک اصغر کے مسائل، الشرک الاصغر، اس میں آپ کو بہت کچھ ملے گا. ابھی تک جو باتیں ہم پڑھ رہے تھے نا، تو ہمیں یہ لگ رہا تھا یہ ہماری باتیں نہیں ہیں. اچھا یہ مکہ والوں کی ہیں، یہ مدینہ والوں کی ہیں، یہ فلاں کی ہے، فلاں کی. لیکن اب وہ باتیں ہیں جو بہت کامنلی لوگ کرتے ہیں لیکن اس کو شرک نہیں سمجھتے. پہلی بات، نظر بد یا بیماری سے محفوظ رہنے کے لیے چھلا، چلا یہ جو شاید انگلی میں انگوٹھی جو ڈالتے ہیں, من کا کڑا زنجیر حلقہ یا تعویذ پہننا شرک ہے. دوسری بات, نظر بد یا حادثات سے بچنے کے لیے کار مکان یا دکان وغیرہ پر گھوڑے کی نال نال لگانا, نال کہتے ہیں جوتے کو, یہ جو گھوڑے کے نیچے سم کے نیچے ایک سٹیل کا کچھ ڈالا ہوتا ہے نا, اس کو کہتے ہیں. یا مٹی کی کالی ہنڈیاں لٹکانا شرک ہے. بعض لوگ نظر بد سے بچنے کے لیے کچھ ایسا کام کرتے ہوں گے. نوزائیدہ بچے کو نظر بد سے بچانے کے لیے گھر کے دروازے پر کسی مخصوص درخت کی ٹہنیاں لٹکانا شرک ہے. حادثات سے محفوظ رہنے کے لیے بازو پر امام ضامن باندھنا شرک ہے. ان سب باتوں کی دلیل میں حدیث ہے عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ سے, روایت ہے کہ اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک جماعت اسلام لانے کے لیے حاضر ہوئی. نبی اکرم نے 9 آدمیوں سے بیعت لی اور 10ویں آدمی کی بیعت لینے سے ہاتھ روک لیا. انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے 9 آدمیوں کی بیعت لی ہے, اس آدمی کی بیعت کیوں نہیں لی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کس نے تمیمہ یعنی تعویذ دھاگا یا منکا, اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, تمیمہ لٹکایا ہوا ہے. چنانچہ آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اسے کاٹ دیا اور اس کے بعد اس سے بیعت لے لی. پھر ارشاد فرمایا جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا. اسے احمد نے روایت کیا. اگلی روایت اس سے اور بات واضح ہوگی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا دم تعویذ اور ٹونے شرک ہیں. یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور نیچے سب روایتوں کے آپ حوالے دیکھ سکتے ہیں, سلسلہ حدیث صحیحہ للالبانی, یعنی یہ صحیح روایتیں, اس میں سے کوئی بھی روایت ضعیف درجے کی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. اگلی بات, ابو بشیر الانصاری سے روایت ہے کہ وہ ایک سفر میں رسول اللہ کے ساتھ تھے. آپ نے ایک پیغام رساں بھیجا. عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس وقت لوگ ابھی اپنی خواب گاہوں میں ہوں گے, یعنی صبح کا وقت تھا, اور حکم دیا کہ کسی اونٹ کے گلے میں دم کیا ہوا دھاگا یعنی تانت دھاگے کا کلادہ پٹا یا کوئی تاک توک نہ رہنے دیا جائے بلکہ اسے کاٹ دیا جائے. امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ مشرک لوگ یہ توک اونٹ کو نظر بد سے بچانے کے لیے استعمال کرتے تھے. روایت صحیح مسلم کی ہے. یعنی انسانوں تو انسانوں, جانوروں کے گلے میں بھی اگر کوئی ایسی چیز لٹکا دی جاتی ہے تو وہ بھی اس کے اندر آتی ہے. اب آپ دیکھیے یہ ٹاپک, مجھے پتا ہے کہ سنتے وقت بہت سارے سوالات آپ کے ذہنوں میں اٹھ سکتے ہیں کہ اس کی کیا حیثیت ہے اور اس کو کیسے کریں. تو آپ دیکھیے کہ ایک لفظ ہے امام ضامن, مطلب کیا اس کا, کھولیے اس کی معنی کو ذرا. امام ضامن یعنی اس بندے کا ضامن, اس کی ضمانت دینے والا امام ہے. کہ اب امام صاحب کی حفاظت میں یہ آ گیا تو پھر اللہ کو کیا ضرورت ہے اس کی حفاظت کرنے کی, اللہ تعالیٰ تو اپنی حفاظت اسے اٹھا لے گا. پھر دھاگا باندھا, کمزور دھاگا یعنی وہ دھاگا جو کوئی اس کی طاقت نہیں کچھ نہیں, آپ اس کو کالے رنگ کا باندھ کے بچوں کے بازو میں باندھ دیتے ہیں کہ اس کو نظر نہیں لگے گی. ذرا عقل سے بھی انسان سوچے کہ دھاگا جو کاٹن سے بنا ہے, پولیسٹر سے بنا ہے, پتہ نہیں کتنی مشینوں سے گزرا ہے, وہ دھاگا آپ کو کیا دے دے گا؟ بعض دفعہ من کے موتی زنجیریں حلقے, یعنی یہ جو تعویذوں کے نام پہ بھی جو لٹکائے جاتے ہیں یہ کیا ہے؟ ذرا صرف انسان عقل سے سوچے تو یہ تو بے جان چیزیں ہیں. اور اللہ کے نبی نے کبھی ایسا کیا؟ آپ کے ذہن میں تصور آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انہوں نے بازو میں دھاگا پہنا ہوا, گلے میں منکوں کی ایک مالا پہنی ہوئی اور آپ کے ہاتھ میں تعویذ تھے, لوگ آتے جاتے اور کہتے تعویذ دو. کتنے غم نہیں پہنچے اللہ کے نبی کو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نہیں ہوئی. کوئی ایک روایت, کوئی ضعیف روایت بتا دیں کہ آپ نے کہو کہ عائشہ ادھر آؤ میں تمہیں ایک تعویذ کر کے دیتا ہوں, اس کو پہنو دیکھنا تمہاری اولاد ہو جائے گی. آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے فوت ہوئے, بیمار ہوا آپ کا بچہ, اپنی گود میں اس کو لے کے بیٹھے ہوئے, اس کے گلے میں کوئی دھاگا نہیں باندھا, کوئی زنجیری نہیں باندھی. دین تو پیچھے سے چلا. یہ سیرت کی روشنی میں جب ہم ان چیزوں کو سن رہے ہیں, آپ کے سامنے کتابیں رکھی ہوئی ہیں, کھول کے پڑھ لیں, کوئی ایک روایت آپ کو مل جائے کہ اللہ کے نبی نے کسی کو دی ہو کہ تمہاری بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے, جاؤ یہ فلاں کام کرو اور ان کے رشتے ہوں گے. ہمارا دین عمل والا دین ہے. ہم جب عمل نہیں کرتے نا تو اس کے شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ حفاظت کے لیے ہم پہنتے ہیں, اللہ کے نبی نے کیا حفاظت کے لیے اور طریقے نہیں بتائے؟ صبح و شام کی دعائیں, عقیدے کی پختگی, پاک اور صاف رہنا، طہارت کا اہتمام کرنا، یہ ساری چیزیں آپ آج بھی کریں، انشاءاللہ نہ آپ کو بابے نظر آئیں گے، نہ آپ کو خوف آئے گا، نہ آپ کو سائے دکھیں گے. نظر بد کی بات ہے، آپ آیت الکرسی پڑھیے. ہر چیز کا توڑ اسلام میں ہے. آپ کو کوئی چیز اچھی لگے تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ اس کو دیکھے کو ماشاء اللہ. کسی کی کوئی اچھی نعمت دیکھو تو کو بارک اللہ یا بارک اللہ. اللہ تعالیٰ بچا لے گا اس کو نظر بد سے. ہم پہلے کام سارے نافرمانیوں کے کرتے ہیں. ہم وہ چیزیں کرتے ہیں کہ جس سے یعنی شیطان ہمارے قریب آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے رحمت کے دور ہو جائیں، پھر ہم اس کے توڑ کرنے لگتے ہیں. فلاں بچی اس کو ڈر بڑا لگتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کا حلیہ ایسا ہو کہ جو شیطانوں کو اپنی طرف مائل کرنے والا ہو. تو جب ہم سچے دین پہ عمل کرتے ہیں نا، تو یہ چھوٹے چھوٹے جھوٹے سہارے جو ان کی ہمیں ضرورت نہیں رہتی. یہ چیپٹر پورا کروں، پھر کوئی سوال ہوا تو آپ بریک میں میرے سے کر سکتے ہیں انشاءاللہ. بدشگونی لینا شرک ہے. حضرت فضالہ بن عبید الانصاری صحابی رسول کہتے ہیں، جس شخص کو بدشگونی نے کام کرنے سے روک دیا وہ شرک کا مرتکب ہوا. کتنا کامن ہے یہ مرض آج ہمارے ہاں. بدشگونی کیا آتی ہے؟ مثلا روٹیاں پکاتے پکاتے پیڑا ہاتھ سے گر گیا تو شاید مہمان آئیں گے. کوئی جا رہا تھا تو پیچھے سے آواز دے دی کسی نے، بلی کالی بلی راستہ کاٹ گئی، اب نہیں جاؤ یہ کام نہیں ہوگا. اللہ کے نبی نے کہا جس نے بدشگونی کی وجہ سے کوئی کام کرنا چھوڑ دیا تو اس نے شرک کیا. ذرا کیا کرتے ہیں اس سے،
تھوڑا سا آٹا جو نا پیڑے میں سے تو وہ
تو اس کو بھی شرک کہتے ہیں. یعنی اس کو بھی کہتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ یہ جو باتیں، کالی بلی راستہ کاٹ گئی، کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا. میری ایک دوست تھی تو وہ دنیا کا ایک بڑا مشہور ملک ہے، نام نہیں لوں گی، وہاں گئی. یعنی دنیا کے ہر خطے میں ان کی چیزیں پہنچی ہوئی ہیں کہ سب سے زیادہ چیزیں وہ ہیں، دنیاوی ترقی اتنی سب کچھ، لیکن اتنا زبردست شرک ہے وہاں، اتنے شگون ہیں. کہتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ، یعنی انہوں نے گھروں کے دروازوں پہ ہڈیاں باندھی ہوئی ہیں، کہیں خرگوش کے کان باندھے ہوئے ہیں، کہیں انہوں نے پتے باندھے ہوئے ہیں، کہیں درخت، اور ہر ایک کے ساتھ ایک نئی کہانی. اس سے یہ ہوتا ہے، اس سے بلائیں ٹلتی ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے، اس سے وہ ہوتا ہے. اللہ کے حکم سے ایک دفعہ آپ اللہ کے کلام سے جڑ جاتے ہیں نا، ان چیزوں کے اوپر آپ کا ویسے ہی معاملہ ویسے نہیں رہتا. جتنے لوگ ان چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں، آپ ذرا ان سے پوچھیں کہ کیا آپ قرآن پاک کو سمجھتے ہیں اپنے معنوں میں، لفظوں میں سمجھتے ہیں؟ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کتنا سمجھتے ہوں گے. اور اس کے قریب کوئی آئے تو لوگوں کو خوف آنے لگتا ہے کہ اب یہ شاید اس چیز سے ہٹے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے بڑھ کے اور دوسروں کو ہم سے زیادہ ہدایت دے. اگلا مسئلہ دیکھتے ہیں کہ غیر اللہ یعنی والدین، بیوی، اولاد، قرآن یا کعبہ وغیرہ کی قسم کھانا شرک ہے. دلیل ہے عبداللہ بن عمر سے رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا. اور دوسری دلیل ہے صحیح مسلم کی حضرت ابو ہریرہ سے، اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے جو شخص غیر اللہ کی قسم کھائے اور اپنی قسم میں یوں کہے کہ لات کی قسم، یہ اس دور کا ایک بت تھا، لات کی قسم، اسے لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے، یعنی اپنے ایمان کی تجدید کرے، دوبارہ کلمہ پڑھے. اور جو شخص اپنے ساتھی سے کہے آؤ میں تجھ سے جوا کھیلوں، تو اسے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کرنا چاہیے تاکہ گناہ کا کفارہ ادا ہو سکے. اور صحیح مسلم کی روایت اوتھینٹک روایت ہوتی ہے. اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ ضعیف ہوگی، کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کا لفظ جہاں آ جائے گا آپ پورے شعور سے اس کو مان سکتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے، کوئی اس میں شبہ نہیں ہے. کتنی عام بات ہے، بیٹے کی قسم، دودھ کی قسم، پوت کی قسم، فلاں کے سر کی قسم، نہیں کھانی چاہیے. اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے، اللہ کی صفات کی قسم کھائی جا سکتی ہے، لیکن مخلوق کی قسم نہیں کھائی جا سکتی. پھر ریا اور دکھاوا شرک ہے. دلیل ہے اس کی، ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے، اتنے میں رسول اکرم تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس کا مجھے تمہارے بارے میں مسیح دجال کے فتنے سے بھی زیادہ ڈر ہے. ہم نے عرض کیا کیوں نہیں، ضرور بتلائیے. آپ نے فرمایا شرک خفی، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور صرف اس لیے عمدہ نماز پڑھتا ہے کہ اسے کوئی دوسرا شخص دیکھ رہا ہے. روایت ہے ابن ماجہ کی، یعنی دوسروں کے سامنے زیادہ اچھے طریقے سے نماز پڑھنا. اسی طرح ترک نماز شرک اور کفر ہے. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کفر و شرک اور بندے کے درمیان ترک نماز کا فرق ہے, یعنی مسلمان نماز پڑھتا اور کافر نماز نہیں پڑھتا. اس معیار پہ ذرا آپ دوبارہ مسلمانوں کی لسٹیں بنا لیں. آج ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں نا کہ دنیا میں کتنے مسلمان ہیں, کسی کو اندازہ ہے اس وقت پوری لاسٹ کسی نے سنی ہو بات؟ اچھا 4 ملین ہے یا اسی کچھ, بہت بڑا فگر ہے. اب ذرا اس میں سے آپ چھانٹیے نماز پڑھنے والے جو 5 وقت پڑھیں, 5 وقت کی نماز پڑھیں, وہ کتنے ہیں. بس آپ اس حدیث کی روشنی میں ان کو دوبارہ ریسارٹ کیجئے. یہ ہیں صحیح واقعی اور یہ ہیں صرف نام کے. غیب کا حال معلوم کرنے کے لیے کسی کو ہاتھ دکھانا شرک ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص نجومی کے پاس جائے اور اس سے مستقبل کے بارے میں کوئی بات دریافت کرے تو اس کی 40 روز کی نماز قبول نہیں ہوتی. ستاروں کی تاثیر پر یقین رکھنا شرک ہے. دلیل ہے اس کی حضرت ابو ہریرہ سے روایت, اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے برکت آسمان سے مگر لوگوں میں سے بعض نے صبح کو اس کا انکار کیا حالانکہ بارش اللہ تعالیٰ ہی برساتا ہے لیکن انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ فلاں فلاں تارے کی وجہ سے بارش ہوئی. یعنی یہ کہنا اس طور کا رواج تھا اور ان کا عقیدہ تھا کہ بارش ہوئی یہ ستاروں کے اثر سے ہوتی ہے. کہا کہ نہیں, یہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. جو یہ کہے گا فلاں ستارہ خوش ہوا اور اس نے بارش برسا دی تو اس نے شرک کیا. اور آخری بات اس باب کی کہ انبیاء اولیاء اور صلحاء سے عقیدت میں غلوف کرنا شرک ہے. دلیل ہے اس کی صحیح بخاری اور مسلم کی روایت عمر رضی اللہ عنہ سے, کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا میری تعریف میں اس طرح مبالغہ نہ کرو جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں مبالغہ کیا, بے شک میں ایک بندہ ہوں لہٰذا مجھے اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو. اب آپ دیکھیے کہ اس میں جتنی چیزیں آ گئی ہیں, ہم سب کے سامنے ایک معیار ہے. چیک لسٹیں بنا لیں, ایک ایک چیپٹر کو دوبارہ دہرائی کرتے وقت کھول کے دیکھتے جائیں اور اپنے عقیدے کا اظہار کریں, دیکھیں کہاں کیا کمی ہے. دیکھیں لا علمی کی وجہ سے یا دوسروں کے مطلب بتانے سے بعض دفعہ واقعی انسان کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں آ چکی ہوتی ہیں, تو گھبرانے کی ضرورت نہیں. کل تک جو تھا وہ تھا, علم نہیں تھا, اور علم آ گیا تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ پچھلا معاف کر دے گا بلکہ جب ہم اپنی اصلاح کر لیتے ہیں تو آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ پھر ہمیں توفیق بھی دے دیتا ہے کہ ہم ہمارے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. آخری جو چیپٹر ہے یہ آپ خود ہی پڑھ لیجئے گا, احادیث ضعیفۃ والموضوع, ضعیف اور موضوع روایات, یعنی یہ ایسی باتیں جو لوگوں میں عام ہوتی ہیں. اور آپ اس چیپٹر کو پڑھتے ہوئے نوٹ کریں گے کہ یہی ہیں وہ روایتیں جو ان تفسیروں میں لکھی ہوتی ہیں جو لوگ شرک کو پروموٹ کرتے ہیں. جب بھی میں نے جملہ ایک بولا تھا نا کہ لوگ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں, وہ کیوں نہیں اس کے اوپر سوچتے کہ یہ شرک ہے. یہ ایسی روایتیں جس کے اندر کوئی ذوف ہے اور اس کے اندر خرابی ہے, اور اخباروں میں عموماً آپ کو ایسی روایتیں ملیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے ایمان کی اصلاح کریں اور اپنے عقیدے کو دیکھیں. حق تو دان نہیں ہوا لیکن ایک کوئک سائز کتاب کا ریویو ہوا ہے آپ لوگوں کے پاس ان شاء اللہ تعالیٰ اس ویکینڈ پہ جو ٹائم ہوگا اس میں اس کتاب کو ڈیٹیل سے دیکھیے گا, دوبارہ پڑھیں. اب پہلے شروع میں نہیں تھے اور یہ اتنی دلچسپ کتاب ہے, پڑھیں. پڑھتے ہوئے جو چیزیں ذہن میں آئیں, کچھ سوال اٹھیں, اس کو لکھتے جائیں. انشاءاللہ ہم آپ کو اس کمنگ منڈے کو پھر ایک اسائنمنٹ دیں گے, ہلکا سا ایک, بالکل وہ ایک ایسا اسائنمنٹ ہے کہ جو واقعی آپ کے لیے ایک چیک لسٹ ہی بن جائے گی کہ اس کے روشنی میں آپ اپنے عقیدے کو دیکھیں گے. تو انشاءاللہ وہ اسائنمنٹ پھر آپ کو بتا دیا جائے گا, لیکن ٹیسٹ تو نہیں لیکن اسائنمنٹ آپ کو اس کا کرنا ہوگا. اور مجھے امید ہے کہ اس سے آپ لوگ ضرور اس کو اپنے عمل کے ناطے سے بہت کچھ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ہماری خطاؤں کو معاف کرے اور کوئی ایسی بات ہمیں کہنے کی سننے کی توفیق نہ دے کہ جو حق سے ہٹی ہوئی ہو. اور جو لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے یا اس کو یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ کسی اور انسان کے افکار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی ڈال دے. ہم نے تو حجت پوری کرنی ہے, انشاءاللہ پوری کرتے ہی جائیں گے, لیکن ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے. اگر ہم صرف اس وقت اپنی فکر کر کے اپنے آپ کو سنوار لیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت ہوگی. جی یہ لکھتی ہیں کہ جو سپرسٹیشیس یعنی یہ جو بدشگونیاں ہوتی ہیں تو کہتی ہیں کہ گلاس بریکس اٹس ناٹ گڈ فار فیملی, یعنی گلاس ٹوٹ جائے تو کہتے ہیں فیملی کے لیے اچھا نہیں. اچھا تو واقعی نہیں ہے, کسی کے پاؤں میں کرسی لگ سکتی ہے تو صحیح تو نہیں ہو سکتا نا. لیکن اس کو اگر آپ کسی اور رنگ میں لیں تو اللہ جانتا ہے. یہ لکھتے ہیں کہ اف سم ون گیس کمنگ ٹو یور ہاؤس اینڈ وی برنگ نیو تھنگس ٹو ڈیکوریٹ اوور ہاؤس از اٹ شرک اور ناٹ. نہیں دیکھیں, مہمان کی عزت کرنا تو اچھی بات ہے, لیکن اب اس کے لیے پہلے ہی ساری چیزیں اٹھا کے رکھ دیں اور نیا سامان خرید لیں اور وہ کہ واہ یہ کتنی امیر ہے, اس سے آپ کو کتنا کو فائدہ ہوگا. اچھا پہننا اوڑھنا, اچھا گھر بنانا, اچھے گھر کو سجانا, اگر آپ اپنے دل کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں, اپنے ذوق کی تسکین کے لیے کر رہے ہیں تو حرج نہیں ہے. لیکن جب وہ ایکسٹریم پہ ہو جائے کہ وہ صرف اپنے آپ کو ٹھوکر لگتی رہے سارا دن اس واز سے اور اس گلدان سے, لیکن آپ کہیں گے کہ نہیں پڑا وہ خوبصورت بہت لگ رہا ہے, تو وہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی مجھے امید ہے کہ اب آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہوگی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان کہ آج ہماری بک بھی کمپلیٹ ہوئی, کتاب توحید بک کا سفر کافی تیزی سے جا رہا ہے, ایسا ہی ہے نا. اور ماشاء اللہ آپ تفہیم و سننا کے سلسلے کی بکس میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ آگے آپ لوگوں کو نئی بک بھی شروع ہوگی, لیکن ایک ایک سینٹنس میں لکھیں کہ اب تک کیا آپ لوگوں نے سیکھا کتاب التوحید سے. بہت سے کانسیپٹس تو کلیئر ہوئے, لیکن اپنے لیے آپ نے عمل کی کیا بات لی. اللہ کی وعدانیت پر یقین, ایمان بڑا, عقیدے کے بگاڑ کو ٹھیک کرنا ہے. جی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہماری زندگی میں ایسے شامل ہو گئی ہیں کہ ہمیں وہ شرک نظر نہیں آتی. اور آج ہم نے اس کی بہت ساری اقسام بھی دیکھی شرک اصغر کے حوالے سے, کہ کیسے اس میں چیزیں آتی ہیں جو نادانستہ طور پہ بچپن میں چھوٹے ہوتے کچھ چیزیں تھیں. اللہ سے محبت اور بڑھ گئی ہے اس کتاب کے بعد. جی الحمدللہ. اور یہ چیز بھی سمجھ آئی کہ دینے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اور جو دینا چاہے تو سب کچھ دے سکتی ہے. اور ہمارے لیے جس طرح ہم سنت پہ بہترین طریقے سے عمل کرتے ہیں, تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ موسٹلی لوگوں کی جو بدعات ہوتی ہیں وہ دنیاوی خواہشات ہی کی وجہ سے ہوتی ہیں, اولاد مال, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں چیزوں کی اگر وہ چاہتے تو بہت کثرت ہوتی, لیکن انہوں نے کوئی اس طرح شرکیہ بات نہیں کی. یہ جو گھر میں نانی دادی بچوں کو دم دلاتی ہیں, کیا یہ بھی شرک ہے؟ نہیں, یہ جو نانی دادی دم کرتی ہیں اگر وہ قرآنی آیات ہیں تو پھر وہ شرک نہیں ہے. جیسے سورہ فلق, سورہ ناس اور سورہ اخلاص پڑھ کے, سورہ فاتحہ پڑھ کے بچوں کو بیمار بچوں پہ کیا جاتا ہے تو وہ اس میں کوئی کباہت نہیں ہے. یا کوئی قرآنی دعائیں ہیں, مصنون دعائیں ہیں شفا کی, وہ کر سکتے ہیں. وہ رقیہ ہے کی آیات وغیرہ وہ ساری درست ہے. قادر مطلق وہی ہے, اسی سے مانگنا ہے ہر حالت میں. یہ جی قرآن کا آیات. جی چھوٹے بچوں کو دعا پڑھنی ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آیا, چھوٹے بچوں کو دعا پڑھاتے ہیں لے جا کسی صاحب کے پاس. جی اس میں صرف یہ ہے کہ دعا کروائی جا سکتی ہے, لیکن جس طرح کے ہمارے ہاں وہ پیر اور اس طرح بزرگ حضرات ہیں اس سے نہیں. جیسے کوئی تقوی والے ایمان والے اپنے سے زیادہ لوگ ہیں تو ان سے کہا جا سکتا ہے کہ دعا کرے, اور کیونکہ فرشتے اس دعا پہ آمین کہتے ہیں. کچھ لوگ قرآنی آیات پیپر پر لکھ کر یہ پانی میں ڈال کے پیتے ہیں, جی یہ اس کے بارے میں مجھے کوئی اتنا اندازہ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننا، اس کو پڑھنا، وہ اس میں شفا ہے، اور ہمیں صرف وہی طریقے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملے ہیں انہی پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. صحابہ اکرام سے جو چیزیں ہمیں، کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فوس کی ہے اور اس میں ہمیں یہ چیزیں نہیں ملتی، تو پھر ہمیں بھی یہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان قرآنی آیات کو پڑھنا چاہیے، اونچی آواز کے ساتھ ان کو سنوانا چاہیے. جیسے آیات رقیہ ہے تو ان کی تلاوت، جو بھی کسی قسم کی ایسی جادو وغیرہ کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان کے لیے وہ تلاوت چلائی جاتی ہے اور وہ اس کو سنتے ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں، خود نہیں پڑھ سکتے تو سنتے ہیں. تو یہ مسنون طریقے جو ہیں اس کے علاوہ نہیں کرنے چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ حتی الامکان ان چیزوں سے ہم بچ سکیں، کیونکہ یہ ہماری زندگیوں میں اتنی رچ بس چکی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ وہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتی کہ ہم اسے شرک اصغر میں مبتلا ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اور اس بک کو جیسے استاذہ جی نے کہا اس ویکینڈ پہ ایک دفعہ خود اپنے آپ لوگ ریڈ کیجیے، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اسائنمنٹ ملے گی، آپ ہو سکتا ہے نیکسٹ ویک میں مل جائے اور یا اس سے نیکسٹ ویک ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ اس کو پھر کیجیے گا اور آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ آپ لوگوں نے کیا سیکھا. تو آج کی کلاس کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہت ساری آسانی کرے، سیکھنے کے عمل کو بڑھائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.